أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे आप सब लोग, और कैसा गुजरा कल का आपका दिन? माशाल्लाह बारिकल्ला, सूरह निसा के साथ अपनी सूरत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा कि सूरह में हमारे लिए कितनी खुशखबरियां भी हैं और कितने लेसन भी हैं और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका। अगर हम सब अपने आप को, अपनी बच्चियों को और अपने सारे इर्द गिर्द की जितनी बच्चियां हैं उन सबको अगर सूरह निसा को अच्छी तरह समझने के हालत में सुनवा सके तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी किसी जिंदगी में कोई इस तरह की मुश्किल आएगी। क्योंकि अगर हम सूरह निसा के अहकाम को सामने रख के अपनी जिंदगी को की गाइडलाइन बना लें तो बेहतरीन जिंदगी गुजर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी किस्म की फिर रखना, और जैसे होता है ना कि रिश्तों के हवाले से सबसे ज्यादा चीज जो ख्वातीन को अदर करती है शादी के बाद, वो रिश्ते निभाने मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म को सुन लिया जाता है तो फिर उनको निभाना आसान भी हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, जब कोई मुश्किल होती है तो फिर अल्लाह के लिए उसको इंसान बर्दाश्त करता है, तो फिर मामला सीधे भी हो जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में हमेशा अपने आप को फेयर रखेंगे हर जगह पे, कहीं किसी के लिए दिल में नहीं रखेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर काम को करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा हमेशा खैर होगी। क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं हर एक को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ, और जो जो मुझे जैसा समझता है, जैसे दूसरे अकायद वाले लोग हैं अल्लाह ताला देता तो उनको भी है, लेकिन उनका जरिया मांगने का अंदाज दुरुस्त नहीं ना होने के बावजूद, लेकिन उसकी वजह अल्लाह ताला की रहमानियत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोगों के साथ भी मामला, क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरत में हमारी ये चीजें रखी है, अगर हम दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखते हैं तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमें उसके जवाब में कोई बुरे गुमान वाला मिलेगा। जब हम खुद दूसरों के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे भी, जब भी जहन में कभी ऐसी बात आए कि दूसरे के मामले में, तो हमेशा ये सोचिए कि अगर आज मेरे दिल में इसके लिए बुरी बात आ रही है तो कल इसके दिल में भी मेरे लिए बुरी बात आ सकती है। तो मैं अपने रिश्ते के मामले में इतनी फेयर हूँ कि मैं किसी का गुमान बुरा रखूँ ही नहीं, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। और हमने कल सिला रहमी के हवाले से बहुत डिटेल के साथ देखा, उसमें चंद हदीस मुझे एक दफा फिर दिल किया कि आप लोगों को रिमाइंडर के तौर पे हम उसको करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहम रहमान से निकला है। अल्लाह ताला ने रहम से कहा जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा, और जो तुझे कता करेगा मैं उसे कता करूंगा, यानी जिससे तलक तू तोड़ देगा उससे मैं उसे कता कर दूंगा। और फराकी रिस्क का भी नुस्खा है, हम अक्सर इस चीज़ का शिकवा करते हैं ना कि मेरा रिस्क तंग है, तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ को करने की तौफीक अता फरमाए तो देखें फिर इंसान को कभी अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह की बात है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में फरागी और उसकी उम्र लंबी हो, और उसे सिला रहमी करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये भी फरमाया कि कतार रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो कितनी बड़ी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर हम खुद किसी से रिश्ते से कतअ रहमी करें या दूसरों को उसकी तलकीन करें, या कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि लोगों के दरमियान फूट पड़ जाए और आपस में ना इत्तफाकी हो, झगड़े हों, और इसके बरक्स अमन और सफा, खानदान मजबूत होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी और फिर एक पुरसकून माशरा कायम होगा। अल्लाह ताला की जो हिकमतें हैं वो हमें वक्त के साथ समझ आती हैं। और एक चीज़ हमारी अगर रिस्क में फरागी के लिए कि जब हम किसी को देने में तंग हो रहे हों तो ये ज़रूर सोचें कि ये मेरा नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से किसी और का रिस्क मेरे पास रखा हुआ है और मेरे लिए वही है जो मैं उसको खर्च करूँगी, अल्लाह की राह में खर्च करूँगी या इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी जो भी जमा होगा वो फिर वारिसों का बन जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं कि मैं अपने हाथ से दूसरे लोगों को बना दे दूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक किस्म का एक वजीर बना के भेजा, एक खजानची बना के मैं ये माल मुझे दिया है कि मेरे हाथों दूसरे लोगों को जाए। तो इससे खुशी भी होगी और नेकी का काम भी होगा, अल्लाह की रजा भी हासिल होगी और फिर रिश्तों में मजबूती भी आएगी। अल्लाह हमें बखील होने से भी बचाए, अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करने की तौफीक दे और अपने रिश्तेदारों पे भी। जैसे है ना कि जो अपनी ज़कात भी खर्च करता है तो पहला हक किसका है? अपने करीबी रिश्तेदारों का है, कि इससे आपको दो तरह का अजर मिलेगा, एक तो आपने अपनी फर्ज ज़कात अदा कर दी और दूसरी आपने अपने रिश्तेदार की मदद की और उससे आपको दोहरा अजर मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमेशा हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखें, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ फायदा देगी। अब अपनी अटेंडेंस की तरफ आते हैं। आसिया सुल्ताना, आयशा तलहा, आयशा उस्मान, आयशा तुराबी, अल्फिया मुंशी, अक्सा बतूल, आलिया आमिर, अर्शिया गुलनास, अर्शिया अंजुम, आयशा तबस्सम, अमारा महमूद, असना महमूद, आयशा दुरानी, अर्शिया बानो, अदीबा जबीन, अमीरा फातिमा, अम्बरीन शौकत, बशारत मुबशर, फौकिया आसिम, फातिमा सबा, गजाला यास्मीन, हिना यास्मीन, हफ्सा सुल्ताना, हिना इजाज, हिना समद, हुस्ना तहसीन, इरम चौधरी, इफ्फत असमा सईदा, जवेरिया कुरतुल ऐन, जहाँ आरा शौकत, खतीजा नसीर, कंवल कमल शाहिद, किरण अवान, लुबना खान, महर सुल्ताना, मलिहा मुबीन, मदिया खालिद, मदिया भट्ट, मोहम्मदी बेगम, नसरीन अख्तर, नसरीन आरा, नाजिया शकील, नेहा मोहम्मद, निशात तारिक, फातिमा, नेहा इरम खान, नाजिमा सिद्दीकी, नमरा खालिद, नायमा, नायला तबस्सम, नौशीन, फातिमा, पश्मीना गुल, रिहाना परवेज, रबिया सईद, राबेल आबिद, राना हबीब, रेहाना परवीन, समिया वकास, समिया इम्तियाज, सॉरी समीन इम्तियाज, सोबिया नाहिद, शाजिया आमिर, शाहीना अशरफ, सारा मुबशर, सलमान नाज, सईदा इरम, शाजिया नदीम, सानिया अनीस, सनिया अनीस, साइमा बीवी, शाजिया समरीन, शाजिया राहील, सीमा अंसारी, सारा तारिक, शमीम हारिस, सना सैयद, सकीना फरदौख, शहनाज सुल्ताना, सबिया कील, सुमी खान, साइमा नास, सईदा जारा बतूल, उज्मा इकबाल, अरूज फहद, अरूज फातिमा, उज्मा तारिक, वसीमा अरशद, वाजिदुन्निसा बेगम, जाहिदा एहसान, रानी तबस्सम, नौशीन फातिमा, शाजिया राहील, वजिया हुसैन, रानी शाहीन, उम्मे तबशीश, आयशा मुजतबा, राशिदा गफ्फार। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अटेंडेंस हो गई और आज हमारा बहुत ही खूबसूरत लेसन सूरह निसा का लेसन नंबर 7 से 14 तक इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेसन नंबर है 54, पहले इसकी इंशाल्लाह ताला ट्रांसलेशन करेंगे और फिर डिटेल के साथ तफसीर करेंगे। तफसीर हमारे पास डिटेल के साथ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कुछ तफसील ब्रेक के बाद भी करेंगे और फिर तजवीद की क्लास के साथ इंशाल्लाह ताला एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं सूरह निसा आयत नंबर 7 से 14 तक ट्रांसलेशन एंड तफसील। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نفعتك ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. سبق نمبر 54 آيت نمبر 7 سے 14 سورة النساء. لیسن نمبر 54 آيت نمبر 7 to 14 سورة النساء. لفظی ترجمہ دہرائیں گے ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
للرجالی
للرجالی
مردوں کے لیے
مردوں کے لیے
نصیبم
نصیبم
حصہ ہے
حصہ ہے
مما
مما
اس میں سے جو
اس میں سے جو
ترکا
ترکا
چھوڑے
چھوڑے
الوالدانی
الوالدانی
ماں باپ
ماں باپ
والاقربون
والاقربون
اور رشتہ دار
اور رشتہ دار
وللنسائی
وللنسائی
اور عورتوں کے لیے
اور عورتوں کے لیے
نصیب
نصیب
حصہ ہے
حصہ ہے
مما
مما
اس میں سے جو
اس میں سے جو
ترکہ
ترکہ
چھوڑا ہو
چھوڑا ہو
الوالدانی
الوالدانی
والدین نے
والدین نے
والاقربون
والاقربون
اور رشتہ داروں نے
اور رشتہ داروں نے
مما
مما
اس میں سے جو
اس میں سے جو
قلہ
قلہ
تھوڑا ہو
تھوڑا ہو
منہو
منہو
اس میں سے
اس میں سے
اویا
اویا
کسورا
کسورا
یا زیادہ ہو
یا زیادہ ہو
نصیباً
نصیباً
حصہ
حصہ
مفروداً
مفروداً
مقرر کیا ہوا
مقرر کیا ہوا
وإذا
وإذا
اور جب
اور جب
حضر
حضر
آ جائیں
آ جائیں
القسمت
القسمت
تقسیم کے وقت
تقسیم کے وقت
اولو القربى
اولو القربى
قرابت والے
قرابت والے
واليتامى
واليتامى
اور یتیم
اور یتیم
والمساکین
والمساکین
اور محتاج
اور محتاج
فرزقوہم
فرزقوہم
بس کچھ دے دو ان کو بھی
بس کچھ دے دو ان کو بھی
منہو
منہو
اس میں سے
اس میں سے
وقولو لہم
وقولو لہم
اور کہو ان کے لیے
اور کہو ان کے لیے
قولم معروفا
قولم معروفا
بھلی بات
بھلی بات
ولیخشب
ولیخشب
اور چاہیے کہ ڈریں
اور چاہیے کہ ڈریں
الذین
الذین
وہ لوگ کے
وہ لوگ کے
لو ترکو
لو ترکو
اگر چھوڑ جائیں
اگر چھوڑ جائیں
من خلفہم
من خلفہم
اپنے پیچھے سے
اپنے پیچھے سے
ذریتن
ذریتن
بچے
بچے
دیافن
دیافن
کمزور
کمزور
خافو علیہم اور ان کو فکر ہو ان کی
اور ان کو فکر ہو ان کی
فلیتق اللہ
فلیتق اللہ
بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے
بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے
ولیقولو
ولیقولو
اور کہیں
اور کہیں
قولا سدیدا
قولا سدیدا
سیدھی بات
ان
الذین
ان الذین
بے شک جو لوگ
بے شک جو لوگ
یا کلونا
یا کلونا
کھاتے ہیں
کھاتے ہیں
اموال الیتاما
اموال الیتاما
مال یتیموں کا
مال یتیموں کا
ظلمن
ظلمن
ظلم سے
ظلم سے
انما
انما
بے شک
بے شک
یا کلونا
یا کلونا
وہ بھرتے ہیں
وہ بھرتے ہیں
فی بطونی اپنے پیٹوں میں
اپنے پیٹوں میں
نارن
نارن
آگ
آگ
وسے یسلونا
وسے یسلونا
اور ان قریب وہ ڈالے جائیں گے
اور ان قریب وہ ڈالے جائیں گے
سعیرا
سعیرا
دوزخ میں
دوزخ میں
یوسیکم اللہ
یوسیکم اللہ
ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ
ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ
فی اولادکم
فی اولادکم
تمہاری اولاد کے بارے میں
تمہاری اولاد کے بارے میں
لذکری
لذکری
لڑکے کے لیے
لڑکے کے لیے
مثلو
مثلو
برابر
برابر ہے
حظ الانثیین
دو لڑکیوں کے حصے
فَإِن كُنَّ پھر اگر وہ ہوں نساءً
صرف لڑکیاں
فوقسنتین
دو سے زائد
فَلَهُنَّ
بس ان کے لیے
ثلثا
دو تہائی
ما ترک اس کا جو کل ترکہ ہو وَإِن كَانَتْ
اور اگر ہو
وَاحِدَةً اکیلی
فَلَهُنَّ
تو اس کے لیے نصف ہے
وَلِأَبَوَيْهِ
اور اس کے ماں باپ کے لیے
لِكُلِّ وَاحِدٍ
ہر ایک کے لیے
مِنْهُمَا
ان دونوں میں سے
السُّدُس
چھٹا حصہ ہے
مِمَّا تَرَكَ
اس میں سے جو چھوڑا ہو
ان کان لہو
اگر ہو اس کے لیے
ولدن
اولاد
فعلم
پھر اگر نہ
یکن لہو
ہو اس کے لیے
ولدن
اولاد
وورثہ
اور وارث ہوں اس کے
ابواہو
صرف ماں باپ اس کے
فلی امہ ہی
تو اس کی ماں کا
الثلث
ایک تہائی حصہ ہے فَإِن كَانَ
پھر اگر ہوں
لَهُ اِخْوَةٌ
اس کے بھائی
فَلِأُمِّهِ
تو اس کی ماں کا
سُدُس
چھٹا حصہ ہے
مِن بَعْدِ
اس کے بعد
وَصِيَّةٍ
کہ وصیت جو
یوصی وہ وصیت کرے
بِہا ساتھ اس کے
اودین
یا قرض کے
آباؤکم
ماں باپ تمہارے
وَأَبْنَاؤُكُمْ
اور بیٹے تمہارے
لا تدرونا
نہیں تمہیں معلوم
ایہم
کون ان میں سے
اقرب
زیادہ قریب ہے
لکم نفعہ
تمہارے لیے فائدے کے لحاظ سے
فریدتن
قطعی حکم ہے
من اللہ
اللہ کی طرف سے
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی
کان علیما
ہے سب کچھ جاننے والا
حکیما
حکمت والا
ولکم
اور تمہارے لیے
نصف
آدھا ہے
ماں ترکا
جو چھوڑ جائیں
ازواجکم
تمہاری بیویاں
علم
اگر نہ
یکن لہن
ہو ان کے لیے
ولدن
اولاد
فَإِن كَانَ
بس اگر ہو
لَهُنَّ
ان کے لیے
ولدن
اولاد
فَلَكُمُ الرُّبُعُ
تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے
مِمَّا
اس میں سے جو
ترکنا
وہ چھوڑے
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
وصیت کے بعد سے
یوصینا بِہا
جو وہ وصیت کریں اس کی
او دین یا قرض کے ولہن اور ان کے لیے الربعو چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑو تم ان لم یکن اگر نہ ہو لکم تمہارے لیے ولدن اولاد فإن کان لکم پھر اگر ہو تمہارے لیے ولدن اولاد فلہن تو ان کے لیے الثمنو آٹھواں حصہ ہے مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہو من بعد وصیت وصیت کے بعد تو سونا جو تم وصیت کرو بہا اس کی او دین یا قرض کے وَإِن كَانَ اور اگر ہو رجلن کوئی مرد یورثو جس کی میراث ہو کلالتن نہ باپ ہو نہ بیٹا او یا امرأتن عورت وَلَهُ اور اس کے لیے اخن بھائی ہو او اختن یا بہن فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہما ان میں سے السدس چھٹا حصہ ہے فَإِن كَانُوا پھر اگر وہ ہوں اکثر من ذالکا زیادہ اس سے فہم شرکاؤ بس وہ شریک ہوں پس سلس ایک تہائی میں من بعد وصیت وصیت کے بعد سے یوصا بہا جو وصیت کی جائے اس سے او دین یا قرض کے غیر مدار بغیر نقصان پہنچائے وصیت من اللہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالی علیم حلیم نہایت علم والا حلم والا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے پیغمبر کی يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اس کو جَنَّاتٍ باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے کو ان میں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے پیغمبر کی وَيَتَعَدَّ اور نکل جائے گا حُدُودَهُ اس کی حدوں سے
طرف سے
یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں ولہو اور اس کے لیے عذاب مہین عذاب ہے ذلت کا بس جی چلے یہاں تک تلاوت سنیں گے
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله
وجہ سے آگے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی بات کی ہے. سورۃ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز سے ہی حقوق العباد کا تعلق ہے, وہ مسائل جن کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انہی کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے آگے جو چند آیات ہیں اس کے بارے میں چند باتیں پہلے آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہ گھبرائیں, کیونکہ جو ہی لفظ وراثت, وصیت اور حقوق اور فرائض اور اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی زندگی بھر کی رہنمائی نہیں دی اس کتاب میں, بلکہ موت تک کے وقت کے جو معاملات ہیں اس کو اسلام نے ہمارے سامنے کھولا ہے. دوسری بات یہاں سے جو آگے ہمیں پتہ چلتی ہے, تھوڑی سی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں, بلکہ آیت 7 سے 10 کو ایک سٹریچ میں تھوڑا سا کر کے پھر اس کا جو اس دور میں تناظر تھا اس کو بھی دیکھیں گے اور آج کے دور میں ہم ان آیات کو کس طرح سمجھیں گے اس کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفرودا. ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی, یعنی جو مال ماں باپ اور عزیز و قارب چھوڑ مریں, خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ, اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. ہوگا کیسے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے بھی تھوڑا سا ان کو دے دو اور ان سے نرمی برتو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے نہ تمام بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. اس لیے اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں. باقی رہ گئی وہ بات جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے ہی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے. اور یہاں سے آگے کچھ اور باتیں. تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اسلام لے کر مکہ میں آئے یا عرب میں آئے تو اس وقت میراث کے معاملے میں عربوں کے اندر کچھ خرابیاں تھیں, اور یہ چیز ہم پیچھے سے بہت دفعہ دیکھ چکے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس دور کی بدعت یا اس دور کی رسومات, وہ چیزیں جو وقت کا رواج بن چکی تھی, ایک چیز لوگوں کے اندر تھی اور وہ غلط تھی لیکن وہ اس کو ڈٹائی کے ساتھ کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے کراتے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سسٹم کو ڈیولپ کیا. کہیں بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے تو ہر سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. اسی طرح اسلام نے مال کی تقسیم کا حصہ رکھا. جو اس وقت کی بری رسومات تھیں ورثہ, وراثت, وصیت وغیرہ کے بارے میں, اس میں پہلی برائی تو ان کی کیا تھی کہ ورثے میں عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے, چھوٹے لڑکوں کو حصہ نہیں دیتے تھے, بعض حالات میں صرف گھر کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا مرد جو کہ جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتا اس کو ساری جائیداد دیتے. کیونکہ عربوں کی بہت زیادہ جو نظر تھی نا وہ لڑائی اور مال کے جمع کرنے اور اس طرح کی چیزوں پہ تھی. تو وہ اپنی عقل سے یہ سوچ لیتے تھے کہ جو جنگ کر سکتا ہے بس اسی کو مال کی ضرورت ہے. تو ظلم کس پہ ہوتا تھا؟ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, چھوٹے بچوں پہ ظلم ہوتا تھا, صرف گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا تھا اس کو مل جاتا تھی جائیداد. ایک اور زیادتی کیا تھی کہ ساری دولت بعض اوقات متبنہ
متبنا کہتے ہیں لے پالک اڈاپٹڈ سن کو، یعنی بعض حالات میں ساری جائیداد جو تھی وہ متبنا کو دے دی جاتی تھی، اپنے سگے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف کسی لے پالک منہ بولے بیٹے کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو بات تھی عرب اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ اگر عیسائیت کو دیکھ لیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کا جو دوسرا ایک بڑا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھی، تو عیسائیت میں قانون وراثت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے، انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں تورات میں قانون تھا، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو لہٰذا آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کس وقت آیتیں نازل کر رہے ہیں، جب لوگوں کو وراثت کے نام پہ مذہباً کوئی بھی قانون یا کوئی ضابطہ نہیں ملتا، اور آج تک عیسائیت میں وراثت کے نام پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی لیے پھر ایکسٹریم کیا ہوئی کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مر جاتا ہے اور ول کے نام پہ، وہ ول کس کو کہتے ہیں؟ اپنا پورا مال۔ اسلام ول کس کو کہتے ہیں؟ یہ آگے جا کے جہاں بات آئے گی تو آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کیا بات ہوگی کہ اگر کوئی مر جائے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہی ہو رہا ہے، اور کچھ بھی اپنے مال کے بارے میں نہ کہے، تو وہ پورے کا پورا مال حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ اسی قانون کی زد میں آتے کے ڈر سے بہت سارے مسلمان جو نان مسلم کنٹریز میں، یو ایس اے اور کینیڈا کا مجھے نہیں پتا، لیکن یو ایس اے کا مجھے ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی اس فکر کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ول لکھ کر، خاص طور پہ لیگل پیپرز پہ اپنے وکیلوں اور لائرز کے ذریعے نہ رکھی، تو خدا نخواستہ کل ہمارے مرنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ہمارا سارے کا سارا مال جو ہے وہ گورنمنٹ کو مل جائے گا، بلکہ بچے تک گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ یہ بھی اصل میں دور جاہلیت ہی کی ایک یادگار ہے، کیونکہ عرب کا ایک اور بھی برا رواج کیا تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دینا تو دور کی بات، عورت مال وراثت سمجھی جاتی۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا، اس کی بیوی جو اس کے پیچھے تھی وہ کوئسچن مارک ہوتی تھی لوگوں کے لیے۔ اب ذرا تصور میں لائیے، ایک عورت، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک عجیب سی کیف ہوگی، دکھ ہوگا، سکھ ہوگا، اب بچوں کا کیا ہوگا، اس کے مال کی دیکھ بھال کیا ہوگی، اس کے بعد اس پہ ایک اور بجلی ٹوٹتی ہے کہ خبردار، کل تک تو جو تمہارے پرس میں پیسے تھے وہ تمہارے شوہر نے تمہیں دیے ہوں گے، لیکن آج تم نہیں لے سکتی، ساری اس کی چوڑیاں اتروا لو، سب کچھ اتار کے بانٹ دو گھر کے کسی بڑے لڑکے میں، وٹ ایور، کسی کو بھی دیں، اس کو نہیں دینا۔ ایک اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا تھا کہ عورت کھڑی ہے اور کسی پرسن، یعنی خاندان کا ہو یا غیر ہو، اس کو پورا اختیار تھا، کپڑا پھینکتا تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاں دوپٹے ڈالنا کہتے ہیں نا بعض لوگ، کپڑا پھینکتا تھا، جس مرد کا دوپٹہ یا کپڑا اس عورت کے اوپر گر جاتا وہ عورت اسی مرد کا ورثہ سمجھی جاتی۔ اب وہ اس کو گھر میں لائے، اس کو بیچے، اس سے شادی کرے، یا اس کا سارا مال لے کے اس کو ملازموں کی طرح رکھے، پورا اختیار تھا۔ اس طرح کی بری رسمیں تھیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا کہ عورت کے لیے شوہر کے بعد جینا ایک دھوبر تھا، اور اسی کی یاد کریں، آج آپ کو ہندو دھرم میں بھی مل سکتی ہیں، شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی ستی ہونے کی رسم، شاید انہی مظالم کا احتجاج تھا کہ جو زندگی ایک عورت کی شوہر کے بعد ہو جاتی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ یہ اسی کے ساتھ مر جائے۔ لہذا کیا ہوا کہ کچھ بھی قانون نہیں تھا۔ اللہ کی ذات نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ زندگی بھر مال کا سنبھالنا، اس کا استعمال اور اس کا طریقہ سکھایا، بلکہ مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کے لیے بھی بہترین رہنمائیاں دیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ روشنی کے دور کے اندر آنے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ ساری رسومات کسی نہ کسی طریقے سے آج ہمارے اندر بھی آ گئیں۔ آج عیسائیت میں کوئی مرنے والا اپنی پوری جائیداد کسی کتے کے نام لگا دے، پوری اجازت ہے، بلی کے نام لگا دیں، اجازت ہے، کسی ٹرسٹ کو دے دیں، پوری اجازت ہے۔ تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے جب لوگ اس طرح کی سیرمنیز کرتے ہیں کہ پوری پوری جائیداد اپنی کتوں کے نام پہ ہوتی ہے، اور ان کو سل کے کشنز پہ کے ان کے گلوں میں ڈائمنڈز پہنائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ظلم یہ کہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے تو سڑکوں پہ ہوں، ان کو تو پتہ نہیں ہم کدھر ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا بھالا، ان کا آپ کے مال، چھوڑے ہوئے مال میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ تیسرا ظلم ہے۔ بیویاں تو ویسے زندگی میں ہی اکثر ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہیں جو نکاح کے بندھن میں بند بھی جائیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مرنے والے کے مال کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوتا ہے. اسلام نے مرنے والے کے مال کا یوں مذاق نہیں بنوایا کہ اس کو مرنے کے بعد جو مرضی جہاں کر دے. اس لیے اسلام نے کچھ ضابطے دیے اور اس نے بھی تدریج کو ملحوظ رکھا. ملحوظ ہمارا یہ کس کا لحاظ رکھا, جب کسی جگہ بہت زیادہ برائی ہو جاتی ہے نا تو اس کی اصلاح کے لیے بہت صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہاں سے اگلی آیتوں میں ہم کچھ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. پھر کچھ باتیں رہ گئیں, میں نہیں چاہتی کہ آپ کو مشکل ٹرمز میں ڈالوں کیونکہ وراثت کا موضوع لوگوں کو خشک لگتا ہے, بوجھل لگتا ہے. حالانکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا صوتی حسن ان آیات میں ہے, اتنا ریدمک ہے, اتنا میتھمیٹیکل ہے کہ جس بندے کو ہلکی سی بھی میتھمیٹک آتی ہے وہ اس کو بہت انجوائے کرے گا. تو آئیے ذرا آیت 7 سے لے کے آگے چلتے جائیں گے. کوئی چیز رہ گئی انشاءاللہ اینڈ پہ اس پہ بھرپور بات کی جا سکتی ہے کہ اسلام اس میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کہ ماں باپ چھوڑ جائیں, والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مذکر کے صیغوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کو دیے گئے, لیکن وراثت کا قانون دیا, بات شروع ہوئی تو بڑے ہی اچھوتے انداز سے للرجال کی بات کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں للرجال کے بعد وللنساء کا لفظ آ گیا. اصل میں اشارہ ہے اس میں کہ عربوں میں تو وراثت کے مال میں عورت کو حصہ دینے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک نئی سوچ دے رہا ہے, ایک نیا رائزنگ ہو رہا ہے, ایک نیا اسلام کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو عورتوں کو بھی حصے دو. اور رجال سے مراد رجل کی جمع ہے مرد, یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے. اس لفظ رجال میں بڑے لڑکے کی بجائے چھوٹے بچوں کو بھی شامل کیا گیا کہ تم مرنے والے کے مال کو مردوں اور عورتوں میں برابر یا جس طرح حالات کی تقسیم ہوگی اس طرح استعمال کرو. اور پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کا ربط دیکھ لیجئے تو پہلی ہی چند آیات میں ہم نے خاندانی زندگی کی کچھ باتیں دیکھی, پھر اس میں یتیموں کی بات آئی. اب یہ اللہ تعالی نے یہاں پہ میراث کی جو کمی بیشیاں تھی اس کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام کی نظر کسی معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو حقوق دلانے پر ہے. آج حقوق کا بہت غلغلہ ہے, رائٹس کی بات بہت ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے کہ جن کو تو حقوق ادا کرنے ہیں وہ تو دینے کو تیار نہیں ہے, اور جنہوں نے لینے ہیں ان کے ہاتھوں میں بینرز پکڑا کے ان کو سڑکوں پہ نکال دیا. فرسٹریشن ہوئی نا. آج کے دور کا مسئلہ ہی کیا ہے, چھوٹے بچے کو بھی کانشس کر دیا کہ تمہارے حقوق ہیں, وہ بھی گھر آ کے کہتا ہے کہ اگر ماں تم نے مجھے کچھ کہا تو میں پولیس کو فون کر سکتا ہوں. عورتوں کو بتا دیا کہ تمہارے حقوق ہیں. ہوا کیا کہ مردوں میں تو ابھی وہ جذبہ ہی نہیں, وہ اتقوا اللہ کی بات ہی نہیں ہے, مرد حقوق دینے کو تیار نہیں, عورتیں مانگنے کو تیار ہوئی. اس کا نتیجہ آج کے دور میں چھینا چھپٹی اور اس طرح کی صورت میں. اسلام نے ایسی تعلیمات دی کہ جنہوں نے حقوق دینے ہوتے تھے وہ آ کے پوچھا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتے صحابہ کرام میں سے کوئی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی بتائیے ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے. اس کے جواب میں اپنے 6 حقوق بتائے. تو پتا کیا چلا کہ ترین طریقہ کیا ہے کہ جن کے ذمے حقوق ہیں وہ اتنے کانشیس ہو جائیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا اتنا فکر لگ جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر کریں, اور جن کو ملنے وہ اتنے بھولے ہوں کہ ان کو جب ملیں تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو یہاں للرجال نصیب مما ترک کا لفظ آیا. نصیب کا لفظ نصب سے ہے, نون سواد با. یہ وہی نصیب ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بولتے بھی ہیں اور بسوں اور رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا, ماں کی دعا جنت کی ہوا کے ساتھ. یہ بھی اکثر لکھاتے ہیں نصیب اپنا اپنا, اور پھر بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں مال کے اوپر کہ اس نے میرا حصہ کیوں لے لیا. تو نصیب وہی ہے جس کو ہم قسمت کے لیے آتے ہیں. مقرر حصے کو کہتے ہیں عربی میں. حصے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں, حزن بھی ایک حصہ ہوتا ہے لفظ, تو یہاں خلاق بھی ہوتا ہے. تو نصیب مقرر حصہ. ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں نا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, تو اصل میں اس میں ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقرر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. تو کہا کہ ہمارے لیے بھی ہے, کس میں سے حصہ ملتا ہے؟ پہلی چیز جس میں سے انسان کو حصہ ملتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں. یہاں والدان, دو والد, مراد والدین یعنی ماں اور باپ ہے. پتہ کیا چلا کہ کسی کو ورثہ ملے گا تو اس کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ملے گا, اور بعض حالات میں کچھ اور رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں, جس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. پھر ولن نسائی نصیب مما ترکل والدان, اور ان کو بھی, عورتوں کو بھی حصہ دو اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے. کتنی جائیداد میں سے حصے بٹنے شروع ہوں گے؟ مما قلا منہ او کثر, اس میں سے بھی جو قلا, قاف لام لام, اردو کا لفظ قلیل اسی سے ہے, تھوڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہو یا او کثر یا بڑا ہو, نصیبم مفروضہ, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. کیا پتہ چلا؟ مرنے والے کے مال میں سے چھوٹی چیز, سوئی, سلائی, اس کے پہنے ہوئے کپڑے, حتیٰ کہ میت کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا موت کے وقت, وہ بھی کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے مسکینوں کو یا غریبوں کو نہیں دے سکتا. جب تک وراثت کی بانٹ نہ شروع ہو جائے اور اس وقت تک کسی کو اپنی مرضی سے کوئی ایک نہیں دے سکتا. مثال ہے کہ کوئی مرا اور اس وقت ایک ہی بیٹی پاس تھی, اور وہ کہے کہ یہ ماں کے ناک کا جو کیل اترا ہے یہ میں ہی رکھ لوں, اور یہ چوڑیاں تو مجھے ہی وہ کہہ گئی تھی کہ تم نے میری بڑی خدمت کی بیماری میں, مت کرو ایسی خدمتیں جس کے سلے دنیا میں لینا چاہتے ہو, کیونکہ اللہ پھر خدمت کرنے کی توفیق ہی چھین لے گا. تو کہہ دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کچھ ورثہ کا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے اور کسی کے کی بیمار کرسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اسی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کی عیادت کے لیے بیٹھے تھے. پاس ہی چراغ جل رہا تھا جس میں تیل تھا. جو ہی انہوں نے کہا کہ شخص فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اس چراغ کو بجھا دو, کیوں کہ اب یہ ورثہ کا ہے مال, یعنی اب اگر اس کو جلانا ہے یا اس کو نہیں جلانا تو اس کا تعلق, اس کی اجازت وارث دیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ سوئی سے لے کے سلائی تک بڑی سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس کو طریقے سے بانٹا جائے گا, اچھے طریقے سے بانٹا جائے گا, اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں. کوئی کمی نہیں کر سکتا, کوئی بیشی نہیں کر سکتا, اور ہر بندہ اس پہ مکلف ہے. یہاں یاد رکھیے کہ ابتدائی دور کا حکم تھا, شروع میں بھی حصے نہیں بٹے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی سے بات کہہ دی. ہوتا کیا تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے اسلام کے آغاز میں, تو بہت سارے لوگ خود تو مسلمان ہو چکے ہوتے لیکن ان کے رشتہ دار اور قریب کے جو لوگ تھے وہ بھی کفر پہ ہوتے, تو لہٰذا قانون وراثت بھی تدریج کے ساتھ ملا. شروع میں ایک مسلمان کے مرنے پہ اس کی وراثت دوسرے مسلمان کو ملتی تھی ولایت کے رشتے کے ناطے, اپنی دوستوں کو دے دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتے دار تو کفر پہ تھے, اور کفر جو ہے وہ ورثے کے ملنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی مرضی سے حصے مقرر کر دیے. اب یہاں سے حصے کی بات کر دی, ہلکی سی ذہن سازی کر کے طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ ازا, اور جب کبھی حضر القسم متا, حاضر ہو ورثے کی تقسیم کے وقت. کون؟ اول القربا, قرابت وارے. یہاں کون سے اول القربا ہے؟ بریکٹ میں لکھ لیجیے, غیر وارث, یعنی جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا تھا, ان میں سے اگر کوئی مال کی تقسیم کے وقت موجود ہو. اور کون ہو؟ ول یتامہ, یتیم, ول مساکین, اور مسکین, یعنی گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں, کوئی غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے, کوئی ادھر ادھر کا بندہ جس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنا تھا. تو کیا کرو؟ فرزقوہم, تو دے دو ان کو. کن کو؟ ان سارے غریب غربا کو. منہ, اس میں سے. کس میں سے؟ ورثے کے مال میں سے. اور اگر نہ دینا چاہو, یہ اتنا ہے ہی نہیں کہ کسی کو ایکسٹرا دو, تو وقولو لہم قولا معروفا, تو ان کو معروف طریقے سے بات کر دو, یعنی پیار کی بات کر دو. یہ نہ کہو کہ آ جاتے ہیں, نظر رکھ لیتے ہیں, مانگنے لگتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 8, اس کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے حقوق کی بات ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. ایسے لوگوں کو محروم الارث کہتے ہیں. لفظ وارث ہے نا, اس کا روٹ بھی اصل میں حمزہ راستین سائی آتا ہے. تو محروم لوگوں کو حصے دینے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. میں آسان سے لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کے حصے بتا دیے, جس کا تذکرہ آیت نمبر 11 میں آنے والا ہے. ابھی اس پہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. ابھی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کچھ کو نہیں دیا جائے گا, تو اس کو تم اپنی خوشی سے دے دو. محروم الارث, ورثے سے محروم لوگ, جن کو کچھ نہیں ملنا, محبت کی وجہ سے دینا چاہتے ہو, خالہ ہے, پھپھی ہے, چچی ہے, تائی ہے, کسی سے زندگی میں بڑا پیار تھا, ورثے میں تو نہیں مل رہا, پھر ساتھ ہی کوئی غریب بھی ہے, گھر کا ملازم ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, اب دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلے بانٹو, پہلے ورثہ کو دو, جو 11 آیت نمبر 11 اور 12 میں آ رہا ہے اس کے مطابق دے دو, پھر وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دے دیں جو محروم ہے. بالکل ایسے ہی ہے, میں اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ آپ باہر کے ملک میں رہتی ہیں, آپ 2-4 سال کے بعد پاکستان گئی, لوگوں کو پتا آپ اپنے ساتھ بڑے بڑے سوٹ کیس لے کے آئی ہوئی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی, اور ان کو آپ کی عادت کا بھی پتا ہے کہ آپ ان کے لیے گفٹس لائی ہیں. اب جب آپ اپنا سامان کھولتی ہیں نا, تو قریب وہ سارے رشتے دار تو بیٹھتے ہی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ لائی ہیں, آپ کے بہن بھائی, آپ کے سسرال والے, واٹس ایور. لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسا بھی بیٹھ سکتا ہے جس کا آپ کو یاد ہی نہیں تھا, آپ کو ایون پتا ہی نہیں تھا وہ ہے. مثلا گھر کا کوئی ملازم ہے, چلے اس کے لیے تو آپ نے لیا ہوگا کچھ, اور یقیناً آپ لے کے جاتے ہوں گے, لیکن کوئی باہر کا بندہ, ایسے ہی کوئی آپ کا رشتے دار دور پار کا اس دن آیا ہوا تھا تو وہ بھی گھر میں, ایسے لوگوں کو بھی امید ہو سکتی ہے کہ اچھا سب کو مل رہا ہے ہمیں بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول سکھا رہا ہے کہ کسی کے لیے تم نے بھی نہیں بھی سوچا ہوا تھا, تو اتنی گنجائش رکھو کہ اس کو بھی کچھ دے دو. یہ خالہ میں آپ کے لیے لائی تھی, پھپھو یہ آپ لیجیے گا, چاہے آپ نے نہیں لانا تھا. کیوں کہ انسانی جذبات جو ہے یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں جواب دہی اور ذمہ داری نہیں سکھائی بلکہ دلداری بھی سکھائی ہے. بعض دفعہ اپنی پسند کی چیز ہے آپ کے سور کچھ بھی ایکسٹرا نہیں, وہ دے دیں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اور پچھلی آیت کے اندر ہمیں جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارے حصے اللہ نے فرض کر دیے, نصیب و مفروضہ. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حصوں کی تقسیم تبدیل نہیں کی جا سکتی, آپ اس کا آرڈر چینج نہیں کر سکتے, جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے وہی ہے. پھر دوسرا اشارہ اس میں ملتا ہے کہ حصہ لینا لازم ہے. ہمارے دور میں بھی بہت ساری بدعات شامل ہو گئی ورثے میں, جس میں بہت معروف کیا ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو جہیز دے دیا تھا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری. پہلے خلاف شریعت کام کرتے ہیں, وہ چیز جس کا اسلام میں کانسیپٹ وہ نہیں تھا جو آج بن گیا, اس طور پہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیتے ہیں. چلو آپ کی مرضی, آپ دے دیں, آپ کی بیٹی ہے, لیکن دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ دوسرے بھی جلے اور کڑیں. ہاں لیکن بعد میں اس کا ورثے سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیٹے کی شادی پہ خرچہ نہیں آتا؟ بہو کا بھی ذہن اتنے سے اس سے زیادہ ہی بنتا ہے جو بیٹیوں کا بنتا ہے. تو لہٰذا کوئی بہن خود یہ کہہ دے کہ مجھے ورثے میں حصہ نہیں لینا, مجھے اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور میں اتنی بھوکی تھوڑی ہوں, یہ جائز نہیں ہے. آپ لینے کے بعد آپ کا جس کو دل چاہے دے دیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات اگلی آیت 11 سے اگلی آیتوں میں آئے گی, لیکن مفروضاً کے لفظ سے یہ اشارہ ہمیں مل گیا کہ اسلام نے ورثے کی تقسیم میں جس اصول کو سامنے رکھا ہے نا, وہ کیا ہے؟ الاقرب من الاقرب, قریبی قریبی سے پہلے. ہمارے ہاں ایک محاورے میں بات بولتے ہیں کہ جتنا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی ہی محبت ہوتی ہے, رشتہ دور کا ہوتا جاتا ہے تو محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے. سنی بھی یہ بات؟ ہاں قربت ہے نا, آپ کو اپنی ماں سے جو پیار ہے, جو اپنی خالہ سے, وہ آپ کو اپنی خالہ کی آگے اور یہ ماں کی, چچا زاد بہنوں سے تو وہ نہیں ہے نا. تو جتنا نزدیک کا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بانٹ میں قرابت کو دیکھا ہے. رشتے داری میں جو بہت بڑی چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کیا چیز وہاں قرابت کے ناطے سے آتی ہے. اس طرح ایک دوسرا اصول ضرورت کا بھی ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے بدل جاتا ہے, لیکن عموماً حالات میں ضرورت کی بات بھی ہوتی ہے. یہاں بس نصیب و مفروضہ کہہ کر بتا دیا کہ حصے لینے پڑیں گے. جہیز وراثت کا اور وراثت جہیز کا بدل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اکثر تو بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں, اور خاص طور پہ اگر وہ اپنے گھر میں کھاتی پیتی ہوں کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا, اللہ نے دی ہے, لے کے جس کو مرضی دے دیں. اور یاد رکھیے کہ وہ مال جو دوسرے کا حق مار کے لیا جاتا ہے نا, وہ بڑی نحوست لے کر آتا ہے. بدترین ہے وہ مال جو کسی حق والے کا حق مار کر لیا جائے, چاہے حق مارنے والے سگے بھائی یا بہنیں کیوں نہ ہوں. اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم میں ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس جذبات کی بنیاد پہ یہ ماں کے کڑے ہیں, یہ مجھے پسند آ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے مجھے ماں یاد آتی ہے, اس کو اتار لیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جب حصے بٹے اس وقت آپ کو پسند ہے آپ کہہ دیں یہ لے لیں, اس کی قیمت لگا لیں, اس کے بدلے میرے سے وہ زمین لے لیں, یہ بات کی باتیں ہیں, بعد میں نیگوسیشن ہو سکتا ہے, لیکن ابتدا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح اگر کسی بچے نے ماں باپ کی خدمت کی ہے زندگی میں اور دوسرے نے نہیں کی, اس کا کوئی تعلق مال کی بانٹ سے نہیں ہے. مثلا ایک بچہ چھوٹا تھا, ماں اس کے پاس رہتی تھی, یہ باپ اس کے پاس تھا, اس نے 10 سال خدمت کی, اس کی بیوی نے بھی بہت خدمت کی, دوسرا بچہ باہر رہتا تھا, چلے خود نہیں آ سکا, پیسہ بھیجتا تھا یا پیسہ بھی نہیں بھیجا, کبھی آیا اور عید پہ آئے, اور جو رسمی طریقے کار ہے, وراثت کی تقسیم میں دونوں کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے خدمت کی ہے نا ماں کی, اس کو اللہ دے گا اجر انشاءاللہ. اور مال پہ نظر رکھ کے کسی کی خدمت کریں تو اس سے پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی بات کہ دیکھو تمہیں جو میں نے کہا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا. پھر اگلی چیز ذہن میں رکھیے کہ وراثت کی تقسیم انتقال کے چند دن کے اندر کر دینی چاہیے. جتنا اس معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں اتنا اس سے مسئلے اٹھتے ہیں. مال کی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے, جب باپ کے فوت ہونے کے 5 سال بعد خیال آتا ہے کہ ورثہ بانٹیں تو پھر فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ یہ گھر جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کی ویلیو آج کی لگائیں یا 5 سال پہلے کی لگائیں. کل تو ڈالر اتنے کا تھا, آج تو اتنے کا ہے. اللہ نے اس کے لیے آسانی سے بات کر دی, 3 دن کے اندر یہ معاملے نبٹ جانے چاہیے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, یہ بھوکا ننگا ہونے کی بات نہیں ہے. ایک ایسے شخص کو ہم نے دیکھا کہ خود بھی ماشاء اللہ اللہ کی بڑی رحمت, دین اور دنیا دونوں بے شمار, اور بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹا جوان بھی تھے, عالم بھی تھے اور دولت بھی تھی. 3rd دن جب گزرا اور بیٹے کی وفات ایک بڑے باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, جب 3rd دن ہوا تو وہ بچوں اور کے پاس آئے جہاں ان کا گھر تھا, کہنے لگے مجھے میرے بیٹے کے مال میں سے ورثہ چاہیے. تو لوگوں کو تھوڑی سی یہ بات مایوس لگی کہ بھئی ابھی 3rd دن ہے اور کیا ہوا اور ان کو کس بات کی کمی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا حق کہ میں لوں گا میرے بچے کے, کیوں کہ اللہ نے حصہ دیا لیا ان سے, اور اس کے بعد وہ سارا کہیں وقف کر دیا, کہیں صدقہ کر دیا, کہیں کچھ کر دیا. کیوں کہ اللہ کا حق ہے میں اپنے بیٹے کے مال کو اپنی زندگی میں اچھی جگہوں پہ لگا جاؤں, بچوں نے تو پتہ نہیں کہاں کھا پی دینا. تو لہٰذا ان معاملات میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جیسے آج میں اور آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے نا ٹریفک کے رولز کو بریک کرنے کا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے, آپ دے سکتے ہیں ٹکٹ؟ نہیں دے سکتے. آپ فون کر سکتے ہیں پولیس کو کہ یہ قانون توڑا, وہ آپ کی مرضی, حق نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے جو حقوق بنائے ہیں نا ان کے اندر ہم کمی پیش نہیں کر سکتے. اب آیت نمبر 8 میں یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ویسے نہیں ملنا تھا, اب تم ان کو دے دو. اور خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ بڑے لوگ ایسے سمجھدار ہونے چاہیے جو ایسی موتوں کے وقت پھر بیچ میں پڑ کے مال کی تقسیم کروا دیں. دیکھیے کہ ہمارے ملکوں میں چونکہ بھی اسلامی قانون نہیں نافذ اور ڈنڈے کے زور پہ ایسے کام نہیں ہو سکتے, تو خاندانوں میں ایسے سمجھ بوجھ والے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. ورنہ آپ کو پتا ہے یہ وہ ظالم چیز ہے کہ جس پہ بھائی بہن پھٹ پڑتے ہیں, خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں, چچے بھتیجوں کو بھتیجوں کی اور بھتیجے چچاؤں کی جان لے لیتے ہیں صرف مال کے جھگڑوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو چلا گیا تم نے بھی جانا ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بھی جذبات دل میں رکھیے کہ کل نفس ذائقت الموت, موت آنی ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ آج اگر مجھے کسی کا مل رہا ہے تو کل میرا کون دے گا, یہ ہے وہ سوچ جو اسلام دینا چاہتا ہے. اگر کوئی مال ورثے بھی جھگڑتا ہے نا تو اس سے بڑا نہ سمجھ ہی کوئی نہیں. سمجھ لے کہ اس نے موت کو لذتوں کو توڑنے والی جانی نہیں ہے. حیرت نہیں ہوتی کہ جو باپ سامنے موجود تھا اس کے ہاتھ سے کمایا ہوا وہ سب کچھ جو زندگی میں لینے کے لیے ہو سکتا ہے تمہیں کتنی عرضیاں پیش کرنا پڑتی تھی آج تمہیں فوراً مل گیا. اب دیکھیں وومن ینگ ایج جیسے مثال ہے 12, 14, 16, 18, 20 سال کے لڑکے, اللہ تعالیٰ سب کے باپوں کو سلامت رکھے. بیٹا کہتا ہے ابا مجھے گاڑی چاہیے, گاڑی آتی ہے 2-4 لاکھ روپے کی, مثال کی بات ہے جو جہاں کی بھی آتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا آپ کو بھی نہیں مل سکتی, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کی بھی عمر نہیں ہے, آپ کو بھی اتنی نہیں ابھی گنجائش نہیں. وہ کبھی کھانا چھوڑتا ہے, کبھی ناراض ہوتا ہے, کبھی پاؤں دباتا ہے, پیار محبت کرتا ہے, باپ اس کو ٹانگتا رہتا ہے. خدا نہ خواستہ باپ کا ہارٹ فیل ہوا, باپ چلا گیا آگے. اب یہ 18 سال کا بیٹا صرف 2-4 لاکھ کا نہیں 2-4 کروڑ کا مالک ہو گیا. اب جو مال اتنی اچانک مل گیا, ذرا سوچئے کہ کل جو 2 لاکھ کی گاڑی باپ سے مانگ رہا تھا اور باپ نے نہیں دی, کیا وہ 10 لاکھ کی گاڑی نہیں خریدے گا؟ خریدے گا نا. شک ہو سکتا ہے کہ اگر بچوں کو ذہنی طور پہ شروع سے مال کا صحیح استعمال نہیں سکھایا تو ہماری اچانک وفات, جس کو کہتے ہیں نا انتقال پر ملال کے موقع پہ, بچے بہت بگڑ جائیں گے. جہاں بھی جوانوں میں اس طرح کی کمی بیشیاں ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑوں نے اپنی زندگی میں بچوں کو تیار ہی نہیں کیا تھا اس بات پہ کہ ہم بھی مر سکتے ہیں اور تم ہمارے سامنے مال کو ٹھیک استعمال کرو تاکہ ہمارے بعد بھی ٹھیک استعمال کر سکو. اور بعض لوگ ہمیشہ دوسرے کو سہارا سمجھتے رہتے ہیں, ان کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ لوڑ کھڑاتے ہیں تو پھر وہ بھی گرنے لگتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہر درخت کو اپنی جڑوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اسلام یہاں یہ بات سکھا رہا ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ اس بات سے بہت زیادہ آگاہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بعد کے لیے کیسے تیار کریں. پھر ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ایک اور بھی سوچ آتی ہے, اور وہ ہے کہ مرتے وقت کو انسان اپنے پیچھے مال چھوڑ سکتا ہے. ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں معروف ہو چکا ہے نا کہ ایک پینی بھی نہیں چھوڑنی, اور بعض دفعہ واقعی اتنی جذباتی تقریریں سنائی جاتی ہیں دین کے نام پر, خاص طور پہ جب فنڈ ریزنگز ہوتے ہیں اور جب چندے مسجدوں اور مدرسوں کے جمع ہوتے ہیں, کہ جو دولت والے ہیں وہ گلٹ کے شکار رہتے ہیں. یقین کریں میرے اپنے دل میں یہ بڑا گلٹ تھا, جب تک میں نے شعور کے ساتھ دین کو نہیں سیکھا مجھے لگتا تھا کہ مالدار ہونا گناہ گار ہونا ہے. اب اللہ نے دیا ہم کہاں سے کیا کریں, پھینک دیں, چوری کا تو نہیں ہے اپنا مال ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک سوچ ہے, کچھ دیندار دولت والوں کو منہ دیکھتے ہیں جیسے خونہار نگاہیں ہیں, لگ جائے گا پتا, پوچھے گا اللہ ان کو بھی, کیوں پوچھے گا, جائز کمائی ہے, زکات دیتے ہیں, حلال ہے, رشتہ داروں کو دیتے ہیں, اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جتنا آپ دیں گے اتنا ہی اور بڑھتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال چھوڑ سکتے, ابھی تو اتنی باریکیاں بتائی جا رہی ہیں, اگر مال اپنے پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتے تو بتائیے کہ یہ ساری 7 آیتیں ابھی اور ایک آخری آیت سورت نساء کی ہوگی, 8 آیتیں پورے قرآن پاک میں ورثے اور وصیت سے متعلق, ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. لہذا ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے مال کی زندگی کے اندر اہمیت اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ دل سوزی کر رہے ہیں کیونکہ مال ورثے کے مال کے اندر بہت خیانتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بات معروف بھی ہے محاورتاً کہ ورثے میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی, مال مفت دلے دے رہے ہیں, کہتے ہیں خود کمانا پڑتا تو سمجھ آتی. اور آپ ایسی کئی کہانیاں دیکھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کی بڑے باپ کی کمائی جوانوں نے بس چند سالوں میں گل چھڑوں میں اڑا دی اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم کسی کے مال کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. حیرت ہے نا اس بندے کے پر, یعنی وہی مثال پھر لاتی ہوں کہ زندگی میں تو باپ 2 لاکھ کی گاڑی نہیں لے کے دے رہا تھا, اب بیٹے کو مل جاتا ہے 2 روپیہ تو اس کو خوشی کرنی چاہیے نا. یہ کرے کہ اب 2 کروڑ میں اپنا بھی لے لوں اور 1 کروڑ بہن کا بھی لے لوں اور ماں کو حصہ دینا کیا ضرورت ہے تو سارا میں لے لوں, کیوں نہیں سوچتے کہ وہ چلے گئے تو تم کو بھی جانا ہے. اس لیے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر شدت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کون جو یتیموں کے سرپرست ہیں, اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ بھی اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں. بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو بالکل سیدھی ہو, کیونکہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما, جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, تو بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں, وسیصلون سعیرا, اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بھائیوں, کیونکہ عموماً الا ماشاء اللہ, لیکن عموماً دیکھیے جب کوئی شخص مرتا ہے تو زیادہ اس کا مال کا لین دین اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے, جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں, جہاں کاروبار اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ دو چار بھائی ایک ہی باپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے نا حق تلفی کا, وہ چچا کی طرف سے ہوتا ہے, چچا یا تایا جو ہماری سینس میں جس کو بھی کہہ لیں, یعنی مرنے والے کے جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ظلم کرتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. دادا پوتے پہ وہ ظلم نہیں کر سکتا جو چچا بھتیجے پہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈائریکٹ بات کر دی کہ دیکھو آج تمہارے بھائی کے بچے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے نا, تم ان کا مال بھی لے بیٹھے, تم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے فارغ بھی کرنا چاہتے ہو, تو ذرا سوچو کہ یہ چھوٹے بھائی کی بجائے تمہارا بھی تو نام آ سکتا تھا موت کی لسٹ میں پہلے, اور اگر بڑا چلا گیا تو کل تم نے بھی تو جانا ہے. سوچو جب تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے تمہارے کمزور بچے ہوں تو تم کیا سوچو گے؟ یہ خافو کا لفظ ہے نا, اس کے نیچے لکھ لیں فکر مند ہو گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اچانک انتقال ہو جائے اور تمہارے کمزور بچے جو پیچھے تھے ان کے مال کو کوئی دوسرا کھا جائے؟ کسی اسلام میں کہتی ہوں کہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے. اسی سے وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. انسان کے اسلام کا حسن, اس کے دین کا حسن کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ کریں وہی وہ دوسروں کے ساتھ کر دے. اب آپ سوچیے کہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے بچے پیچھے سے رولتے رہے, تو پھر وہ دوسروں کے بچوں کو کیوں رلا رہا ہے؟ سوچو تو صحیح, کیسے تم کسی کا حق کھا سکتے ہو اور باقی اگر تم نے یتیموں کا مال کھا ہی لیا تو یہ ظلم ہوگا. یہ ظلم کی صورت میں ہوگا کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو. ہمارے دور میں آج کے معاشرے میں دیکھیے تو یتیموں کے مال کے کھانے کے کچھ تو انلیگل طریقے ہیں جو قانونی کاروائیوں میں پڑھ کر یا اندر کی چھپی ہوئی شانتوں کی صورت میں ہوتے ہیں, لیکن کچھ لیگل طریقے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ایک دو باتیں جو فرسٹ ہینڈ کسی سے معلوم ہوئی. ایک خاتون ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی تھے زندگی میں بھی, گزارا کر رہے تھے, اچانک میاں کا انتقال ہوا, عورت اب بچے کو پالنے والی ہے, اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاتی ہے کہ میرے پاس شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بس ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے, کیا اس کے باوجود بھی میں اس کا تیسرا اور چوتھا اور اس کی جمعراتیں کروں کہ بس ہی نہیں ہے کرنے کو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر بخشا جائے؟ کہا جی بخشا جائے. تو کہا پھر اس کی یہ تمہیں رسومات تو کرنی پڑیں گی سوئم کی اور جمعراتوں کی, ورنہ وہ بخشا نہیں جائے گا. اور وہ خاتون اتنا ڈرائی گئی کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پلاٹ بیچا اور وہ پیسوں سے پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو پہلے سوئم کا کھانا کھلایا, پھر چار جمعراتیں کی, پھر چالیسویں کے اوپر جان چھوٹی, اور پھر سال کے بعد تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ایک دم جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں, لیکن کبھی سوچیں جب کوئی مر جاتا ہے تو بچے چاہے 20-25 سال کے کیوں نہ ہو, وہ اندر سے ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ, ان کے دل بھی رو رہے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کے انہوں نے بھی وہ چیز اس طرح پریکٹیکل لی نہیں ہوتی. دیکھیے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھ جانا اور باپ کے بغیر دکان پہ بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لوگ بزنس جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا. عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے سامنے بچوں کو بٹھائیں لیکن وہ نہ ہو, بڑے بڑے ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور دیوار بھی گر گئی. تو لہٰذا ایسے نوجوانوں پہ, ایسے بچوں پہ, ایسی بیویوں پہ جن کے شوہر چلے گئے رحم کرنا چاہیے. نہ حق طریقوں سے ہم اگر رشتہ دار بیٹھ کے وہاں کھاتے ہیں. ایک کسی کے گھرانے کی بات ہے کہ صرف 10 دن, یعنی باپ کی سڈن ڈیتھ ہوئی, کھاتے پیتے تھے گھر کے, لیکن 10 دن تک گھر میں جو رشتہ دار آ کے براجمان رہے غم کے نام پہ دکھ پہ, اسے ایک تو گھر کا نظام بگڑا, اور وہ جو بیوہ تھی ان کی وہ چپکے یہ کہتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ سب جائیں اور میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے شوہر کو یاد کروں. بالکل اچانک ڈیتھ تھی, ٹریفک کے مطلب ٹریولنگ کے دوران ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ اتنا سسکتی تھیں کہ یہ سب آئے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر رو لیتے ہیں, پھر باتیں کر رہے ہیں, ادھر کھا رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ایک میلے کا سامان ہے, وہی رشتے ناطے جوڑ رہے ہیں جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں. اور صرف 10 دن کے اندر گھر کے اندر جو گروسری کا خرچہ آیا, وہ معصوم جوان ہوتے ہوئے بچے جن کو آپ پورے جوان بھی نہیں کہہ سکتے, وہ اس دور میں جبکہ یہ بات تھی لاکھوں میں تھا. یعنی گھر کا ایک مہینے کا خرچہ اس دور میں شاید 2-3 ہزار ہوتا ہوگا. تو بچوں نے, وہ معصوم بچوں نے بتایا کہ یہ صرف جو رشتے دار آئے ہیں ان کی ڈبے روٹی انڈے اور روز کے جو کھانے پک رہے ہیں اس پہ کئی لاکھ گھر کے اندر گروسری کے نام پہ آیا. یہ کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامى. آپ کہتے ہیں کہ ہم کو یتیم سمجھ کے تھوڑی کھاتے ہیں, ہمارے تو رشتے دار تھے, ہمارا تو بھائی تھا. اللہ کی نبی نے ہر طریقہ سکھا دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میت کے گھر میں, یعنی افسوس کی نیت پہ جو کہہ کے ہم کہتے ہیں جانا, ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے, بلکہ کہہ کے لوگوں کو بلانا, یعنی میت کے گھر میں کٹ کرنا جس کو بولتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ آ جاؤ, اس کو ہم نوحہ خانی میں سمجھتے تھے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں نے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ بات کی کہ جب کبھی کسی کے گھر میں پرسے کا کھانا کھائیں تو اس وقت یہ ضرور سوچیں کہ کل میرا بھی کوئی کھائے گا. اب تو بڑی بڑی دعوتیں پکتی ہیں, آج پھر وہ اور رشتے دار, ایک تو مر گیا بیچارہ دنیا سے, دوسروں کو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا ہے کیونکہ 3 بہویں تھیں. آج ایک بہو کے گھر کا کھانا آ رہا ہے, صبح ایک کے گھر کا آیا تو شام کو اب دوسری کے محکے سے آیا, پھر تقابل ہوتا ہے, صبح گوشت زیادہ تھا تو اب کم ہے, صبح چاول زیادہ تو اب چاول نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ دیکھیے کہ میت کے جو کھانے ہیں اس کے اندر بھی تقابل ہو رہا ہے اور کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کریں کیا, بیٹی کو باتیں کرنی پڑیں گی, کوئی کہہ دے لاؤ دال روٹی دے دو, غم میں کھائے کیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, حکم ہے کہ جو گھر والے ان کو کھلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے رشتے دار, اس کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کھانا بھیجے, کیونکہ غم کی وجہ سے وہ پکا نہیں سکے ہوں گے. حضرت جب تیار کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے گھر کھانا بھیجا, کہ صدمے کی وجہ سے نہیں پکائیں گے. ایک تو یہ کہ اس کو کھلایا جائے, دوسرا یہ کہ ساری جگہ سے لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور 10-10 دیگے پکیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی زد میں ظلم کے اندر آتی ہیں. لوگ چاہتے نہیں ہیں کھلانا, لیکن آپ کو وہ کہہ بھی نہیں سکتے آپ نہ آئیں. تو فرمایا ایسی ہر صورت جو کسی بھی طریقے سے لی یا دی گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سبب ہو سکتی ہے, اور ایسے لوگ پھر پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو ایک گروہ لوگوں کا اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے, تو اس پر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہم لا تجلنا منہم. اسی طرح ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے, آپ نے فرمایا کہ دو کمزور لوگوں کے مال کو لینے سے بچو, یعنی دو لوگ ایسے ہیں جن کا مال نہ کھاؤ, اس میں سے ایک عورت ہے اور ایک یتیم ہے. اور آج دیکھیے کہ عورت سے کیسے اس کے مال کو اتھیایا جاتا ہے مہیلوں بہانوں سے, کبھی حق مہر معاف کرا کے اور کبھی دوسری طرف, اور دوسرے یتیم ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم اگلی آیتوں کو شروع کریں گے. یہاں تک تلاوت سنیں گے اور محاسبہ کریں گے کہ ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئیں اس میں میرے اپنے عمل کی کیا بات تھی.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
لیجیے آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. تو یہاں سے اب بے صبر کے ساتھ سنتے جائیے اور یہ موضوع سمجھ ہی تب آتا ہے کہ جو بات ہی جا رہی ہے بس اس کو سمجھیں، نہ اس کے ادھر سوچیں نہ ادھر سوچیں، ورنہ پھر بعض دفعہ جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہم سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے معاملے میں. لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، دل سوزی والا انداز ہے. اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے والدین کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کر دیا کہ کہیں کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کر دیں، تو یہاں حکم دے دیا کس بات کا. اور لفظ یو سی میں وسیع کا لفظ ہے، وہ سواجہ اہم چیز کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں وصیت عموماً موت کے وقت کی بات کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وصیت سے مراد اہم بات ہوتی ہے. اور یہ معاملہ جو سراسر ایک نجی معاملہ تھا، گھریلو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کر کے، انٹرفیرنس کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا، یا کسی معاشرے کے اندر اسلام کا پتہ صرف وہاں کی نمازوں اور مسجدوں سے نہیں پتہ چلے گا، بلکہ وہاں کے خاندانی نظام، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور مال کی تقسیم پر بھی اس کا تعلق ہوگا. پھر فی اولادکم کے لفظ میں اولاد کا لفظ ہے جو بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ لِلذَكَرِ، مرد کے لیے. یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا، ذکر ویسے تو مذکر کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں لفظ مذکر بھی اسی سے ہے، زال کافوا سے، مراد یعنی مرد، میل جو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ذکر سے مراد بیٹا ہے، کیونکہ ہر صورت میں یہ قانون نہیں ہوگا. یہاں لِلذَكَرِ میں مراد ہے بیٹے کے لیے، لڑکے کا، بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ مثل مانت لائک حظ الانثیین، حصہ دو لڑکیوں کا. انثیین انسا سے تثنیہ ہے، انسا کہتے ہیں بیٹی کو، لڑکی کو. یہاں کیا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو کس حساب سے مال ملے گا. لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہاں آپ نمبر ون لگائیے یا اے لگا لیں لِلذَكَرِ سے پہلے. اس آیت میں ہم تین چار مختلف کیسز پڑھیں گے. یہ جو اصول ہے نا لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کے نیچے لکھئے جب مرنے والے کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں. رینڈم ہوتے ہیں نا، کبھی دو بیٹے تین بیٹیاں، کبھی تین چار پانچ، واٹ سو ایور. یہ کون سی صورت ہے؟ جب مرنے والے کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، ایک ہے دو ہے چار، بس اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس صورت میں بانٹ کا کیا طریقہ ہے کہ ہر بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملے گا. یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بلکہ کہا کہ بیٹی کو تو پورا مل رہا ہے تو بیٹے کو اس سے دگنا مل جائے گا. مثال لے لیجئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اپنے پیچھے $1,000 چھوڑ کے مر رہا ہے، ساری چیزوں کو الگ کر دیں، ابھی جو آگے آنے والی ہے سائٹ پہ، ہم اس کی یہ دولت اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 33.33 یعنی 33 روپے 33 پیسے جو ہیں ایک بیٹی کو دے دیے جائیں گے، اور 33 + 33 یعنی 66.66 جو ہے وہ دوسرے بیٹے کو دے دیے جائیں گے. یعنی جب کوئی مرنے والا مرے اور اپنے پیچھے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے، ہر بیٹے کو 2 سے شمار کیا جائے گا. 4 بیٹے نا کسی کے، تو 4 4 کو 8 کر لیں گے، اور بیٹیاں تھی 3 تو 3 کو بس 3 ہی رکھ لیں گے. تو اس صورت میں ریشو کیا بنا؟ 2:1 کا، دگنا مل رہا ہے ہر بیٹے کو بیٹی کا. لکھ لیں پھر بعد میں اس کو سمجھیں گے. یہ تھا پہلا کیس. دوسری سچویشن، اور وہ کیا؟ فَإِن كُنَّ نِسَان، بس اگر ہوں بیٹیاں، کتنی؟ فوکس نتین، دو سے زیادہ، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ہے دو تہائی جو اس نے چھوڑا. سیکنڈ کیس، اس کیس اسے پہلے بھی لکھ لیتے. یہ ہے وہ صورت کہ مرنے والا دو یا دو سے زائد بیٹیاں چھوڑ کے مرا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی صرف دو ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، یا تین بیٹیاں یا چار بیٹیاں، یہ وہ صورت ہے کہ مرنے والا کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کی دولت کیسے تقسیم ہوگی اس کی بیٹیوں میں؟ اس کے $100 کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، 33 33 33.33. سلسا کیا ہوتے ہیں؟ ٹو تھرڈ، یعنی سو میں سے دو تہائی کتنے ہوتے ہیں؟ 66. تو وہ 66 جو ڈالر ہے نا، وہ دو بیٹیاں ہیں تو دو میں آدھے آدھے دے دیے جائیں گے 33، تین بیٹیاں ہیں تو 66 کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو 22.22 سب کو دے دیے جائیں گے. چار ہیں یا دس ہیں یا بیس ہیں، وہ 66 روپیز جو ہیں یا ڈالر میں، وہ اس کی ساری بیٹیوں کو ملیں گے. آپ کے ذہن میں بھی فوراً سوال آئے گا کہ باقی 33 کا کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیں بھی. ٹھیک ہے، آگے چلے. تیسرا کیس نمبر تھرڈ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف، یہ تیسرا کیس ہے کہ مرنے والے کی بس ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی ایک بیٹی، واحدہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں لاکھوں کی اکلوتی وارث، رشتوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اکلوتی چاہیے. ہاں، تو یہ اکلوتی کو کتنی جائیداد ملے گی باپ کی؟ پوری نہیں ملتی، آدھی ملتی ہے. سو یا ہزار کا جو بھی ریشو ہم سمجھ رہے تھے، ایک ہی بیٹی ہے، سو کے آدھ کریں گے تو 50، تو اس کو 50 مل جائیں گے، باقی 50 کو چھوڑ دیں آپ ابھی. ٹھیک ہے، یہاں تک بس ختم. آپ دیکھیے کہ صرف ڈھائی لائنیں بنتی ہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی وراثت کی، ہر ممکن بانٹ کر دی. کوئی مرتا تو یا چار صورتیں ہو سکتی ہیں، نمبر ایک کی اولاد ہے ہی نہیں، چلو بات ہی ختم، اس کو ایک طرف کر دیں. دوسری صورت ہے کہ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اس کے لیے کیا بانٹ ہے؟ ہر بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ایک اینڈ پہ نیومیریکل ادھر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں، یعنی جس کو حساب کے سوال کہتے ہیں. لیکن پہلے یہ پورا ٹاپک سمجھ لیں. جب بیٹے اور بیٹیاں گھلے ملے ہیں، ایک ہے، دو ہے، چار ہے، دس ہے، چھ، نو پرابلم. ہر بیٹے کو 200 ضرب دے لیں اور ہر بیٹی کو ایک سے جمع کر لیں. مثال ہے کسی کے تین بیٹیاں اور پانچ بیٹے ہیں اور اس نے $100 چھوڑے، تو آپ کیا کریں گے؟ تین بیٹیاں 1 2 3 اور پانچ بیٹے ہیں نا، تو ہر بیٹے کو دو، پھر دو، پھر دو، پھر دو، پھر دو، ٹوٹل کتنے حصے ہو گئے مرنے والے کی جائیداد کے؟ 12 اور 13. 13 حصے کریں گے $100 کے، اور جتنے حصے بنیں گے نا، اس میں سے ایک ایک حصہ تو تین بیٹیوں کو دے دیں گے، باقی جو پیچھے رہ جائیں گے 10 حصے، ان میں سے دو دے ہر بیٹے کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ تو بڑی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہی تو ہم روتے ہیں، نہ زندگی میں حق ملے، مرنے کے بعد بھی نہ ملے. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اسلام میں ورثے کی جو بانٹ ہے نا، اس کے کچھ اصول ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن. اس میں ایک اصول کیا ہے؟ قرابت، رشتہ داری. جو جتنا قریبی ہوگا نا، اتنا زیادہ اس کا حصہ زیادہ ہوگا. مثلا مرنے والے کی سب سے زیادہ قریبی چیز جو ہے نا، وہ اس کی اولاد ہے. ایون ماں باپ بھی اس کے بعد ہوتے ہیں. جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا کسی کی، تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ماں باپ کو ملے گا دونوں صورتوں میں. اگلے حصے میں ماں باپ کی حصوں کی بات آ رہی ہے. اب دیکھیے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ جو فرق رکھا گیا، اس کی حکمت سمجھ لیں. پہلی بات، اللہ کا حکم ہے، اللہ اتنا بھی نہ دیتا. پھر اس دور کو بھی تو سامنے رکھے نا کہ جہاں عورت بلکہ بکتی تھی، اس کو مندے بانٹتے تھے. اس عورت کو اگر اللہ تعالیٰ ایک حصہ بھی دے رہے تو یہ غنیمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. دوسرا اصول لکھ لیں وراثت کی تقسیم کا، ضرورت، نیڈ. مثلاً آپ دیکھیے کہ ینگ بہن بھائی بہن ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں ان میرڈ ہیں. اب لڑکی کو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس اسلام میں جو مرد یا لڑکا ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کو بھائی کو بھی، بہن کو بھی دیکھنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، ماں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کا خرچہ بھی وہی لائے گا. کل بہن کی شادی کا موقع آئے گا، یہ بھائی اپنی بہن کی شادی کرے گا، حالانکہ اس کا خرچہ تو دوسری طرف آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو خرچ اٹھتا ہی ہے. اب یہ بہن ادھر سے باپ کی جائیداد میں سے بھائی سے آدھا بھی لے چکی ہے، دوسری طرف اس کو ملے گا اپنے شوہر سے حق مہر. مثال ہے کہ چلے 100 ہی کی بات کر لیتے ہیں، ایک مرد فوت ہوا، $100 چھوڑ کے گیا، 33 یعنی 33 بیٹی کو مل گئے، 66 بیٹے کو مل گئے. اب 33 عورت کے جو ملے وہ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ بالکل نہیں. وہ بھی جاتے ہیں ویسے مردوں ہی کے پاس ہے، اس مرد کا نام ہوتا ہے جیولر، اور اس مرد کا نام ہوتا ہے کچھ بولو گھر کے نا. عورتوں کے پاس جتنا پیسہ نا وہ بھی مردوں کے پاس جاتا ہے، اپنے مرد سے چھین چھان کے لیتی ہیں اور دوسروں کو مردوں کو دے کے آ جاتی ہیں. ہاں تو اب آپ دیکھیے کہ عورت نے تو وہ 33 سنبھال لیے، کل شادی کا موقع آیا، اس کی شادی کے اوپر خرچ بھی کچھ نہ کچھ اٹھا تو بھائی نے کیا. اب یہ لڑکی گئی اپنے سسرال، شادی ہوئی، مرد نے اس کو حق مہر میں پھر 33 دے دیے، بالفرض ہمارے والے جو مشہور ہے، تو اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ اس کے 66 ہو گئے نا. 33 باپ کی جائیداد کے تھے، 33 شوہر سے حق مہر میں مل گئے. چلیے اب ذرا مسلم بھائی کو دیکھیے جس کو 66 ملے تھے، اس کو 66 ملے، چلے اس میں سے اس نے 33 بہن کے شادی پہ اور گھرداری کے خرچوں پہ لگا دیے. پیچھے کیا بتا 33، کل اپنی بھی تو شادی کرے گا، وہ 33 دے دے گا اپنی بیگم کو، اس کے حق میں کہہ رہا. ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن اسلام میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بانٹ رکھی کہ مرد کفیل ہوتا ہے، مرد نان نفقے کا مالک ہوتا ہے، لہذا ضروریات دیکھی جاتی ہیں، مردوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے عورت کو کم دے کے اس کو بھی خوش کر دیا کہ تم لے لو کچھ، ویسے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام تمہیں بھی دیتا ہے، لیکن لڑکے کو دگنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک تیسرا اصول بھی یاد رکھیے گا مال کی تقسیم کا وراثت میں، وہ کیا ہے؟ دولت کی تقسیم، تقسیم دولت. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئے اور آپ خزانے کا سام بن کے بیٹھ جائیں اور ہلے نہ اور جلے نہ. اسلام کے اس اصول میں دولت کی تقسیم مثال دیتی ہوں، ابھی آپ دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے آئے گی. ایک شخص ہے، چلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، بہت رئیس صاحب ہیں. اب کوئی ان کے گھر میں موقع آ جاتا ہے رشتے داروں کے آنے کا جانے کا، عموماً کن کو دینا مشکل لگتا ہے؟ ویسے اکثر کو نہیں لگتا، لیکن مثال دے دیتے ہیں، بیوی کے میکے کو دینا بڑا مشکل لگتا ہے، ان کے لیے دعوت بھی پکتی ہے تو وہ بوجھ لگتی ہے. ساس مثال لے لیتے ہیں ایک مرد کی ساتھ، اس کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ میری بیوی اپنے ماں باپ کو کچھ دے یا میں دوں. چلیے ختم ہوگی بات، وہ اس کے ایک وقت کے کھانے کا بھی پوچھتا ہے، کیوں کھلایا، یہ دیا وہ دیا. اب وہ شخص 10 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے، 10 لاکھ جب وہ مرتا ہے، اس کا اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، جو اگلی 12 میں ملے گا ہمیں حصہ، یعنی بیوی کو حصہ ملے گا نا. اب وہ بیوی کو جب حصہ مل گیا اس شوہر سے، گویا کہ اس کے مثال ہے کہ 10 لاکھ میں سے بیوی کو 8واں حصہ یا جتنا بھی ملا، اب وہ اس کی بیوی نے کچھ عرصہ استعمال کیا، ختم کیا، وٹ ایور، کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوا، اب بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا مرد کے مرنے پہ اس کی ماں ملتا، 1/6 ملے گا. تو یہ 1/6 کس کو ملا؟ اس پہلے مرنے والے کی سندھن کو ملا. بات واضح کہ بہت الجھ گئی؟ یعنی زندگی میں جن لوگوں کا آپ ایک جوڑا بھی نہیں خوشی سے دے سکتے نا، وہ آپ کے مرنے کے کچھ سال کے اندر اندر آپ کی آدھی سے زیادہ جائیداد بھی لے چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگلا حصہ نہیں آیت کا پڑھا، اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ادھر جائے بغیر سیدھا سیدھا چلتے رہیں. مرد کو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. چلے اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے مرنے والے کے کہ اس کی صرف بیٹی ہی ہو، بیٹی ہی ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، یہ پوسیبل ہے نا. اس کی دوسری مثال دے دی، فائن کن نسان فوکس نہ تعین، یہاں لفظ فوکس نہ تعین ہے، دو سے زائد، لیکن چلتا ہے کہ دو کے لیے بھی یہی حکم ہے. دوسری صورت کے کہ بہت ساری بیٹیاں ہوں تو کیا کیا جائے گا، اس کی پوری جائیداد کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ان تین میں سے دو حصے ان ساری بیٹیوں میں برابر بٹ جائیں گے. ایک حصہ کدھر جائے گا؟ یہ اس کے بعد والوں پہ جائیں گے، یعنی اسلام کے اندر الاقرب من الاقرب کی بات ہے. جب بیٹا حصے میں نہیں ہوتا نا، جیسے کسی مدنیلے کا اگر بیٹا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جائیداد تھوڑی دور تک بٹتی ہے، چچاؤں تک بھی کسی صورت میں پہنچ جاتی ہے، دادا کو زیادہ مل سکتا ہے. لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جو مل سکتا ہے وہ دو تہائی مل سکتا ہے. تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا بس ایک ہی بیٹی چھوڑ کے مرے، تو اس کا جواب اگلی آیت کے حصے میں، آیت کے اگلے حصے میں آیا، وہ امکانت واحدتن، اگر وہ ایک ہو تو فلحن نصف، تو اس کے لیے یاد ہے. ایک چوتھی کیا صورت ہو سکتی ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں لیکن وہ بہت آبویس ہے، کہ مرنے والا ایک ہی بیٹے کو چھوڑ کے جائے، تو جب ایک بیٹا ہوگا، کیونکہ لیز ذکری مثل حزل ان سے یہی میں ذکر ہوا، پھر دہراتی ہوں، مرنے والا بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں چھوڑے تو 1/2 کے ریشو سے لڑکوں اور لڑکیوں میں بٹ جائے گا. مرنے والا صرف بیٹیاں چھوڑے 2 سے زائد تو پوری جائیداد کے 2/3 کو بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. تیسری سچویشن، مرنے والا صرف ایک بیٹی چھوڑے تو باپ کی پوری جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹ کے آدھی اس کو دے دی جائے گا اور آدھی پھر اس کے اسبا اور زبل فروز اور دور کے رشتہ داروں کو جائے گی. ٹھیک ہے. چوتھی صورت ہے کہ بس ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کو پوری جائیداد مل جائے گی. ٹھیک ہے، بس یہاں تک سمجھ کے اب آگے چلیں. آیت کا جو اب حصہ شروع ہو رہا ہے اس سے اوپر آپ ایک سب ٹاپک سب ٹائٹل لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ماں باپ کے حصے. سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا پتہ چلا آیت کے شروع سے لے کے اب تک. اب دوسری صورت ہے ماں باپ کے حصے. اولاد کے حصوں کی جس طرح 4 صورتیں تھیں نا، اسی طرح والدین کے وارث بننے کی 3 مختلف صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، ماں باپ بھی موجود ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ایک ہو یا زیادہ. مرنے والے کی جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، 1/6. باقی جو 4/6 ہے نا وہ اولاد میں پھر اسی تقسیم سے ہوگا جو اوپر ذکر ہو گئی. دوسری صورت ماں باپ کے وارث بننے کی کیا ہوتی ہے، کہ ماں باپ وارث ہوں اور مرنے والے کی اولاد نہ ہو. مثلاً میرٹ تھا، بھی لڑکا ینگ تھا، کماتا تھا لیکن شادی نہیں ہوئی، یا دوسری صورت ہے کہ شادی بھی ہوئی لیکن بچے نہیں تھے، یا کوئی اور سچویشن. تو دوسری سچویشن کیا کہ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی اور باقی بھائی بہن بھی نہ ہو، یعنی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اس کے اپنے نہ بھائی بہن ہیں اور نہ بچے ہیں، تو اس صورت میں اس کی دولت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ایک حصہ ماں کو مل جائے گا 1/3، ماں کا بڑھ گیا، 1/6 کم ہوتا ہے، 1/3 زیادہ ہوتا ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نا. ایک یہ پینسل ہے نا، اس کے آپ 3 ٹکڑے کریں گے نا تو یہ ٹکڑے بڑے بنیں گے، رائٹ. اور اگر آپ اس کے 6 حصے کریں گے نا تو ہر حصہ چھوٹا ہوگا. تو ماں باپ کا 1/6 کم ہے 1/3 کی نسبت، تو ماں کے لیے 1/3 ہوگا اور باقی یہ جو 2/3 ہے نا یہ پورے کا پورا باپ کو مل جائے گا. دہراتی ہوں، والدین کو حصہ ملنے کی دوسری صورت کیا ہے، کہ مرنے والے کے بچے نہیں تھے اور بھائی بہن بھی نہیں تھے. $100 چھوڑے اس نے، مثال ہے، 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے 33 کی صورت میں، اور پیچھے 66+ جو ہے یہ باپ کو دیا جائے گا. تیسری سچویشن ماں باپ کو حصہ ملنے کی کیا ہے، کہ میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے اور بھائی بہن ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ماں اور باپ کو دوسرے بچوں سے بھی حصہ ملنا ہے بعد میں، تو اس صورت میں ماں کو پھر دوبارہ 1/6 ملے گا اور باقی 5/6 جو ہے یہ سارے کا سارا باپ مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے کہ رشتے دار بھی بہن بھائی جتنے ہی تین قسم کے ہوتے ہیں ہماری زبان میں آپ سمجھتے ہیں، سگے رشتے دار، ماں بھی ایک باپ بھی ایک. دوسری صورت ہوتی ہے کہ ماں فرق ہے تو باپ ایک ہے، اور تیسری صورت ہے باپ ایک اور ماں فرق. ٹھیک ہے، یہ تینوں سچویشن اس کا تذکرہ آگے آئے گا. پڑھیے ذرا اس حصے کو. ولی ابا وہی ہی اور اس کے ماں باپ کے لیے، یہاں ابا وہی ہی سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں. لکلی واشد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں اور باپ کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھوٹا حصہ، 1/6. یاد رکھیے کہ 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا. من ترکا، جو وہ چھوڑ گیا، کون؟ بیٹا جو مر گیا. ان کان لہو ولد، جبکہ اس کی اولاد ہو. ولد سے یا مراد بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں. یہ پہلی سچویشن مل گئی. ماں باپ کے حصہ ملنے کی پہلی صورت کیا ہے؟ کہ مرنے والے کی اپنی اولاد بھی تھی، تو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ماں کو مل جائے گا، 1/6 باپ کو مل جائے گا، اور باقی ساری اولاد کو ملے گا جو کہ اوپر تذکرہ ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، ہُو سے مراد جہاں میت ہے، بچے نہیں ہیں. وہ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں. اب کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 مل گیا اور باقی نہیں بتایا ہوا. یہ آپ اپنے پاس آگے بڑھا کے لکھ سکتے ہیں، باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا. تیسری سچویشن اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سلوس کے بعد آپ نمبر 3 لگا لیں. تھرڈ سچویشن کے فائن کان لخو اخوتن، اور اگر ہو اس کے کئی بھائی، مرنے والے کے کئی بھائی ہیں، تو فالیم میں سدس، ماں کو 1/6 ملے گا. لیکن یہ سب کہاں ہوگا؟ من بعد وصیت یوصی بها. یہاں سے موضوع بدل رہا ہے. یہ سارے حصے اولاد کے اور ماں باپ کے کب ملیں گے؟ وصیت جو اس نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا اس کے اوپر اگر قرض ہے تو. ترتیب کیا ہوگی؟ ایک شخص مرا، اس کے اوپر قرض بھی ہے، اس نے کچھ وصیت بھی کی ہے، اور حصے بھی بٹنے ہیں. سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، جو معروف طریقے سے، کوئی اور کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ قرض تھا اس کے سر پہ کہ نہیں. یہاں لفظ وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں، لیکن پریکٹیکلی عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ نے قرض پہلے ادا کیا، اور سمپل بات ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا نا. اگر مرنے والے کی دولت ساری قرض ادا کرنے میں نکل گئی تو باقی سب ہاتھ دیکھتے رہے، ہاتھ ملتے رہے، پھر کوئی وصیت پوری نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں لفظ آئے وصیت کا، ہمارے ہاں یہ بھی لفظ بہت زیادہ انفیملیئر ہے. کیا وصیت کروں؟ اچھا سارا دے جاؤں، کس کو دوں؟ اچھا اپنے بعد دے دوں. تو دیکھیے کہ وصیت کے لیے بھی اسلام نے قانون بنا دیا، میں اس کو بعد میں ڈسکس کروں گی، بس ابھی لفظ وصیت لکھ لیں. اتنی بات کو دہراتی ہوں، ساری آیت جہاں تک ہوئی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں. کوئی شخص مرا، بیٹے اور بیٹیوں کو، بہت سارے بچے ہیں، بیٹوں کو دگنا بیٹی سے. دوسری صورت ہے صرف بیٹیاں، تو 2/3 منی کو ساری بیٹیوں میں برابر کا تقسیم کیا جائے گا. تیسری صورت ہے مرنے والے کی بس ایک ہی بیٹی ہے، تو آدھی جائیداد اس ایک کو دے دی جائے گی. اس کے بعد چوتھی صورت جو اس کتاب قرآن کی آیت میں نہیں ہے لیکن آبویسلی سمجھ آ رہی ہے اور حدیث سے ملتی ہے، کہ بیٹا ایک ہی ہو تو پورے کا پورا بیٹے کو ملے گا. اس کے بعد دوسرا حصہ والدین کے حصوں کا، مرنے والے کے بچے بھی ہوں، بیٹے بیٹیاں کتنے بھی ہوں، نو پرابلم، تو ماں باپ کو ٹوٹل منی کا 1/6 ماں کو ملے گا، پھر ٹوٹل منی کا 1/6 باپ کو ملے گا، پھر ان دونوں کو جو ملا اس کو مائنس کریں گے منی کے اندر سے، پھر جو پیچھے رہ گیا اس کو بیٹے اور بیٹیوں میں اوپر والی نسبت سے بانٹ دیں گے. دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں ہیں اور بھائی بہن بھی نہیں ہیں، صرف ماں اور باپ کو دولت دینی ہے، تو ساری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، 2 حصے باپ کو مل جائیں گے. تیسری صورت کیا ہے؟ کہ مرنے والے کے بچے تو نہیں ہیں لیکن اور بھائی بہن ہیں، تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا، کیونکہ ماں کو دوسرے بچوں سے بھی تو امید ہے نا آنے کی، لیکن باقی پانچ چھ جو حصے ہوں گے چھ میں سے وہ باپ کو مل جائیں گے. اب یہ باتیں ہوں گی کب؟ جس میں سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کو. لفظ قرض پہلے کیوں نہیں آیا، وصیت پہلے کیوں آئی؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ قرض ہر میت پہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ آج کے دور میں اس کا نہیں پتا، لیکن عموماً لوگوں کے اوپر قرض نہیں ہوتا، لیکن وصیت اکثر لوگ کرتے ہیں. ایک وجہ قرض کو بعد میں لکھنے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں تقاضا کرنے، لیکن جن کے نام پہ وصیت کی جاتی ہے اکثر ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں وصیت میں سے کچھ ملا دی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات یاد رکھیے گا وصیت کے بارے میں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. بس ایک بچے کو تو ملنا ہی تھا اس اپنے باپ کے حصے میں سے، اور باپ ساتھ کہہ دے کہ اس میری جائیداد میں سے ون تھرڈ ویسے بھی اس بچے کو دے دیں. لا وصیت الوارث، بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ماں باپ کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، شوہر بیوی کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جس کو عام حالات میں نہیں ملنا تھا. وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ بھانجا ہو سکتا ہے، وہ بھتیجا ہو سکتا ہے، وہ پوتا ہو سکتا ہے، وہ پھپھی خالہ مامی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسجد ہو سکتی ہے، مدرسہ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، اینی ویئر کر سکتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے وصیت کی. دوسری شرط وصیت کی کیا ہے؟ کہ ون تھرڈ منی کے اندر ہی اندر ہوگی. دیکھیے انسان جو مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی عموماً تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت کو کہتے ہیں ہبا کرنا، گفٹ کر دیا کسی کو. زندگی میں آپ کوئی بھی مال اپنا دیتے ہیں نا، اس کو ہبا کرنا کہتے ہیں. یہ زندگی میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ دو مختلف چیزیں، نمبر ایک وصیت اور دوسرا ہے ورثہ. ان کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. کوئی اپنی زندگی میں اپنے مال کو پورے کا پورا اٹھا کے کسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، نو پرابلم. وہ اپنے مال کو اپنے استعمال میں لگا لے، ٹھیک ہے، زکات دیتا رہے، پھر جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچوں کو دے تو کیا ہوگا ہبا کی صورت میں؟ یعنی آپ ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، آپ بچوں کو دے تو اس میں انصاف کریں. ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے باپ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا؟ تو کہا باقی کو تو نہیں دیا. تو کہا کہ پھر اللہ سے ڈرو، اگر سب کو دینا ہے دو، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لو. اور کہا کہ میں جھوٹ پر یا ظلم پر گواہ نہیں بنتا. باقی رہے گی بات ضروریات. بچوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے، کم. ایک دو سال کا بچہ، ایک ماشاءاللہ 20 سال کا بچہ، ضروریات کا فرق ہے نا. ضروریات پہ جو خرچ کرنا، اس میں کوئی پکڑ نہیں. ایک بچے پہ مہینے کا 1000 خرچ ہو رہا ہے، دوسرے پہ 200 ہو رہا ہے، ایک کالج میں پڑھنے جا رہا ہے، ایک ابھی گھر میں، نو پرابلم. ایک میڈیکل کر رہا ہے، ایک جسٹ بیٹھ کے ایم اے یا بی اے کر رہا ہے، فرق ہے ایجوکیشن میں، نو پرابلم. ضروریات پہ جو بچوں کی لگتا ہے نا، اس میں کمی بیشی کا فرق نہیں. ایک بچہ زیادہ کھاتا ہے، اس کو زیادہ بھوک لگتی ہے، ایک کو کم لگتی ہے. اور لڑکیاں عموماً کم کھاتی ہیں، لڑکے زیادہ کھاتے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ ہم حساب کریں، روٹی توڑ کے دیں کہ آدھی تمہیں دیے تو آدھی تمہیں دینی، ایسی کوئی بات نہیں. ضروریات ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. لیکن جہاں ہبا کی بات ہے نا، گفٹ، اس میں انصاف ہونا چاہیے، برابر کی بات ہو، سب کو برابر دے. اور یا پھر وراثت کے حساب سے ہبا کریں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں مثال ہے کہ بعد میں جھگڑے ہوں گے، بیٹیوں کو حصہ ملے گا، لو جی پکڑو میں اپنا پورا مال اپنے سے بیٹے کو دیتی ہوں. اکلوتا بیٹا تھا، تین بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو دیا تو دوسرے خاندان میں چلا جائے گا. تو مرنے سے پہلے ہی اپنا سارا بیٹے کے نام لگا دیں، یہ اجازت نہیں اس کی. یہ ہبا تو ہوگا، وراثت کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بانٹ دی، وراثت بانٹ دی، نہیں بٹے گی، وہ ہبا ہوگی. وصیت اور وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اب وصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ول کے لفظ سے استعمال کیا، لیکن اسلام میں ول ایسے نہیں جیسے کرسچینٹی میں کہ ساری کی ساری قیدوں کس کو دینی ہے. نہیں، ون تھرڈ اس کی ایکسٹریم ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو میں پھر میں نے کہا تہائی دے دوں تو فرمایا تہائی دے سکتے ہو، ون تھرڈ، لیکن یہ بھی بہت زیادہ. اور اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں سے مانتے پھریں. بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نیوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ سوال پوچھنے والے یا جو مرنے والے تھے، یہ سات بن وقاص کا نام آتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اپنے مال میں زیادہ سے زیادہ جو مال انسان ڈیووٹ کر سکتا ہے صدقے میں کسی اور کو دینے میں، وہ ون تھرڈ ہے. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ ون فورتھ پہ رک جائیں، یعنی سو میں سے 33 لینے کی بجائے 25 ہی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ون تھرڈ کی بھی جو اجازت دی تھی وہ کراہت کے ساتھ دی تھی. یہ ہے انصاف اسلام کا. آپ کی زندگی میں مال آپ کا اپنا ہے، آپ اس مسجد کو دیں، اس مدرسے کو دیں، ادھر خریدیں، لیں، دین کو دیں، دنیا کو دیں، آپ کی مرضی. دنیا پہ لگائیں گے تو حساب ہوگا، دین کو دیں گے تو وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو خوب کماؤں کھاؤں، اپنی زندگی میں عیش عشرت کروں، کل میری جب موت ہو جائے تو میرا سارا پکڑ کے کسی ٹرسٹ کو دے دو. اجازت نہیں ہے. جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے. اس صورت میں اگر شوق فرماتے ہیں ہم کے کچھ دینا تو میکسیمم ون تھرڈ دے سکتے ہیں، اور اس کی شرط بھی یہ کہ وہ ان کو نہ دیں جن کو پہلے مل رہا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، باپ کو اور بیوی کو. اسلام نے جو لوگوں کے حصے فکس کر دیے نا، وہ تین قسم کے لوگ ہیں، اولاد، ماں باپ اور شوہر بیوی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. اور سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بوڑھے ماں باپ کو دینے کی؟ چھٹا حصہ ان کو دے دو. مجھ سے اگر کسی کے پاس آپ حساب لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 6 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں سے کوئی 1 کروڑ باپ کو دے دے، 1 کروڑ ماں کو دے دے، یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا، اب ان کی تو ضرورتیں نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں ان سے تو باقی بھائی بہنوں نے چھین کے لے جانا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، آبا اکم و ابنا اکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم تو نہیں جانتے کہ تمہیں نفع دینے کے حساب سے ان میں سے کون بہتر ہے. تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک جو بوڑھے باپ کو جانا ہے، یہ میرے جوان بیٹے گئے، کیونکہ اس کی ضروریات ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ کاروبار سنبھالے گا. اور عموماً بیٹے باپ کے کاروبار کو آگے ایز اٹ از چلا رہے ہوتے ہیں. اب بوڑھے باپ نے تو لے کے بابا جی نے پتہ نہیں کس کس کو دے دینا ہے. عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ بوڑھا باپ تمہارے حق میں کیسے فائدہ مند ہے. وہ کیسے؟ کہ اس کی تو خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اب اس کو مال خرچ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں، تو وہ بوڑھا. دوسری بات ہے کہ اس کو جوان اولاد کی موت کا صدمہ پہنچا، باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے یہ باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے. تو امید کرو کہ جو بوڑھے باپ کو چھٹا حصہ ملا نا، وہ صدقہ جاریہ میں لگائے گا، وہ اسی غم میں رکھے گا کہ میرا بیٹا مر گیا، چلو یہ میں ایک جگہ وقف کر دوں، اس سے ایک جگہ لے لوں، اس کو ڈیووٹ کر دوں. تو آج تو تمہیں دنیا کے اعتبار سے جوان بچوں کو دینا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بوڑھے باپ یا ماں کو دینا زیادہ بہتر، کیونکہ ہر فائدہ وہ نہیں ہے جو سامنے دکھے. اسی سے آپ دیکھیے، یہ تو زندگی کے بعد کی بات ہے نا، زندگی میں بھی بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کو دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں اور جوان اولاد کے لیے گل چھڑے اڑانے کے لیے خوب دے دیتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کو دینے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے، تو زندگی میں کیا اہمیت ہوگی؟ ایک حدیث اگر یاد ہو جائے نا، تو بہت ساری خواتین کو تو اس سے نصیحت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا. یہی حکم بیٹے کے لیے، یہی بیٹی کے لیے. یعنی باپ بیٹے کے مال کا اگر پورا بھی زندگی میں حق رکھتا ہے یا اسے استعمال کرتا ہے، یا بیٹا اپنا پورا مال بھی ماں باپ پہ لگا دیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بعض تو چلیں اور باتیں چھوڑیں بوجھل باتیں، ایک بڑی رکیق سی بات ہے اس آیت کے اوپر، اور وہ کہہ کہ بعض بیویوں کا بڑا دل گھٹتا ہے جب ان کے شوہر اپنی ماں اور اپنی باپوں کو دیتے ہیں، بعض بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، چیک بک پہ نظر رکھی، اکاؤنٹ پہ نظر رکھی، کتنا بھیجتے ہیں کتنا دیتے ہیں، اور ساس بہو کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہم لوگوں نے بنا دیا کہ اس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے بیویوں کو جب شوہر ماں کو دیتے ہیں، تو ایسی ساری عورتیں جن کا دل اس موقع پہ تنگ ہوتا ہے، خود تو وہ ہزاروں کے زیور بنائیں تو کوئی بات نہیں، کپڑے بنائیں کوئی بات نہیں، گھر میں فرنیچر آئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بوڑھی ماں کو کچھ کیش دے دیا کہ چلو یہ بھی اپنی خواہشات پوری کریں تو اس پہ بوجھ ہو، تو ان کے لیے یہاں ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور وہ کیا کہ شوہر کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شوہر کو سلامت رکھے، لیکن اگر اس مرد کا انتقال ہو جس کی بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے، ماں کو کتنا دل مل رہا ہے؟ 1/6، یعنی اس پینسل کے 6 حصے کریں گے تو اتنے بڑے بڑے حصے تقریباً بنیں گے نا، یہ ماں کا حصہ، اور بیوی کو کتنا ملنا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ 1/8 ہوتا ہے، وہ اس سے چھوٹا ملے گا۔ ایک مرد کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کو اس کی لاڈلی چہیتی مسز اور بیگم اور جو نام بھی آپ اس کو دے دیں، اس کو اس بوڑھی سسکتی ہوئی ماں سے کم ملتا ہے، 8 حصہ، بچے نہ ہوں گے تو 1/4 ملے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب مرنے کے بعد ان کو ہم سے زیادہ مل جانا ہے تو اپنی زندگی میں دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اپنے شوہروں کو اس بات پہ مت روکیں کہ اپنی جنت کی کھڑکیاں بند کر دیں، اگر وہ بوڑھوں کو خوش کریں گے دیں گے تو وہ دعائیں آپ کو ہی دیں گے۔ دیکھیے ساس اپنے بیٹے کو دعا دے گی تو کیا وہ آپ کے شوہر کو دعا نہ ملی؟ اور جو بیٹا اپنے ماں باپ کو دے گا تو دعا لے گا نا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دل کے تنگ ہونے کے باوجود آپ کے شوہر اپنی ماں باپ کو جو دیتے ہیں ان کی جو دعائیں ملتی ہیں وہ شوہر سے زیادہ آپ کو ہی ملتی ہیں۔ اگر ماں کہتی ہے بیٹا اللہ تمہیں لمبی عمر دے تو کیا اس نے اس بہو کو نہیں دعا دے دی کہ تیرا سہاگ سلامت رہے؟ لہٰذا ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل نہ تنگ کیا کرو۔ یہاں میں نے یہ بات اس لیے پہلے کر دی کہ آپ باؤ کو ابناؤ کم کا ذکر تھا کہ بوڑھوں کو دینا بڑا ہی مشکل لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اب ان کو دنیا سے بس جانا چاہیے، میں یہی دے دو اماں کیا کرو گی، یہ مجھے ہی دے دو، یہ چوڑی مجھے دے دو، یہ کپڑا مجھے دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، فریدت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا قانون نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس کو خوب پتہ ہے اور خوب حکمت ہے اس کی کہ کس کو کون کتنا دے رہا ہے، یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دشمن نہیں ہے اولادوں کا یا ماں باپ کو کوئی فیور نہیں دے رہا، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں تک اولاد اور ماں باپ کے حصے پورے ہوئے، جتنی بھی بات سمجھ آ گئی اس کو غنیمت جانے۔ اگلی آیت میں اب شوہر اور بیوی کے حصے ہیں، زوجین بولتے ہیں ان کو، تلاوت سنیں گے ان آیات کی۔
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
جی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، دل تو نہیں کہہ رہا کہ اسٹاپ کرے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اینڈ پہ ریکیپ کریں گے۔ کیا سیکھا اب تک آیات سے؟ جو جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے ان کے لیے تو بہت ذرا ایک خزانہ ان کو ملا ہوگا, صحیح ہے نا. اور شروع کی آیات میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ کتنا پیار آیا. اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ عورتوں کے حقوق پہ اتنی زیادہ قرآن میں بات کی تاکہ کوئی ہیلو حجت نہ کر سکے. وراثت اور وصیت کا فرق, جی بہت. وراثت کی تقسیم سمجھ آئی, اللہ پر پیار آیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی وراثت کی سمجھ آئی نا. ویسے تو نہیں سمجھ آتی, عام روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں اچھا بھائی کو کیوں ڈبل ملے اور بہن کو اس کا نصف کیوں ملے, اور ماں کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ بچے موجود ہیں وہ ان کی کر دیں گے, یا باپ ہے تو اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ آئیں. اور وراثت میں ایک چیز, بعض دفعہ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے وراثت میں حصہ نہیں لینا, ہمارے بھائیوں کو ہی ملنا مل جائے. تو یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کیسے وراثت میں حصہ ملے. جی وراثت کی تقسیم کی حکمت سمجھ آئی, حصوں کو تقسیم کی حکمت سمجھ آئی, وراثت کی تقسیم کرنا ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از ویری کلیئر. اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ یتیم کے حوالے سے, بیوہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آیات ہمارے سامنے رکھ دی. اور ہم اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو کیسے ہمیں اس کا انبیلنس سا معاشرہ نظر آتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بہترین طریقے سے وومین کے حقوق, یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو سمجھنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. دوسروں کے احساسات کو, جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں, یا لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کھانے آتے ہیں کھائے جاتے ہیں, تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ اب ایک بیوہ یتیم بچوں کا گھر ہے, تو ہم جو خرچ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں تو یہ ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. اس وقت یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ویسٹرن وومین پر رحم آیا ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن عورت کے لیے کتنے حق رکھ دیے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھ دی. زندگی پرسکون گزارنے کا طریقہ, جی یتیم کا مال کھانے کے حوالے سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ہم یتیموں کا خیال تو کرنا دور کی بات, ان کا جو مال ہوتا ہے اس کو بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو دیتے نہیں ہیں ان کا حق ماننے کے لیے. یہ چھوٹے ہیں ان کو کیا پتا کہ ان کا کیا حق ہے, تو یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا, آگ پیٹوں میں جائے گی. اپنے اوپر ظلم ہے, پیٹوں میں آگ بھرنا ہے, آگ کا کھانا ہے. جی بالکل, اور اسے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے جو ایک اور چیز دیکھی, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈیٹیل میں ریکیپ میں دیکھیں گے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جو ہم نے دیکھا مکہ کے دور میں, جہالت کے دور میں, کہ جس کا دل چاہتا اس عورت پہ چادر ڈال دیتے اور وہ اس کی بیوی بن جاتی جائیداد کے چکر میں, تو آج بھی ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مال اور دولت کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے, حق کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے, نصیحت آتی ہے, مال کے ساتھ. جی عورت کو بہت عزت دی گئی اسلام میں, جی آج بھی ہو رہا ہے. جی بالکل, جہاں ہمیں ایسی چیز نظر آئے پھر اس کو حکمت کے ساتھ اور حق کی بات کو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑی ایسی کیا ہو گئی, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ جاہلانہ کلچر تھا, اور آج بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ جاہلانہ کلچر آج بھی موجود ہے, لیکن جہاں ہمیں یہ ناانصافی ہوتی نظر آئے پھر ہمیں معلوم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتانا ہے حکمت کے ساتھ اور اس حق کو ان کو دلوانے کی کوشش کرنی ہے. پیرنٹس کے حقوق بھی کلیئر ہو گئے جی الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی یہاں اب ہماری بریک کا ٹائم ہے, 15 منٹ کی آپ کی بریک ہے, بریک سے آپ لوگ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیسن کو کمپلیٹ کریں گے اور اینڈ پہ پھر ریکیپ کریں گے. زبان سے کہنا چاہیے جی بالکل, اس وقت بولنا ضروری ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ اٹھیں چلیں پھریں اور جن کی نماز کا وقت ہے وہ لوگ نماز ادا کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی واپس آتے ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سامی خدایا
صدا مثل رم شبنم ہے تو لب کشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو
مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا پتا دے میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں مجھے ذوق و شوق منزل کی ہما ہمی عطا کر بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت جوتیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر میرے قلب کو فیضے در عارفی عطا کر مجھے زندگی میں یارا بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو میرے قلب کو وہ فیض دریا
اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے آپ سب انتظار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم سسٹر نسیم کا شاید بالٹا کام نہیں کر رہا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فاطمہ ہے تو فاطمہ آپ ریڈی ہیں اگلی فائل پلے کرنے کے لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں آگے آیات کے ساتھ چلتے ہوئے آیت نمبر 12 ہم لوگ کر رہے تھے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور اینڈ پہ ریکیپ پھر کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دیکھیے آیت کو ولکم اور تمہارے لیے. کم کون ہے ادھر؟ شوہر, مذکر کا صیغہ. کون سا شوہر ہے؟ لکھیے اپنے پاس بریکٹ میں جس کی بیوی مر رہی ہے. ولکم اور تمہارے لیے. نصفو آدھا ہے. ما ترک ازواجکم, جو چھوڑ دیا تمہاری بیویوں نے. مرد زندہ ہے, بیوی فوت ہو رہی ہے, بیوی کے پاس مال ہوگا اپنا. یہ کون سا مال ہے؟ جو بیوی کا ذاتی مال ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنے سے پوچھ لے. شوہروں کو تو کہیں گے زہر کھانے کو پیسے نہیں, اور پھر جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بس وہ رکھ کے بھولی ہوئی تھی, ہیں وہ کپڑے کے نیچے تھے. سب سے زیادہ جو لڑائیاں شوہر بیوی میں ہوتی ہیں نا, عموماً الا ہوتی ہے, لیکن بیوی کے پاس مال ہو سکتا ہے. مثلاً نمبر ایک, کہ بیوی کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملا کچھ چیز, جہیز میں ملی سونے کی صورت میں. پھر اگلی صورت, ماں باپ بیوی کے پاس سونے کی حق مہر کے پیسے ہو سکتے ہیں, سونا زیور چاندی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح بعض حالات میں عورتیں خود بھی کماتی ہیں. اب ایک عورت کا جو ذاتی پیسہ تھا, دیکھیے اسلام اس کو اس کا ہی ذاتی سمجھ رہا ہے. ہمارے کلچر میں ایک اور بڑی بری بات ہے, اور وہ کیا کہ بیوی کے مال کو بھی شوہر کا ہی مال تسلیم کیا جاتا ہے. وہ کمائیں تو بھی شوہروں کا ہے, اور وہ نہ دیں تو زبردستی لیں گے. لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ عورت اپنے مال کی خود وارث ہے. اب مر گئی عورت, صورت کیا ہے؟ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اس جانے والی کی اولاد تھی. ایک عورت مری ہے, اس کا شوہر ابھی زندہ ہے, اور اس کے بچے بھی ہیں. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ ان دونوں کی اولاد ہے؟ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ کی وجہ یہ کیوں نہیں کہا کہ لہما, شوہر اور بیوی کے بچے ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ ضروری نہیں کہ یہ بچے اس کے اس شوہر سے ہوں, کسی پہلے شوہر سے بھی وہ بچے ہو سکتے ہیں. ایک عورت کے بچے ہوں, چاہے اپنے اس شوہر سے ہوں جس کے نکاح میں وہ فوت ہو رہی ہے, یا پہلے کسی شوہر کے ہوں جس سے طلاق یا بیوگی کی صورت میں علیحدگی ہو چکی. اب اس شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا. یہ دیکھیے, یہ پینسل ہی مثال بناتے ہیں. یہ بیوی کی ٹوٹل انکم منی تھی, اس کے بچے نہیں ہیں, اس شوہر سے بھی نہیں ہے, اس سے بھی نہیں ہے. اب شوہر ہے بس, تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں, آدھی پینسل کاٹ کے یہ شوہر کو دے دیں گے. کیوں لڑتے ہیں اپنے شوہروں سے پیسوں پہ؟ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اگر آج آنکھیں بند ہوئی تو آدھا تو لیگلی ان کا, تو زندگی میں دے دیں. ہے بعض عورتوں کا بڑا دل گھٹتا ہے نا شوہروں کو دیتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ بچے نہ ہوں گے تو شوہر کو آدھی انکم اس کو مل جائے گی. یہ ہے فرسٹ سچویشن, اس کے اوپر من لگا سکتے ہیں آپ. سیکنڈ کیس, فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اب عورتوں کے بچے بھی ہیں. مراد کیا کہ اسی شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی پچھلے شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں. شوہر کو کیا ملے گا؟ فَلَكُمْ, تمہارے لیے. کم کون ہے؟ مسلمان مرد. الرُّبُع, چوتھا حصہ ہے. کس چیز کا؟ مما ترکنا, جو وہ چھوڑ گئی. کیا چھوڑی؟ یہ پینسل. پہلے کتنی ملی تھی؟ آدھی. اب کتنی ملی ہے؟ 1/4. کم ہو گیا نا. کیوں؟ بڑی obvious بات ہے کہ بچوں کو ملنا ہے. بچوں کو کتنا ملنا ہے؟ جیسے اوپر بات ہو گئی, جس طرح باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بچوں کا حصہ ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح جب ماں مرتی ہے تو اس کے پیسوں کو بھی اسی طریقے سے, اسی بانٹ کے حساب سے خرچ کریں گے, جو چار کیسز ہم نے اوپر پڑھ لیے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصین بها او دین. وہی حکم جو پہلے مرد کے لیے تھا کہ وصیت کر جائے عورت تو اس کو پورا کیا جائے گا, یا اس کے سر پر کوئی قرض ہوگا تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے, قرض پہلے ادا ہوگا, پھر وصیت پوری کی جائے گی, پھر شوہر کو دیا جائے گا, پھر جو بچے گا وہ بچوں کا ہوگا. یہ تھا فرسٹ کیس, دو باتیں اس میں ہو گئیں. اب چلیے یہاں سے آگے, اب شوہر کے حصوں کا تعلق ہے. یہ جو تھا یہ بیوی کا حصہ تھا, اب خدا نخواستہ کسی بیوی کی زندگی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ولہن, اور ان کے لیے. کن کے لیے؟ بیواؤں کے لیے, یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ الربو, چوتھا حصہ ہوگا. مما ترک, تم جو تم نے چھوڑا. کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَقُلْ لَكُمْ وَلَدْ, جبکہ نہ ہوں تمہارے بچے. بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملیں گا. یہ دیکھیں یہ پینسل, ایک مرد چھوڑ کے مر رہا ہے, بچے نہیں ہیں, صرف بیوی ہے اس صورت میں, تو اس پینسل کے چار حصے کریں گے آپ, تو یہ اتنا ٹکڑا اس کو دے دیا جائے گا بیوی کو. یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب بچے نہیں ہیں دونوں کے, اور اس میں پھر وہی سچویشن ہے کہ مرنے والے کے اس بیوی سے ہو یا کسی پچھلی بیوی سے ہو, ڈزنٹ میٹر. یعنی ون فور ملے گا, اچھی اماؤنٹ ہے. جیسے 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ اس کو مل جائیں گے. سیکنڈ سچویشن, فائن کان لکم ولدن, اور اگر ہوں تمہارے بچے تو فلہن سمن, تو ان کے لیے 8ویں. اب کتنا ہو گیا, اس چوتھے کا بھی آدھا رہ گیا, 1/8 رہ گیا. یعنی 25 لاکھ مل رہا تھا تو اب 12.5 لاکھ ملے گا 1 کروڑ میں سے. مم مترک تم, اس میں سے جو تم نے چھوڑا. لیکن یہ سب کب ہوگا, مم بعد وصیت ان تو سون ابھی, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرتے ہو, یا پھر اودین, یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اس صورت میں یہ حصے پورے ہوئے. بہت ہی آسان ہے نا, دہرا دیتی ہوں. شوہر اور بیوی کے حصے کیسے ہیں, پہلے بیوی کے فوت ہونے کی مثال آئی, بچے نہیں ہیں تو شوہر کو آدھی جائیداد بیوی کی مل جائے گی, بچے ہیں تو چوتھا حصہ ملے گی. اتنی دوسرا تھا, شوہر کا انتقال ہوا تو بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملا, اور بچے اگر ہیں تو پھر 1/8 ملے گا. یہاں وہی 1 اینڈ 2 کا ریشیو ہے. فرق کیا ہے, وہی بات جو بیٹے اور بیٹی کی مثال میں تھی کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک بات فیکٹ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, وہ اتنا اس کا غلط استعمال کرتی ہے. نپا تلا پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہے, کھلا ہوتا ہے تو کہتی ہے خیر ہے. مرد کے پاس جتنا پیسہ ہوگا نا, وہ اس کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائے گا. کوئی بزنس مائنڈیڈ ہوگا تو وہ پھر ریسائکل کر دے گا بزنس میں. کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ اس کو اپنی ذات پہ لگانے کی بجائے دوسروں کی خدمت میں لگائے گا. عورت زیادہ مال اپنی ذات پہ لگاتی ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں, ایک مرد جو کماتا ہے اپنی کمائی کا شاید 5 سے 10% اپنی ذات پہ لگاتا ہو. کس کو دیکھا آپ نے روز کپڑے خریدتے, کڑھائیاں کرواتے, سلم استارے کراتے, میچنگ پرس لیتے, جوتیاں لیتے, الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے 1-2%, وہ بھی بےچارے پھر باتیں سن سن کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مرد عموماً نہیں لگاتے, 2 سفید 4 جوڑے, ان کو 1-2 پینٹیں آپ لے دیں تو, یا ان کی کوئی گیس کا خرچہ ہوگا, گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ ہوگا, یا کوئی تھوڑا بہت کہیں بیٹھے کسی کے ساتھ کھا لیا, کوئی یہی خرچے ہوتے ہیں نا. اس کے برعکس آپ عورتوں کے خرچوں کی لسٹ پہ دیکھیں تو آپ کو اللہ کے یہ قانون سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کتنی اچھی طرح رکھا. اب یہاں تک ہم کیا سمجھ چکے, بچوں کے حصے واضح ہیں, ماں اور باپ کے حصے واضح ہیں, بیوی شوہر کے حصے واضح ہیں. اچھا اب سوال رہتا ہے کہ پیچھے کون بچا اور کس کو حصہ ملنا چاہیے. بھائی بہن, تو یاد رکھیے کہ بیوی شوہر بچے جو جن کا قصہ ہو گیا نا پیچھے, یہ تو ہے وہ حصے دار جن کو ہر حال میں ملنا ہے. لیکن بھائی یا بہن, یعنی بھائی ایک یا زیادہ, بہن ایک یا زیادہ, عام حالات میں مرنے والے کی جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بھائی بہنوں کو حصہ ملنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ جو مر رہے نہ اس کا باپ ہو اور نہ بچہ ہو, جس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک اکیلا شخص, اپنی زبان میں اس کو کچھ بولتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے. ایسے شخص کو جو مرے اور اس کے نہ باپ, اس کی نہ آگے نسل میں کوئی ہو نہ پیچھے ہو, یعنی نہ اصل ہو, اصل کہتے ہیں جڑ کو, باپ دا پیچھے باپ لوگ, اور فرع کہتے ہیں جو برانچز ہوتی ہیں یعنی اولاد. یعنی جب بچے اور ماں باپ دونوں ہو نا, خاص طور پہ باپ, تو پھر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ بھائی بہنوں کو ملتا ہے, اور ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر ہو وہ مرد جو وارث, جس کی میراث بٹ رہی ہے, کلالہ. کلالہ کا لفظ کاف لام سے ہے, کلل سے. کلل کہتے ہیں تھک جانے کو. آپ لوگوں نے عرب لوگوں کو ایک گول سا رنگ سر پہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا, جو وہ اپنے کپڑے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اس کو جمانے کے لیے, اس کو اکلیل کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا کہ سر اوپر سے ننگا ہوتا ہے لیکن سائڈوں کے اوپر چیز ہوتی ہے. تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا سر ننگا ہے, یعنی قریب کے رشتہ دار نہیں ہے, باپ بچے نہیں ہے, ہاں ارد گرد جھالر میں بھائی بہنوں کی صورت میں دور کے رشتہ دار ہے. اور اسی طرح کلالہ تھک جانے سے ہے تو مراد ہے کہ یہاں جاتے جاتے نصب تھک چکا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ عورتیں جو بیچاری کسی وجہ سے شادی نہیں کرتی, کماتی بھی ہیں خوب پیسہ بھی جمع ہو جاتا ہے, باپ کا انتقال زندگی میں ہو چکا ہے, شادی تو کی نہیں تھی, اب ان کا کیا کیا جائے ان کے مال کا. تو اس صورت میں یورث کلالتن او امرأۃن ولخو اخو او اختن, ایک لڑ مرد یا عورت جو کلالہ بن کے مرتا ہے تو اس کا مال بٹنے کا طریقہ کیا ہوگا. پہلی صورت لہو اخن و اختن, اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے. اب یہاں سے پھر ان کے حصے دیکھ لیجئے گا کہ اس کو اللہ نے کس طرح بانٹا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی بہن اور بھائی ہو تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا جیسے شروع میں باپ اور ماں کو ملا تھا. یہاں دیکھیے بھائی اور بہن میں ایک اور دو کی ریشو نہیں ہے, وہ صرف بیٹے اور بیٹی کی صورت میں تھی. یہاں کیا ہے کہ مرنے والا مر گیا, نہ باپ ہے نہ بچہ ہے بیٹا ہے اور اس میں آگے تک نسل پھر چلتی ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اس کے مال کو اس کے بھائی بہنوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا. جتنا بھائی کو ملے گا جتنا بہن کو ملے گا اتنا ہی سب کو مل جائے گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, دوسری صورت دیکھیے, فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, وہ اگر اس سے زیادہ ہوں, کس سے زیادہ, اخن اور اختن. پہلی صورت کیا تھی, ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے, اب دوسری صورت ہے کہ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ہیں, عموماً جیسے ہوتا ہے, تو کیا ہوگا, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ شریک ہیں ایک تہائی میں. پھر مرنے والے کے مال کو تین حصوں میں بانٹا جائے گا اور یہ جو ایک حصہ ہے ساری بہنوں اور بھائیوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا. لیکن مِن بَعْدِ وَصِيَّتِن يُوصَى بِهَا, یہ کب ہوگا, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس مرنے والے نے کی, او دین, یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد. کیوں ہے یہ حکم, اس لیے کہ غیر مدارن, نہ وہ نقصان دینے والا ہو کسی کو, یعنی اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گا تو حق تلفی کی امید ہو سکتی ہے. اور فرمایا وصیت من اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, علیم حلیم, اللہ تعالی حلم والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے, تو لہٰذا یہ جتنے احکامات اس نے دیے ان کو سننے سے سوچنے سے یہ مت سوچو کہ یہ کوئی جذباتی فیصلے ہیں, آپ کو ان باریکیوں سے اندازہ ہو رہا گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں حصے دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے مشکات کی کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا, لہذا فلا وصیت لوارث, اب کوئی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون حکمت کے ساتھ دیے ہیں, تحمل کے ساتھ دیے ہیں اور علم کے ساتھ دیے ہیں. اور اتنا قانون پڑھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے آیت 13 میں, تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, کون سی, یہ مال کے دینے اور لینے کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی, یعنی خوشی سے ان حکموں کو مان جائے گا, تو اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی ہے اصل میں بڑی کامیابی. وراثت کی بانٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوز العظیم کہا. کوئی مکمل طور پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کو دل کی خوشی سے ماننا پڑے گا, دل میں گرج نہیں رکھنا, بوجھ نہیں سمجھنا. اور اگر کسی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا نا, تو وہ میں یاس اللہ و رسولہ, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے, ویتعد حدودہ, اور اس کی حدوں سے آگے نکل جائے, تو یدخلہ نارن, وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں, کب تک, خالدن فیہا, ہمیشہ رہنے والا اس میں. دیکھیے کافر کی بات نہیں ہے, وراثت کی غیر شرعی تقسیم کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے قریب میں بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ غلط وصیت یا وراثت کی غلط بانٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حساس ہیں. تو یہاں بتا دیا کہ اگر کسی کی حق تلفی کی تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدوں سے آگے نکلا. ایسا شخص ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا. اس کے لیے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين, اس کے لیے رسوا کرنے والا ذلت والا عذاب ہے. اب یہ ساری باتیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگ آج پہلی دفعہ سنی ہوں گی, ان ساری باتوں کو سنتے وقت اگر اس وقت آپ دو چار باتیں جس سے آپ اپنی پریشانی کو کم کر سکیں وہ نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں براہ راست میرے اور آپ کے عمل میں اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے ورثے کی بانٹ کرنی ہے. نمبر ایک, اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ علم تو تین ہے, یعنی اصل جو کچھ ہم دنیا میں ادھر ادھر کر کرا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سے اصل علم جو ہے نا وہ تین ہی ہے, جس میں سے ایک علم الفرائض ہے, فریضہ ہے. اس کا سیکھنا بھی کہتے ہیں فرض ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بارے میں بہت مہارت نہیں حاصل کر چکا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے موضوع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک پوری کتاب ہے. اس کے باوجود یہ علم ایسا علم ہے کہ جس میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے. تو ہم سب اس موضوع پہ براہ راست مکلف نہیں ہیں. ہمیں یہ باتیں ساری اس لیول پہ بھی اگر سگئی ہیں نا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مال مرنے کے بعد پورا میرا نہیں رہتا, ہم نے کسی کا ورثہ بانٹنا نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ ماہر حضرات موجود ہیں, قرآن اور سنت اور بہت تھوڑی سی باتیں حدیث سے بھی ملتی ہیں. اس موضوع پہ بہت کچھ نہیں ملتا, لیکن ہم سب کے لیے اس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے نمبر ایک اپنی وصیت لکھ کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو وصیت کرنا چاہتا ہے نا تو ایک رات بھی اس کی زندگی میں ایسی نہ گزرے کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو. اور جس صحابی کو آپ نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے ہیں کہ واقعی پھر اس کے بعد میری زندگی میں ایک بھی رات نہ گزری بلکہ میں نے اسی دن اپنی وصیت لکھ کے رکھ لی. دوسری بات ہے کہ وصیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اب میں اپنے لفظوں میں یہ ساری باتیں جو کی ہیں نا اس کو آپ کے ساتھ دہراتی ہوں تاکہ آپ کے جو شبے ہیں جو سوالات ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں. پہلی بات ہے کہ وصیت ون تھرڈ حد ہے اس کی, ضروری نہیں کہ آپ کریں. کوئی شخص مرتا ہے اور وصیت نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اسلامی طریقے سے اس کی وراثت بٹے گی. کیسے ہوگی سوال لکھواتی ہوں, آپ لوگ نوٹ کریں اور تھوڑا سا اس سے آپ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی. اور مجھے تو یاد ہے ہم نے میتھمیٹکس میں ایسے بہت سارے سوال کیے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. آپ لوگ ایک سوال لکھیے, ایک شخص فوت ہوا, اس نے اپنے پیچھے 10,000 روپے چھوڑے, 10,000 اب لکھیں کل ترکہ, کل ترکہ 10,000, اس نے اپنے پیچھے ماں باپ, ایک بیوی, دو بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا, اس کے ذمے 1,000 کا قرض تھا اور اس نے 500 روپے کی وصیت کی, شرعی تقسیم کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو بغیر کسی ہیلپ کے اس کو کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے سوال لکھا ہوا ہے. دیکھیے کہ کل ترکہ, ترکہ اس کو بولتے ہیں نا, یعنی وہ مال جو چھوڑا جا رہا ہے, 10,000 تھا نا, 10,000, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ماں باپ بیوی سارے ایک ہی سوال میں کر لیتے ہیں نا بجائے اس کے کیا الگ کریں, اور دو بیٹیاں دو لڑکیاں ایک بیٹا اس کو دینا ہے, اور وصیت کی اس نے کیا لکھایا تھا؟ 500 روپے کی. قرض بھی تھا کچھ؟ قرض 1000. چلیے اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے, سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جی آپ سب سے پہلے شاباش لکھیے. آپ دیکھیے 10000, جی 1000 قرض کے نکال دیں. میں نقطے غلط لگاؤں تو معاف کریں مجھے. چلیں یہ دیکھیے کیا رہ گیا پیچھے, 9000. اب اس کا کل ترکہ کیا بچا؟ یہ باقی ترکہ. ٹھیک ہے جی, اب کیا کریں گے؟ کوئی آپ میں سے ہینڈ ریز کرے. سب کیوں بولے؟ آتا ہو تو صبر کرنا مشکل ہے نا. اب کیا کریں گے؟ سیکنڈ سٹیپ کیا کریں گے ادھر؟ جی آپ بتائیں. وصیت کے 500 نکالیں گے. شاباش. اب وصیت کے کتنے نکلے؟ 500. اب یہ جہاں دینی ہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, کیا رہ گئے؟ 8500 ہو گئے. اب یہ باقی پھر بچ گیا, یہ وصیت نکل گئی. اب کیا کریں گے؟ اب بیٹے کا نکلے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اب بیٹے کو دیں گے؟ ہینڈ ریز کریں. ایک آپ, دو اور آپ کہہ رہی ہیں بیٹے کو. اچھا اس کے بعد کیا سوچتے ہیں آپ؟ جی جی آپ بتائیے. آپ نے پہلے بتا دیا. جی صدف آپ بتائیے. جی ادھر سے آپ بتائیے. اولاد کا پہلے نکلے. کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں, بالکل جو سوچ رہے ہیں وہی بولیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اولاد کا نکلے گا؟ اس کا کیا بات سمجھے ہی نہیں. اولاد کو ہمیشہ آخر میں ملتا ہے, جو بچتا ہے وہ سارے تو اولاد کا ہوتا ہے. اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اب ہم سمجھیں گے کہ مرنے والے نے اصل میں یہ چھوڑا ہے جو بانٹنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس میں سے الحمدللہ قرض پورا ہو گیا, وصیت نکل گئی. اب پیچھے یہ چار لوگ ہیں نا, اب ہم نے فکسڈ حصے اللہ نے دیے نا, ماں باپ اور بیوی کا فکسڈ ہے یعنی پرسنٹیج میں, تو بچوں کا کوئی فکس تو نہیں ہے نا. تو اس 8500 کا 1/6 ماں کو ملے گا, اسی کا 1/6 باپ کو ملے گا, اور اسی کا 1/8 بیوی کو ملے گا. میں نے خود ہی بول دیا, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ بیوی اب بچے ہیں تو بیوی کو کیا مل رہا ہے؟ 1/8. ماں کو کتنا مل رہا ہے؟ باپ کو 1/6. اور یہ تینوں اس کے نکلیں گے. ہم اس کو یوں حل کریں گے, دیکھیے گا, 8500 انٹو 1/6, کوئی کر کے دکھائے, اور اس کو 8500 1/8 اس کو تقسیم کر کے بتائیں کیا بنے گا. جی کوئی کیلکولیٹر سے کرے. جی پلیز جو کر چکے ہیں بتا دے. بس 8500 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں, تقسیم کر دیں بس. 1416 1416 0.6, یہ 1/6 ہے. 8 سے کیا ہوا, اس کو بھی میں ادھر ہی لکھتی ہوں, یہ سیم ہوگا. جی آپ پلیز 1/8 سے بھی کیجیے. 1062.5. اب آپ دیکھیے گا پلیز, یہ بہت اہم نقطہ, یہی غلطی کرتے ہیں لوگ. یہ ٹوٹل ورثے کا 1/6 ماں 1/6 باپ, یہ غلطی اگر آپ نے کر دی نا کہ اس کو مائنس کر کے نکالیں گے تو حصے بدل جائیں گے. یہ باپ کا حصہ ہو گیا 1 ایک, یعنی 1416.66. یہ باپ کے, یہ ماں کے, اور یہ بیوی کے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا نیکسٹ اسٹیپ بتائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کو کم مل رہا ہے کہ زیادہ؟ بیوی کو ملا 1062 اور ماں اور باپ کو 1400 ملا تقریباً. زیادہ کس کو ملا؟ ماں باپ کو ملا نا. اب کیا کریں گے؟ کوئی آپ ہی میں سے بتا دیں. اب تو بہت آسان ہے بات. جی آپ لے. ہاں اب کریں کیا؟ آگے چلوں کہاں میں؟ اب یہ تھا نا ورثہ, یہ ورثہ بچا ہوا تھا نا, ہم اس میں سے یہ تینوں نکالیں گے. یہ آپ کرے, آپ میں سے کوئی 8500 مائنس 1416.66 نکالے, پھر جو بچے گا پھر اس میں سے یہ تینوں اسے نکال دیں گے. تینوں کو پلس کر کے بھی نکال دیں تو ایک بات ہے. کوئکلی کریں جلدی سے, یہ تو آپ کا میتھ کا امتحان ہو گیا ہے. آپ میں سے کس کو میتھ سے چھیڑا ہے؟ پیچھے کیا بچ رہا ہے بس مجھے آخری بتا دیں, سب کو دے دے کے. اب یہ بچا ہے باقی ترکا. ٹھیک ہے چلیے, اب آپ نے بتایا کہ یہ تینوں, اس کو میں مٹا دوں ادھر سے, یہ تینوں کو مل گیا نا, اس کو چھوڑتے ہیں. اب ہمارے پاس بچے ہیں ٹوٹل دیکھیے گا 10,000 میں سے آخر میں بچ گئے 4,604. اب کون رہ گیا؟ ان کو بھی مل گیا, اس کو بھی مل گیا, ان کو بھی. پیچھے کیا رہ گیا؟ اب کیسے دیں گے؟ چلیں اب اس کو بانٹیں آپ دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے بیچ میں. قرآن میں کہتا ہے لِز زکری مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب آگے سمجھیں گے. لڑکیاں کتنی ہیں؟ دو. ہر لڑکی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ون سے, ون پلس ون. لڑکے کتنے ہیں؟ اور ایک لڑکے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو کیا لکھوں گی؟ ٹو. ٹو ہے نا. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ دو تین چار. یہ 4,604 جو ہے اس کے ہم چار حصے کریں گے, اور چار حصوں میں سے ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیں گے, دوسرا اس کو دے دیں گے, دو ان کو دے دیں گے, ایک بیٹے کو. یہ بھی کر کے دکھاؤں اس کا طریقہ بھی. آپ نے تو میری سوئی بھی حص جگا دی ہے جو میتھ کی تھی. دیکھیے اس کا طریقہ ہوتا ہے بیٹے کا حصہ. اس کو ہم یوں کرتے ہیں, ٹوٹل ہم نے مال کے کرنے نا چار حصے, دو پلس دو, ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ چار. تو ہم کریں گے اور بیٹے ہم ثابت کر, یہ ٹوٹل منی لکھیں گے 4,604.68 انٹو بیٹے کا حصہ دو سے پریزنٹ ہوتا ہے, نیچے ہم کریں گے چار. اس کو کرے کوئی آپ میں سے پلیز, یہ دو کو اس کو کاٹ دیتے ہیں, پیچھے دو رہ گیا جی. 4,604.68 کو دو سے تقسیم کر کے آپ بتائیں بیٹی کا حصہ اس طرح, یہی ٹوٹل منی آئے گی 4,604.68 انٹو بیٹی کو ون سے شو کیا تھا تو ون بائی ٹوٹل اس سے فور. جی اب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا فگر بالکل برابر آ جائے گا. بیٹے کا بتائیے, بہت آسان ہے, 4,604.68 کو دو سے کر دیں تو یہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں, 4,3 اور 2,0,3,2, 2302 آ گیا نا. چلے میں نے کیلکولیٹر کے بغیر کر دیا آپ کو. اور اس کو کیجئے چار سے کریں گے تو یہ آئے گا اس کا بھی آدھا, اس کو ڈائریکٹ چار سے تقسیم کر دیں تو یہ تقریباً بن جائے گا 51.17. جی شاباش. دیکھیے یہ ہے اب آپ کا فگر, دو بیٹیاں نا, ایک بیٹی کو 1,151.17 ملا, دوسری کو بھی اتنا ہی ملے گا, بیٹے کو ملا 2300. یہ ڈبل ہو رہا. اب آپ نے ری چیک کبھی کیے تھے سوال کے ہمارا صحیح ہوا کہ نہیں؟ یہ ساری رقمیں جمع کرتے جائیں, یہ ایک بیٹی کا ہے پلس ایک اور کا کریں پلس یہ کریں پلس یہ سب کچھ کرتے جائیں, اینڈ پہ آپ کے پاس 10,000 آ جائے گا. تو اب نہیں سمجھ آیا تو پھر کلیئر ہوئی ہے بات؟ یہ ساری باتیں بڑھتے بتاتے ہوئے مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ نہ رہے دولت اور نہ پڑھیں یہ مسئلے. کتنا خوش, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلا گیا تو اس کے پیچھے یعنی کہ رونے والا بھی نہ ہو تو وہ خوش قسمت ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں تو ہم وراثت کے موضوع کو دیکھ چکے، لیکن ایک ہلکا سا ری کیپ کرنا چاہوں گی کہ مال اور اس کے استعمال کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. کوشش کروں گی کہ بات پوائنٹس میں بالکل سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اس موضوع پہ ہمارے ہاں جو خوف اور ہراس پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس موضوع کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. مال کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس کو قیامن کا لفظ بول کر سورۃ نساء میں زندگی کی بقا کا ذریعہ بھی بنا دیا. فی زمانہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو مال کی اہمیت کا انکار کرے. یہ سوچ لینا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہم بس مسجدوں میں بیٹھ جائیں یا دوسروں سے مانگ تانگ کے گزارا کریں، یہ بالکل اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلام نے کسبِ حلال کو عبادت کہا، اور اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کو شہید تک کہا. اور الکاسبو حبیب اللہ کہہ کر محنتی اللہ کا دوست ہے، اس کے ذریعے سے رغبت دلائی کہ انسان حلال طریقے سے مال کمانے کی پوری کوشش کرے. ہاتھ توڑ کے بیٹھ جانا، گھر میں صرف گھر والوں پہ تنقید کرتے رہنا، یہ کوئی صحت مند اصول نہیں ہے. تو پہلی بات جو ان ساری باتوں سے ہم نے دیکھی کہ ایک مسلمان مرد کو اپنی زندگی میں حلال اور جائز طریقوں سے مال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو عبادت سمجھ کے کرے، اور اس کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی نوبت آ جائے اس حال سے کرے گا، انشاءاللہ تعالی یہ مال کمانا بھی اس کے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے مرد کو چونکہ اس بات کی ذمہ داری دے دی، تو عورت کو اس مشکل میں نہیں ڈالا. یعنی عورت کے کام کرنے کی کیا حیثیت ہے کہ عورت کو اسلام نے یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ اگر تم کما کے نہیں لاؤ گی تو تمہیں گناہ ہوگا، کل پوچھا جائے گا تم نے اب شوہر کو کیوں نہیں دیا، بچوں کو کیوں نہیں دیا. میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اسلام نے عورت کو ایک گفٹ دیا، یہ ایک رائٹ، ایک ایزی جاب دی ہے کہ تم نہ کرو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ذمہ کتنا بڑا کام ہے جو مردوں کے ذمہ نہیں، اور وہ نسلوں کی پرورش ہے. بچے کی پیدائش سے لے کے تربیت کے سارے مراحل بذات خود ایک فل پروجیکٹ ہوتا ہے اور فل ٹائم پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود جو خواتین جاب کرتی ہیں اپنے کسی پروفیشن کے طور پہ یا مردوں کی ہیلپ کے صورت میں، پھر اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ جب ہم ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی یہ سوچتے ہیں کہ عورت کا جاب کرنا حرام ہے، اور ایسی عورتیں جو گھر کے لیے باہر نکلی ہیں وہ کوئی حرام فیل کر رہی ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. وہ عورت جس کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایسی چیز کی کہ وہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، قناعت کرتے ہوئے شوہر کے کمال پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صبر کرتے ہوئے اگر وہ گھر بیٹھتی ہے تو پسندیدہ عمل یہی ہے. کیونکہ عورت بہرحال عورت ہے، جب گھر سے باہر اور گھر دونوں کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں تو اس کا بھی نقصان شوہر اور گھر والوں کو ہی ہوتا ہے. کہ جب بوجھ زیادہ ہوتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، سارے دن کی تھکی ہوئی عورت جب گھر آئے گی تو پھر وہ اس طرح کے ناز نخرے نہیں دیکھ سکتی جو ایک ہاؤس وائف دیکھتی ہے. تو جو خواتین جاب کر رہی ہیں نا، بس آپ یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑ دیا ہوا ہے. بس یہ بات ہے. یعنی اللہ نے تو ایک حق دیا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. بس اس کے بعد نہیں ہے. کوئی کرتا ہے اس میں وہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں جو ایک عورت کی گھر سے نکلنے کی حدود ہیں، وہ ساری پابندیاں اپنائی جائیں. اور مثال ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کے ہی کرنے کے ہوتے ہیں. مثلاً لیڈی ڈاکٹر ہیں، کوئی اس نیت سے کرتی ہے کوئی عورت یہ کام کے چلے میں بھی باہر نکلوں تاکہ دوسری عورتوں کو فائدہ ہو. مسلمان عورت اگر ڈاکٹر بنتی ہے تو باقی دوسری مسلمان عورتوں کو لینگویج بیریئر وغیرہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے کام کرنے کی، لیکن اگر وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتی ہے جس میں گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھا لے اور باقی چیزوں کو بھی رکھے، تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو مال انسان کماتا ہے اس کے خرچ کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں. ایک خرچ وہ ہے جو ذاتیات پہ لگتا ہے، زندگی گزارنے کی چیزوں پہ، اور دوسرا وہ ہے جو دین کے لیے لگے گا. پہلی وہ چیز جو مال کا استعمال اپنی ذات یا گھر یا بچوں پہ لگتا ہے، یہ ہے ذمہ داریوں کا خرچ. مثلا گھر کا خرچہ، کھانا پینا، گروسری، دوا دینی لانا، گھر کے اندر استعمال کی چیزیں، اس کے اوپر کیسے خرچ کرے گا کوئی؟ جیسی ضرورت ہوگی. بچوں کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، ایک زیادہ کھاتا ہے، ایک کم کھاتا ہے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اسکول میں پڑھتا ہے، ایک کالج میں پڑھتا ہے. اس میں اسلام نے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا کہ اپنے دو چار بچوں کے اندر تم انصاف اس حد تک کرو کہ ایک ایک پینی کا حساب اس میں رکھو، اور اس میں کبھی برابری ہو نہیں سکتی. مثلا ایک شخص بیمار ہوا، آپ کا بچہ، آپ گئے اس کے لیے 100 کرون کی آپ نے دوا لے لی، تو کیا آپ دوسروں کو بھی زبردستی کہیں گے کہ تم بھی بیمار ہو جاؤ اور تمہیں بھی 100 کرون کی بھی دوا لے کے دوں، ورنہ انصاف نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. بچوں پہ خرچ کرنے میں ہمیشہ ضروریات کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز، اگلی چیز دیکھیے کہ شادیوں کے موقع آ جاتے ہیں، اس میں بھی ضرورت کے مطابق خرچ ہوگا. مثلا کسی کی دو چار بیٹیاں ہیں، اب ایک بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس مرد کی حیثیت نہیں، یا کوئی ایسے حالات ہیں، یا جو سو آن فی زمانہ معاشرے میں چیزیں چلتی ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے ساتھ ہی زیادہ سامان لے کے آئے. اس کے برعکس دوسری بچی کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک پینی نہیں چاہیے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے سونے کے لیے پلیں خریدیں گے، ہم اس کے لیے برتن دیں گے، کیا ہمارے گھر میں ایک بندے کی بھی گنجائش نہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی شادی پہ اگر آپ کا زیادہ خرچہ اٹھ گیا تو دوسری پہ ذرا کم بھی اٹھ جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو مختصر بات کیا ہوئی کہ گھر داری کے معاملات میں بچوں، بیوی اور رشتہ داروں پہ دیتے وقت ضروریات کا خیال رکھا جائے گا. دوسری چیز جو انسان اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے، جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی صورت میں ڈالی ہے، وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ وہ مال ہے جو دین کے نام پہ کرنا ہی کرنا ہے، ریلیجسلی بننے کی ڈیوٹی ہے، اور اس کا نصاب مقرر ہے. ہر سال میں وہ چیز جو آپ کے پاس ایک سال تک رکھی رہی اس کے اوپر 2.5%، 2.5% جو ہے وہ اللہ کے نام دے دیا جائے گا، جس کے مسائل پھر الگ سے دکھتے ہیں. اس کے بعد اب جو انسان کے پاس بچتا ہے ضروریات اور زکوٰۃ کے بعد، جو چیز انسان کے پاس بچتی ہے اس کو سیونگز کہتے ہیں، بچت ہے. کیا اسلام منع کرتا ہے سیو کرنے سے منی؟ ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی پیاری ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ خشک سالی تھی اور پوری فصلیں خشک ہو رہی تھیں، کھیت خشک تھے، کہ ایک شخص کہیں سے گزرتے ہوئے اس نے بادلوں میں نام سنا ایک شخص کا کہ فلاں کے باغ میں جا کے تو اسقی فلانن، فلاں کے کھیت میں برسو. وہ بڑا حیران ہوا کہ سب کی بجائے صرف اس کا نام کیوں لیا گیا. چل پڑا، دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ایک خاص جگہ برسا، وہاں پانی کا ایک نالا بنا، پھر وہ نالی بنتی بنتی ایک کھیت کے اندر جا کے پانی ڈالنے لگی. یہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ جب یہ مالک آئے گا تو اسے پوچھوں گا، بھی تمہارا کیا عمل ہے، باقی سب کے کھیت خشک ہیں اور تمہارے کھیت کو قدرت پہ پانی دیا جا رہا ہے. مالک آ گیا، پوچھا بھی میں نے تمہارا نام کیا ہے. جب اس کا نام پوچھا، وہی نام تھا جو اس شخص نے بادلوں میں سنا. اور جیسے بخاری کی روایت ہے، کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا کہ بادلوں میں نام کیسے ہوگا، اللہ جو چاہے جس کو سنوا دے. خیر، نام جب سنا تو اور بھی اس کو ایکسائٹمنٹ ہوا، کہا اچھا تمہارا نام تو میں نے ابھی بادلوں میں سنا ہے، تم بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا؟ تو اس نے کہا کہ بس میری ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ جب اس باغ کی فصل کٹتی ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے گھر، بچوں، بیوی، ذمہ داریوں پہ لگاتا ہوں، جو ہر انسان کی لائیولی ہوڈ ہوتی ہیں نان اور نفقے کے طور پہ، جس میں سب کا، رشتہ داروں کا حق بھی آ گیا. دوسرا حصہ جو ہے میں اسی باغ کے اندر اگلے سال کے لیے انویسٹ کرنے کی نیت سے چھوڑ دیتا ہوں. کچھ بیج خرید لے گا، کچھ کھاد لے لے گا، کوئی پانی کا بل دے گا مثلا، ٹھیک ہے، وہ مال اگلے سال کا کیپیٹل بن گیا، راس المال بن گیا. اور جو تیسرا حصہ ہے یہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، مسکینوں کو، یتیموں کو، کہا بس تیری یہ بانٹ کو پسند آئی. تب آپ دیکھیے اس میں 1/3 بچا رہا ہے نا وہ شخص. تو مسنون اور بہترین عمل بھی یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کے ہاتھ میں پیسہ آئے، شوہر کی طرف سے گھر کے خرچ کا، یا مرد جب کماتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ضرور سیو کریں. یہ بری بات نہیں ہے. مشکل حالات آ سکتے ہیں, ہر وقت دوسرے سے تو نہیں مانگیں گے, اور اسلام نے ہاتھ پھیلانے سے تو بہت ہی زیادہ انسان کو پیچھے رکھا. تو لہٰذا سیونگز جو ہوتی ہیں اس کی جائز ہے. اب سیونگز کے استعمال کی جو ہوتی ہیں نا, وہ تین قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ زندگی میں خرچ کر دیا جائے. اور دوسری دو اقسام کیا ہیں جو مرنے کے بعد خرچ کیا جائے. زندگی میں خرچ کرنے کی کیا, پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ سیف تھا. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, اس کے پاس کچھ پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سونا ہے, کوئی چاندی ہے, سو آن وٹس ایور. تو اس کو زندگی میں اگر وہ کسی کو دینا چاہتا ہے نا, تو اس کو ہبا کرنا کہتے ہیں, ایز اے گفٹ ہبا کہتے ہیں اس کو. یہ زندگی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی جائیداد بانٹ دی ہے یا میں نے اپنی وراثت بانٹ دی ہے. یہ انتہائی غلط جملہ ہے. بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ جی اب ابا سے کو اپنی وراثت بانٹ دے. تو وراثت کا تعلق مرنے سے ہے. ورثہ چھوڑا ہوا مال, وہاں تو آپ موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کر سکتا ہے نا, اپنی سیونگز کو ہبا کر دے. ہبا کرنے میں کیا شرائط ہیں؟ کتنا کرے, سارا کرے, تھوڑا کرے, اس کی مرضی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس ہبا کے لیے کوئی لیگل لا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں مورل لاس بہت سے ہیں, پابندیاں ہیں. جہاں تقویٰ زیادہ ہوگا نا, اتنا ہی ہبا کرنا ایزی بھی ہوگا اور آسان ہوگا. ہبا کیسے ہوگا؟ مثال دوں گی. اپنی زندگی میں آپ کچھ پیسہ ڈیووٹ کر دیں. ہر ماہ آپ کچھ خاص منی ایک خاص جگہ لگا دیتے ہیں. یہ کسی ادارے کے لیے جائے گی, یہ مسجد کو جائے گی, یہ کسی بیوہ کا خرچہ جائے گا, یہ کسی یتیم کی فیس دوں گا. کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو دیجئے. اسی طرح اولاد کو یا رشتہ داروں کو, بیویوں میں اگر زیادہ بیویاں ہیں تو ان کو ہبا کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ انصاف کے ساتھ کیا جائے. بس ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو مر جاؤں گا تو اتنے پیسے چھوڑوں گا, اتنا مال ہوگا, بعد میں لڑائیاں ہوں گی, لاؤ میں اپنے بچوں میں ساتھ ساتھ ہی بانٹ دوں. بالکل دے. پھر کب دے, کیسے دے؟ انصاف کے ساتھ دے. کسی ایک بچے کو فائدہ دینے کے لیے سارا کچھ اس کے نام نہ کر دے. ہمارے ہاں صرف ڈاکیومنٹیشن کے لیے بھی مال کو بچوں کے نام لگا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ انکم ٹیکس سیو کرنے کے لیے گھر کی عورتوں کے نام بہت بڑے بڑے ایسٹس لگے ہوتے ہیں. مسئلہ کب اٹھتا ہے؟ جو ہی جان نکلتی ہے تو وہ تو کہتی ہیں یہ میری تھی, یہ فلاں تھی. تو اس وقت پتا ہونا چاہیے کہ دی کس نیت سے تھی. مثلا بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنا گھر بیوی کے نام پہ خریدتے ہیں. یہ بھی اسی میں سمجھ لیجیے, ہبا کی کیفیات میں اس کو آئے گا. اب گھر لیا آپ نے, مرد کو لگتا ہے کہ اگر میرے گھر نام 1 کروڑ کا گھر ہے تو میرے اوپر تو بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں, لاؤ میں بیوی کے نام پہ لے لوں. اب وہ بیوی کا ہے کہ شوہر کا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. زندگی بھر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. موقع کب آتا ہے؟ جب خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے. بیگم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ گھر تو میرے نام تھا, یہ میرا ہے, لہٰذا اب میرے شوہر کی ماں کو اور اس کے بچے اگر دوسری بیوی سے ہیں یہ اسی سے, ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر صحیح بات کیا ہوگی کہ نیت کو دیکھا جائے گا. اگر بالفرض آپ خواتین ہیں اور آپ کے شوہر آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں نا, تو فوراً پوچھ لیں کہ کیا یہ صرف پیپرز کے لیے ہے, صرف آپ وقتی طور پہ دے رہے ہیں, یا پھر یہ میری ہو گئی. جیسے شادی کے موقع پہ عورت کو زیورات ملتے ہیں نا, اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. بعض لوگ اپنا نام بنانے کے لیے بری کے نام پہ بڑے زیور لے کے آتے اور جوڑے لے کے آتے, اور جو ہی طلاق کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں واپس کر دو. طلاق نہ بھی ہو, ذرا اگلی نند کی شادی آ گئی تو اس میں سے ساس نے ایک سیٹ لے لیا, دوسری کی آئی تو تیسرے سے لے لیا. تو انسانی معاملات میں, مالی چیزوں میں بہت کلیئر بات ہونی چاہیے, اسٹریٹ فارورڈ. اگر آپ کو شادی میں کسی نے کوئی 20-25 تولے دیا تو میاں سے پوچھ لیں کہ یہ میرا ہے یا آپ نے مجھے دکھانے کا دیا. اگر سسرال والے دیے تو ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. لیکن اب یہ نہیں کہ لڑکی جاتی شادی سے اگلے دن پوچھ لے کہ بھئی یہ میرا ہے کہ نہیں ہے. اس میں بالکل کلیئر بات ہونی چاہیے. اصولاً تو وہ لڑکی کا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ کا نام اور نمود ہو جائے تو یہ تو اور بری بات ہوگی. جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس اور وہ کہے گی کہ مجھ سے تو وہ شادی کے 1 مہینے کے اندر ہی سب کچھ واپس لے لیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اب اگر مرد کہتے کہ نہیں میں تو ایسے ہی تمہارے نام لگا رہا ہوں اور یہ ہم دونوں کا مشترکہ ہے, یا آپ اور میں مل کے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس سوال کی تو کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہیں گے نہیں گنجائش ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو نیت کے کلیئر کے ساتھ لکھیں, اور ہر چیز کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اگر صرف نام کا تھا نا, تو شوہر کی وفات کی صورت میں پھر وہ اسی کا ورثہ سمجھا جائے گا, اور پھر جیسے بیوی کو اس میں اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ ملنا, وہی ملے گا. اور باقی پھر اس گھر کے اندر سے 6ٹا حصہ اس مرنے والے کی ماں کو ملے گا, 6ٹا حصہ اس کے باپ کو ملے گا, پھر باقی جو بچے گا وہ بیٹیوں اور بیٹوں میں جیسے بھی حساب ہے دو اور ایک کا اس میں بانٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہبا. اسی طرح کچھ چیزیں ہبا کیسے کی جاتی ہیں, دین کے نام پہ. مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ایک گھر ہے, اس کا 10,000 کرایہ آتا ہے, میں یہ 10,000 میں نہیں لوں گا, میں اس کو بس ضروریات پہ لگا دوں گا, جس کو آپ نے زبان میں وقف کرنا کہتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. ایسی چیز بھی مرنے کے بعد اس کے مال کا حصہ نہیں سمجھی جائے گی, وہ ڈیووٹڈ تھی, وہ ڈیووٹ ہو چکی, اس کے اوپر پھر ورثہ نہیں بٹے گا. اب اس کے دیکھیے کہ خرچ کی جو دو باقی صورتیں رہ جاتی ہیں نا, جن مرنے کے بعد سے تعلق ہے, زندگی میں تھا ہبا, مرنے کے بعد ہے وصیت اور وراثت. وصیت کا حکم کیا ہے اسلام میں, 1/3. زندگی میں آپ سارا کچھ ہبا کر دیں, لیکن مرنے کے بعد آپ کچھ کہتے ہیں کہ اچھا بھی میرے بعد کچھ دیا جائے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. ایک خاتون تھی, ان بہت زیور تھا ان کے پاس, خوب پہنی اوڑی رہتی تھی, اور اکثر یہ جملہ بولتی تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا اپنے گھر والوں کو کہ جب تک میں ہوں میرے پاس ہے, جب میں مر جاؤں گی تو یہ سارا فی سبیل اللہ دے دینا. کیا یہ فیئر ہے؟ یہ فیئر نہیں ہے. آپ اپنی زندگی بھر تو دل سے نکال نہیں سکے نا اس کی محبت اور آپ کی چیز تھی آپ پہنے, تو کیا آپ وارثوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی وصیت یا ایسا ہبا جس سے نیت ورثہ کو وراثت سے محروم کرنے کی ہو, وہ جائز نہیں ہے. آپ کے چلو میں تو رہ ہی نہیں اس گھر میں, اب میں نے اپنے ساتھ قبر میں تو لے کے نہیں جانا, بھئی میرے بعد یہ پورا گھر 10 کروڑ کا جو گھر ہے اس کو جو ہے آپ جا کے حرم میں ڈال دیں چندے میں, یا کسی مسجد میں ڈال دیں میری بلا سے. اور عموماً ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اپنے قریبی پاس نہیں ہوتے. مثلا ایک عورت ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, شوہر کی شادی دوسری بھی ہوئی, اس سے بچے ہیں. اب یہ گھر عورت کا اپنا گھر ہے, اس کو میں پیرنٹس سے ملا ہے, یا اس کو حق مہر میں ملا ہے, یا اس کی اپنی ارننگ ہے. وہ سوچتی کہ میں مر گئی تو یہ مال آدھا تو میرا میاں لے جائے گا, کیونکہ میرے بچے نہیں ہیں, نہ اس بھی شوہر سے نہ کسی پہلے شوہر سے. اچھا آدھا شوہر لے گیا, 5 کروڑ اس کے گھر چلا گیا. اچھا اس کے اندر کہ اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی بیوی دوسری کو مل جائے گا, پھر دوسرے بچوں کو جائے گا. تو بہتر ہے کہ میں اس شوہر کو اس سے محروم کرنے کے لیے یہ کہہ دوں کہ جب تک تو میں ہوں یہ تو میرا ہے, اور آج میں مروں تو کل اس کی چابیاں پکڑ کے آپ کسی دین کے ادارے میں دے دیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے. بعض دفعہ جہاں سگے سوتیلے بچے بہت سارے ہوتے ہیں, بہنوں بھائیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, وہ نہیں ہے. یہ کرنا تھا تو زندگی میں کیجئے, کر دیں اپنا ریوارڈ کہ یہ میرا گھر ہے, میں اپنی زندگی میں اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا رہی ہوں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چابیاں جا کے کسی کو پکڑا دیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا گھر وقف ہے, میں ادھر دین کا کروں گی. ایک خاتون ہے بہت ہی اچھی, ان کی مجھے مثال لگتی ہے, اللہ نے ان کو بہت بڑا گھر دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے اور حلال سے سب کو ہی دے. دنیا بھر کا انہوں نے ساز و سامان اس میں جمع کیا ہوا جہاں سے وہ لا سکتی تھی, لیکن جب اللہ نے دل بدلا, قرآن کے قریب آئیں, قرآن سیکھا, پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ کیا. وہ اپنے بھائی بہنوں ہی میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ ماں باپ کی جائیداد پہ, ماں باپ کے مرنے کے 5 سے 10 سال کے بیچ میں بھی ابھی لڑ ہی رہے ہیں, کسی کو بھی یہی نہیں پتا کہ میرا کیا اور تیرا کیا. کہنے لگی میں نے بہت سوچا کہ یہ میرا گھر ہے, میرے بعد اگر بچوں کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تو اسی پہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے, تو کیوں نہ میں اس کو کسی نیکی کے کام میں لگاؤں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس گھر کے اندر قرآن کی کلاسیں شروع کروائیں, پورا گھر ایک قسم کا مدرسہ بنوا دیا, یعنی سامان بھی تھا, خود بھی تھی, اور کچھ وقت اس میں کلاس ہوتی رہی. اس سے برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ آنے لگے, پورا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ایک سیٹ اپ کر دیا, قرآن کا سلسلہ ہوا, سب کچھ چلا. اب وہ گھر جس کو وہ اپنا گھر سمجھتی تھی, اس کو انہوں نے اپنے لیے کیا کیا کہ 3 سال کے لیے میں نے اس کو ڈیووٹ کر دیا اس کورس کے لیے. ہو گیا کورس, اب الحمدللہ کورس پورا ہوا, اس کا کام آگے بڑھا, اب وہ جو کر رہے ہوں گے ان کو کہیں اور جگہ مل گئی, انہوں نے واپس اس گھر کو اپنا سیٹ کر لیا. تو یہ وقتی ہبا بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی جگہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کو ضرورت ہے, کہیں جیسے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے لیے اپنے گھر کو ڈیووٹ کر دیتی ہوں, چلے سامان دینا بھی پڑا, اٹھانا پڑا دے دیا, بعد میں واپس لے لیں. اب ان کا گھر وہ موجود ہے, اب ان کے بچے بھی ہیں, اب ان کے لیے مسنون عمل کیا ہے, پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اگر دیکھیے ہمیں تھوڑی سی حکمت مل جائے اور ہم دوسروں کے حالات سے سبق سیکھیں نا, تو بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک بھاری دولت ورثے کے طور میں چھوڑے, اور زندگی میں بچے جو اب خود کئی بچوں کے باپ ماں باپ ہو چکے ہیں, وہ انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کب یہ بابا بابی دنیا سے جائے تو یہ گھر ملے, کچھ آسودگی ہو. آپ زندگی میں برابری کی بنیاد پہ ہبا کر دیں. اس گھر کی قیمت اگر 10 کروڑ ہے, آپ کے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں, وٹ ایور, زندگی میں ان کو برابری پہ دینا پڑے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, بیٹے اور بیٹیوں کو اگر آپ دے رہے ہیں, یا اگر صرف بیٹوں کو دے رہے ہیں تو پھر بیٹوں کو بتاؤ یعنی زندگی بھر میں بچوں کو اولاد کو جو تحفے دیے جاتے ہیں نا اس میں برابری کی شرط ہے ایک، اور دوسری ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم باقی بچے اس پہ مطمئن ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے اس کے تین بچے ہیں بیٹے ہیں، دو بیٹے خوب ویل آف ہیں، اچھی جاب بھی ہے، پڑھے لکھے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک بیچارہ جسمانی عیب ہے اس میں، یا وہ پڑھ نہیں سکا یا اس ہینڈی کیپڈ ہے. اب اس کے گھر میں خرچہ کم ہے، اب ماں کیا کرے؟ ماں پہلے باقی بچوں کو بھی بٹھائے گی، پھر پوچھے گی کہ بیٹا دیکھو تم تو اللہ کے حکم سے کھاتے ہو پیتے ہو اتنا، لیکن یہ بچہ اس سے میرا دل بڑا جلتا ہے، اس کے تو بیٹیاں بھی جوان ہیں اور ربی ان کا کچھ نہیں، میرا فلاں گھر جو مجھے باپ سے ورثے میں ملا تھا وہ میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کا 10,000 کرایہ آتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ یہ 10,000 کرایہ اس بیٹے کو ہی دے دیا جائے تاکہ اس کا خرچہ پورا ہو؟ یہ ماں پوچھے گی، ریکویسٹ کرے گی، ایک پرپوزل دے گی، حکم نہیں ہوگا، زبردستی نہیں کی جائے گی، دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. وہ باقی بھائی بھی اگر ماں نے اچھی تربیت کری ہے تو وہ کہیں گے بالکل بہت اچھی بات ہے. اب جب باقی ورثہ تو نہیں یعنی باقی بچے راضی ہیں، آپ دے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ میں سے بہت ساری خواتین جو یہاں رہتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساری پچھلے 20-25 سال سے ہی ناروے میں رہ رہی ہیں نا، اب آپ کی ماں پیچھے ہیں، آپ کی دوسری بہنیں بھی پیچھے ہیں نا، آپ کی ایک بہن ہے جو آپ کی امی کے پاس ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں رہنے آتی ہوں گی، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتی ہوں گی، جو ہمارے ٹریڈیشن بنے ہوئے ہیں. اور پھر جب وہ آتی ہوں گی تو ماں ان کو جاتے وقت کوئی کپڑے کوئی گھر کی چیزیں دیتی ہوں گی نا. اب آپ تو پچھلے 5 سال سے گئی نہیں، ویسے تو یہاں والوں کو وہ اور ہی بھیج دیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی باتیں کہ اب آپ کی ایک بہن کو ماں دے رہی ہے اور آپ ادھر ہیں تو آپ مطمئن ہیں نا، آپ خوش رہیں، ماں پہ کوئی بوجھ نہ رکھیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر مرنے کے بعد اگر وصیت کرنی ہے تو پھر وصیت کی وہ ساری باتیں جو ہم دیکھ چکے، 1/3 اس کا میکسیمم ہے، اس سے کم پہ کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ مثلا $100 تھے اور کوئی کہے کہ اس میں سے $50 کل میرے جو ہیں دے دیے جائے دوسروں کو، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیا کیا جائے گا پھر؟ اس کی مثال کوئی کری دے تو بس پھر اس کے اندر سے 33 دیے جائیں گے اور 15 نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ 33 جو ہے وہ 1/3 بنتا ہے. تو یہ وصیت کا تعلق ہے. پھر وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جائے گی الا یہ کہ لینے کے بعد کوئی اپنی خوشی سے دے دے. تیسری چیز جس کا تعلق وراثت سے ہے، جس کو ہم دیکھ چکے کہ وراثت کے اندر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک جملہ لکھ دیں اپنی وصیت میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کی، میرے زیور کی، میرے گھروں کی شرعی بانٹ کی جائے گی. میں اس میں ایک لفظ نہیں بولتی، اللہ پہ ڈال دیں، کوئی بھی خدا خفی رکھنے والا قرآن اور سنت سے مسائل کو خز کرنے والا دیندار شخص ہوگا وہ آپ کے مال کی وصیت جو ہے وہ لوگوں کو جب چیزیں بتا دے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مال بہترین طریقے سے بڑھ جائے گا. ورنہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ بہت چیزیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں لوگوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وراثت کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں جو وراثت کے ناطے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی، کہ وراثت کا قانون تو قرآن پاک میں بالکل واضح اور صاف ہے. کچھ چیزیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، نمبر ایک، وارث کفر پہ نہ ہو، یعنی کافر اولاد کو مسلمان ماں باپ کی اولاد سے حصہ نہیں ملتا، اور اپوزٹ بھی ہے. مثلا ایک لڑکا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، مسلمان ہو گیا، ماں باپ جو ہیں ابھی تک کفر پہ ہیں، تو اس مسلمان بچے یا بچی کے مال میں سے ماں باپ کو حصہ نہیں ملے گا. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں موانع وراثت، موانع کہتے ہیں مانے کی جمع، یعنی رکاوٹ ہے. وہ چیزیں جس کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اس میں سب سے پہلی چیز کفر ہے، یعنی وارث یا جس کا مال ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر پہ ہو تو کافر کو مال میں حصہ نہیں ملتا. اور بڑی آسان بات ہے، کیوں نہیں ملتا آپ خود ہی بتائیں. دیکھیں اسلام نے یہ قانون دیا ہے نا وراثت کا، تو جو کافر ہے وہ تو اس قانون کو مانتا ہی نہیں، تو اب اس کو دے کیوں؟ کوئی کافر مر جائے اس کا مال تو اس کا ہی ہے، اس کو تو الگ کر دیں، اس کا تو اسلام پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. مسلمان مر جائے تو وہ کافر کو نہیں دے گا. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے قتل. وارث یا مرنے والا جو ہے کسی ایک دوسرے کا اگر قاتل ہو تو حصہ نہیں ملے گا. مثلا خدا نہ خواستہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا، لو میں اس کو مار دوں اور اس کے مال کا وارث بن جاؤں، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کے مال سے محروم رہے گا. وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس نے اللہ کے ایک قانون کو توڑا اور اس کے ایک حکم کو پیچھے ڈال دیا. پھر اگلی چیز اس بارے میں کیا ہے کہ بچے کو ماں باپ کے مال میں سے حصہ ملے گا چاہے وہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا. جنین بولتے ہیں اس کو، فیٹس. ایک شخص فوت ہوا، دو بیٹے دو بیٹیاں تھیں، اور بیوی پھر پریگننٹ تھی، اور ابھی پتہ ہی نہیں کہ بعد میں بیٹا ہوگا بیٹی، کیا کیا جائے گا اس صورت میں؟ انتظار کیا جائے گا ڈیلیوری کا. آپ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں، ڈیلیوری سے کیا پتا لے کون انتظار کرے، تو بعض دفعہ الٹرا ساؤنڈ سے غلط بھی تو ہوتا ہے. انتظار کیا جائے گا، بچہ پیدا ہوگا پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی. فرق ہوتا ہے نا حصوں کا، بیٹا ہے تو دو حصے بڑھ جائیں گے، بیٹی ہے تو ایک ہے. پھر جب وہ پیدا ہو چکا ہوگا بچہ، پھر اس کے بعد حصے بٹیں گے. بیٹا ہے تو بانٹ دوسری طرح ہوگی، بیٹی ہے تو دوسری بانٹ ہوگی. پھر اس کے بعد اس کو مال کو سنبھال دیا جائے گا اس کا، اور وہ بڑا ہو کے جائے گا. پھر ایک اور چیز کہ جس کو حصہ مل رہا ہے وہ خود بھی زندہ ہو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک شخص فوت ہوا، اس کے اوریجنلی تو چار بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا زندگی میں مر گیا، اب پیچھے تین بچے ہیں، تو کیا اس شخص کی جائیداد بٹے گی جب؟ تو وہ فوت شدہ بیٹے کو بھی حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، یہ تو کھیل ہے نا. ایک تو مر چکا وہ چلا گیا، اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا ہے پھر اس کے بچے، مثلا دادا کی جائیداد میرے پوتوں کا حصہ ہے، وہ تو کوئی حصہ نہیں. ہاں دادا چاہے تو اس ایک بیٹے کے دو بچے جو اب یتیم ہو چکے ہیں اور پل رہے ہیں کہیں، ان کو وصیت کر کے ان باقی تین بیٹوں سے بھی زیادہ دے دے. ایک دادا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے جائیداد میں سے 1/3 اپنے پوتوں کو دیتا ہوں جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باقی بچوں سے زیادہ بن جاتا ہے، یعنی پوری پینسل میں سے ایک تیسرا حصہ پینسل ان کو دے دی، باقیوں کو تو پھر حصے ملیں گے نا، دے سکتا ہے. لیکن براہ راست اس میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ دادے کا حصہ ملے، کیونکہ جو مر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بڑا سینسٹیو سا کیس آپ کے سامنے رکھوں، باپ اور بیٹا دو اکٹھے سفر کر رہے تھے، باپ بھی کماتا تھا بیٹا بھی کماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے، حادثہ ہوا، دونوں زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچ گئے، اور پھر دونوں ہی اللہ کے حکم سے مر گئے. کون کس کی جائیداد لے گا؟ سوچے، باپ جائیداد سے بیٹا لے، اور پھر بیٹے کی جائیداد سے اب اس کی بیوی لے اور اس کے بچے لے، یا بیٹے کی جائیداد میں سے باپ لے اور باپ کے ناطے سے پھر دوسرے بھائی لے، فرق پڑتا ہے نا. تو اس صورت میں دیکھا جائے گا دونوں میں سے پہلے کون مرا، دم کس نے پہلے دیے. مثال ہے، دونوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، وہاں گئے تو باپ کا انتقال پہلے ہو گیا. اب جب باپ کا انتقال ہوا تو وہ بچہ زندہ تھا، چاہے ہاسپٹل میں تھا چاہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں تھا. اب جب تین دن کے بعد جو اس کے اندر اس باپ کی جائیداد بٹے گی، ترتیب کیا ہوگی؟ اب اس کی جائیداد بٹے گی، اس کے حصوں میں سے اس بیٹے کو بھی دیا جائے گا حصہ جو اب فوت ہو چکے، لیکن اس وقت زندہ تھا جب باپ فوت ہوا. اب کیا ہوا؟ اس باپ کی جائیداد میں سے ایک اچھا خاطر خواہ حصہ اس کو مل گیا. اب آئیں آپ اس بیٹے کی طرف جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے، اب اس کی جائیداد بٹے گی. اب اس کی جائیداد جب بٹے گی تو اس وقت اس کا باپ زندہ نہیں ہے، تو 1/6 باپ کا نکل گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کو دیکھا جائے گا، اس کی بیوی ہے تو اب اس کے مال میں سے 1/8 ملے گا. فرق کس کو پڑا بھلا؟ اس بہو کو فرق پڑا، سسر پہلے فوت ہو گیا تو بیٹے کے مال میں سے بیوی کو اس میں سے بھی ملا جو شوہر سسر کا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہانی الٹ ہوتی، دونوں طرف دونوں زخمی ہے، بیٹا پہلے مر گیا اور باپ بعد میں مرا، اب کیا ہوگا؟ جب باپ کی جائیداد بٹے گی نا، تو وہ چار بیٹوں میں سے ایک کو پہلے ہی مردہ سمجھیں گے، اس کو نہیں ملے گا اس میں سے، اس کے تین حصے دیے جائیں گے، ختم. اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی اپنی کوئی ارننگ تھی تو پھر اس کے مال میں سے، اس کو دیکھا جائے گا جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کا باپ زندہ تھا، تو پھر اس کو باپ کو بھی ملے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسی باریکی ہے، کوئی انسان یہ قانون دے سکتا تھا؟ کتنا پیارا ہے وہ قانون. میں نے کل ہی کسی سے بات کی، اور یہی جب بات ہم کلاس میں کر رہے تھے اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے اس ملک کے لا میں بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں ہیں لیکن مختلف ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں، انہوں نے کہا سب سے پہلے اولاد کو دیکھتے ہیں، اگر اولاد ہوتی ہے تو سارا مال اولاد کو دے دیتے ہیں، اور اگر اولاد نہیں تو پھر دین دوسرے پہ، اور پھر اینڈ پہ پیرنٹس پہ آتے ہیں. اسلام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس کو، پھر بیوی کے، دونوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اولاد کو دیا جائے گا. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو کام کہے ہیں بتائے ہمیں، یہ چیزیں بہت ہی ہمارے فائدے کی ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ختم کر دیا جو عموماً بعد میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز کہ شوہر کے مال میں سے جو بیوی کا حصہ ہے 1/8 ہوتا ہے جب اولاد ہو، اور اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہے. لیکن اس صورت میں کیا ہوگا جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، 4 تک کی تو اجازت ہے. اب ایک مرد فوت ہوا، اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو جو اس کا 1/8 ہے نا، یعنی اس کے اس پینسل کے 8 حصے کریں گے تو ایک حصہ یہ تھا بیوی کا، ایک بیوی ہے تو یہ پورا وہ لے جائے گی، اور اگر دو ہوں گی نا تو یہ 1/8 دونوں میں آدھا جائے گا، تین ہوں گی تو اس کے 3 حصے ہوں گے، ہوں گی تو اسی کے. اسی لیے تو عورتیں دوسری شادی پہ چیختی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھر خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہوا تو میرا حصہ بھی کم ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کا فرق ہے، ماں باپ کا 1/6 ماں کا ہے اور 1/6 باپ کا ہے. یہ چیز اس میں ہو گئی. پھر اس کے علاوہ آپ ایک دو چیزیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی، ایک بہت دلچسپ نقطہ، ایک مرد ہے بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ایک طلاق دی ہوئی ہے ابھی، پھر دوسری بھی دے دی، ابھی تیسری نہیں دی، طلاق رجعی بولتے ہیں نا، یعنی جس میں بھی رجوع کا حق ہے. اسی دوران اس مرد کا انتقال ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ عورت جو ابھی عدت میں ہے اس کی جائیداد میں حصہ پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ بالکل پائے گی. جب تک 3 طلاقیں نہیں ہو جاتی، طلاق مغلظات، 3 طلاقیں جس کے بعد اب کوئی بھی پلٹنے کی گنجائش نہیں، اس دوران اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اس کی جائیداد میں سے حصہ پائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر عدت کون سی کرے گی؟ بیوگی کی عدت کرے گی. پہلے طلاق کی عدت کر رہی تھی، ابھی ایک یا دو ماہ گزر چکے تھے، ابھی حق موجود تھا اور اسلام نے وہ طریقہ بتا دیا کہ مرد کے گھر میں ہی رہے گی اور سارا معاملہ رکھے گی. لیکن اب اس صورت میں اگر مرد کا اسی دوران انتقال ہوا تو طلاق عدت بدل جائے گی، پہلے 3 ماہ کی تھی نا عام حالات میں، اب 4 ماہ 10 دن کی ہو جائے گی. اسی سے کہا جاتا ہے کہ ایسی عورتوں کو ابھی طلاق یافتہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ اس کے بعد ان کے اوپر اور بھی بہت سارے حق موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ریکیپ تھا، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے کچھ سوالات کا اس میں جواب آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی اس موضوع سے تعلق سوال ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کا سوال میں جو سمجھی ہوں کہ دو بیویاں ہیں ایک مرد کی، دوسری بیوی کے نام اس نے کچھ مال لگایا تھا یہ سوچ کر کہ واپس کر دے گی، وہ کیوں؟ شادی ہوئی تو اس نے چیزیں ساتھ لگا دی، طلاق ہوئی بعد میں تو اس نے چیزیں مانگی تو اس نے چیزیں نہیں دی، تو وہ تو اس نے دے دی اس کو. ان ساری باتوں میں یاد رکھے کہ جو چیز بنیاد سے غلط ہوتی ہے نا وہ آگے سے جا کے ٹھیک نہیں ہوتی، ہماری بنیادیں ہی غلط ہیں. دو ایکسٹریمز ہیں، یا تو سارا کچھ بیویوں کے نام لگا دیتے ہیں اور یا پھر ان کو حصہ ہی نہیں دیتے. تعلقات میں ہمیشہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، نہ اتنا گرو کہ جھک جاؤ اور نہ اتنا دور ہو کہ نہ ہو. اگر پہلے کوئی مرد محبت میں بیوی کے نام پہ سارے گھر لگا دیتا ہے تو پھر اس کو لینے کا حق ہی نہیں ہے. دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہے تو اس کی لکھت پڑھت کریں کہ دل میں میرے یہ تھا اور زبان میں یہ تھا. اور اس پہ اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بس لوگ اس چیز میں بھی رکھتے ہیں بیویوں کو، ایک چھوٹا سا مسئلہ جو رہ گیا وہ میں بولتی ہوں، اس کو سیٹ کر دیں گے. بعض دفعہ شوہر اور بیوی دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے گھر کے خرچ کے لیے، اب اس صورت میں کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ہے نا سوال بہت سارے لوگ ویسٹ میں جو جاب کرتے ہیں. تو بعض لوگ تو دیکھیے کہ بہت پکی ہوتے ہیں، وہ اپنا اکاؤنٹ الگ رکھتے ہیں، مردوں کا الگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک عورت جاب کرتی بھی ہے نا تو اس کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی کو الگ رکھے، ضرورت پڑے تو گھر میں لے آئے، خرچ کرے، کوئی چیز لے آئے، فریج لے آئے، کرسی لے آئے، میز لے آئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت ہی اچھا تعلق ہے شوہر بیوی کا تو ایک ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس میں اب فرق ہی مٹ گیا ہے کہ کس کا کہاں سے آیا. کبھی شوہر کا زیادہ آتا ہے جو بزنس کی وجہ سے، اور کبھی بیوی کا زیادہ آتا ہے، اسی سے خرچ ہوتا ہے. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں اگر دونوں میں سے جو پہلے مرتا ہے، دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کون کتنا ڈالتا تھا ہر ماہ، اور عموماً مرد کا ہی زیادہ ہوتا ہے. جو خرچ ہو گیا وہ ہو گیا. بعض عورتیں کہتی ہیں، جیسے کسی کا سوال میرے پاس آیا تھا کہ شادی ہوئی، مرد نے بیوی کو گھر دیا حق مہر میں، اب شادی میں تو دے دیا، گھر کرائے پہ چڑھ گیا، اب بہت ہی اچھے تعلقات تھے، اب اس گھر کا کرایہ ہر ماہ آتا رہا اور کھاتے رہے لوگ، کچھ سال 8-10 سال ایسے چلے، بعد میں انبن شروع ہوئی، طلاق ہوئی. اب طلاق ہوئی جب، یا پتہ نہیں بیوگی ہوئی یا کیا ہوئی، تو اس عورت نے یہ کلیم کیا کہ پچھلے سالوں میں جتنا ان گھروں کا کرایہ آ کے ہم سب کھا چکے ہیں وہ مجھے دے شوہر، کیونکہ یہ گھر میرا تھا. تو دیکھیں یہ ناجائز مطالبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو معاملات خوش فہمی کے دور میں ہو چکے اب برے دنوں میں یا دل میلے ہونے کی صورت میں اس کو تو نہ لو، کیونکہ وہ تو کھا چکے، دونوں نے مل کے کھایا، ایک خاموش سمجھوتے ہوتے ہیں گھروں میں خاندانوں میں، تو لہٰذا اگر کسی کو اپنی طبیعت میں بخل کا شبہ ہے تو شروع سے یہ الگ رکھے، لیکن اگر دونوں کا ساتھ ہے تو پھر نوٹ دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ کماتا تھا، کس کا کم تھا، لیکن صرف اب اس خیال سے کہ بیوی کا نام اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تاکہ مرد کا انتقال ہو اور ساتھ ہی کہہ دیا جائے یہ تو اب سارا بیوی کا ہے، اور بیوی کا تو اب یہ ماں ہے تو بچوں کو دے دے گی تو ماں باپ کو جائیداد میں حصہ نہ ملے، تو جو جس چور دروازے سے اس چیز کو الگ کرے گا اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ایک اور چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیں، جہاں وراثت نہیں ملتی غلامی، جیسے قتل کفر تھا اسی طرح غلامی، باپ بیٹے میں سے یا بیٹا باپ میں سے اگر کوئی ایک غلام ہوگا تو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب غلام مرنا تو اس کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ مالک کی ملکیت ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک وہ شخص ہے جو ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں کفر ہے، یعنی کافر ملک میں رہتا ہے اور حربی کافر ہے، یعنی اس ملک کی کسی مسلمان ملک سے لڑائی ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا اہل اسلام کے اندر کے کسی ملک میں رہتا ہے، تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے نہیں رہیں گے، کیونکہ جھگڑے بہت سے اٹھیں گے نا، وہ ایک دوسرے ملک میں تھا، یہ دوسرے ملک میں تھا، تو اس صورت میں بھی اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ جی آپ جی، آپ کا ایک اور سوال بہت اہم ہے، کیونکہ ہمیں تو پریکٹیکل چیزوں کو سامنے لینا ہے نا۔ بعض حالات میں ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے مل کے کما رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے بشیر سنز، بشیر اینڈ سنز ایک دکان ہے، اب باپ بھی کما رہے تھے، وہ بشیر تھے، تین چار بیٹے بھی کماتے ہیں، اب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کام کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے چھ بیٹے ہو سکتے ہیں جس میں تین ان کے ساتھ دکان پہ بیٹھتے تھے اور تین ابھی پڑھ رہے تھے۔ تو اس صورت میں بھی دیکھیے کہ اصول کیا ہے کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا ہے نا تو اس بیٹے کو ایز اے پارٹنر الگ رکھا جائے۔ ہم تو یہ لاڈ دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ بھی 20 سال کا یہ بچہ ہے، یہ لاڈو ہے، یہ 18 کا ہو گیا ہے، اب اس کو ناک نہیں پوچھنی آتی، ان کو سب کچھ آتا ہے۔ جو ہی ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے نا 17, 18, 16 کا، جب رشد کی کیفیت آ گئی، باپ کے ساتھ کام کرے، ایز اے پارٹنر کام کرے گا، جہاں بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بزنس ہیں ان کو خوب اچھی طرح پتا ہے، جو پروفٹ آتا ہے اس میں ورکنگ ہوگی۔ مثال ہے کہ باپ تو اتنے سال سے وہاں مال لگا بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میں نے بزنس کو بھی پڑھا الحمدللہ، بزنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال ہوتا ہے، منی لگتی ہے، اور دوسرا وقت لگتا ہے۔ جو دو چیزوں میں پروفٹ بڑھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو صرف مال لگاتا ہے، دوسرا ہے جو صرف پیسہ لگاتا ہے، تیسرا ایک شخص ہے جو پیسہ بھی لگاتا ہے اور وقت بھی لگاتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے، تو جو نفع ہوگا نا وہ تیسرے کو دگنا ملے گا پہلے دو کی نسبت۔ ایک نے صرف مال لگایا، اس کو مال کا حصے کا نفع مل گیا، ایک نے وقت لگایا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو اس کا ملے گا، جو دونوں لگائے گا اس دوسروں کا۔ اب اس صورت میں ایک باپ پچھلے 10 سال سے کاروبار خوب جما چکے تھے، وہ پوری ان کی محنت کی کمائی تھی، جو اس میں سارے ایسٹس ہیں نا منی، وہ باپ کی لکھی جائے گی۔ باپ وہاں دن میں 5 گھنٹے کام کرتے تھے، ان کی 5 گھنٹے کی پے کے حساب سے ان کا حصہ ورکنگ کا ڈلے گا۔ اب ایک ینگ بیٹا 18, 19 سال کا ہوا، وہ بھی جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا ابا کے ساتھ، اب بیٹے کا اپنا مال کوئی نہیں، تو دیٹ مین جو ہر ماہ پروفٹ آئے گا نا اس میں اس بیٹے کا اپنا منی میں سے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن چاہے تو باپ اس کو دو طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے، اس کو پے دے دے ہر ماہ کہ آج تم نے 5 گھنٹے کیا اور ہر ہفتے میں تم ابھی 40 گھنٹے کر رہے ہو، اینڈ آف دا منتھ چلو جو بھی فی زمانہ اس ملک کا حساب ہے، 1 گھنٹے کے پیسے لگا کے اس کو پے دے دے۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کا ملازم یا امپلائی سمجھے گا، پھر تو باپ کے پیسے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں باپ بیٹے میں یہ کیا بات ہوئی کہ کریں گے ایسے، وہ کرے، بھائی تم بھی اس میں شامل ہو، جو بھی اینڈ پہ پروفٹ آئے گا یہ تمہاری ورکنگ کے ناطے سے جو پروفٹ ہے وہ لکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹے کو ضرورت کے لیے پیسے بھی تو چاہیے نا، ہر بندے کو ضروریات کے چاہیے، باپ پہلے بھی اس کو جیب خرچ دیتے تھے، پہلے ہو سکتا ہے وہ اس کو 1000 کرون دیتے ہوں گے مہینے کا خرچ، اب بیٹا ساتھ آیا کمانے لگا، باپ نے جیب خرچ بڑھا کے 3000 کرون کر دیا۔ اب یہ 3000 کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا اس کاروبار کے تو پہلے باپ زیادہ دے رہے ہیں نا، تو یہ باپ کا تحفہ نہیں ہوگا، یہ اس کا تحفہ ہوگا۔ اب ایک باپ بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ 18 سال کی عمر میں کام کرنے آیا، 5 سال اس نے کام کیا، اب وہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 23 سال کا ہو گیا۔ اب 23 سال کا جب یہ ہوا نا تو اس سے چھوٹا بھائی جو اس سے 5 سال چھوٹا تھا، اب وہ بھی دکان پہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا بالفرض، اب آپ اس کو بٹھائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بیٹھا جس وقت، تو وہ 23 سال والا پیچھے سے 5 سال پہلے سے بزنس میں تھا، اب اس کا کام آج شروع ہو گیا۔ ہر چیز لکھی جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں لکھت پڑھت جو ہوتی ہے نا, یہ کامیابی کی کنجی ہے. کل جب وہ بڑا چھوٹا کام کرے, اب اس کی ورکنگ تھوڑے سال, اب اس کا پروفٹ شروع ہو گیا, کل خدا نخواستہ باپ کا جب انتقال ہوگا تو حصے اس طرح کاروبار کے ہوں گے, جو زیادہ دیر سے کام کر رہا تھا اس کا حصہ الگ کر دیں, جو اس کے بعد کام کر رہا تھا اس کا حصہ الگ کر دیں, جو پیچھے بچے گا وہ باپ کے مال میں پھر ان میں سے پھر بیٹوں کو مل جائے گا. کون کرتا ہے اتنی باریکیاں ہمارے ہاں؟ پہلے جب اچھے وقت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کرنا ہے, بھائی ہیں بےچارے, اور بعد میں وہی بھائی ایک دوسرے کا اللہ رحم کرے کہ بعض دفعہ خون کرنے پہ تیار ہیں. دعا کریں کہ وراثت کے جھگڑے مسئلے ہمارے گھروں سے ہمارے خاندانوں سے ختم ہو. لوگ مرنے والے سے نصیحت لیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے, ہمیں بھی جانا ہے, اور اس پہ لڑنے کی بجائے اس کی فکر کریں کہ وہ جو قبر میں گیا اس کے پاس کیا ہے. کل تک وہ سیٹھ صاحب تھے, وہ حاجی صاحب تھے, وہ کروڑوں کے مالک تھے, آج قبر میں ان کے پاس تو گدھا بھی نہیں ہے. اس پہ لڑتے ہو, اس پہ جھگڑتے ہو. تو لہٰذا ان سارے معاملات میں رکھا جائے گا ہر چیز کو سامنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات کچھ واضح ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کیونکہ اس پہ باتیں پوچھیں گے تو سوال اور بھی ماشاءاللہ بہت سے بن سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تو ہم تفسیر کے سیشن میں ہیں, کوئی ہمارا اس طرح کا نہیں, ورنہ پریکٹیکل بہت سارے مسئلے ہیں. اگر کسی موقع پہ ہوا تو ہم صرف اس پہ کوشچن آنسر سیشن میں ہی بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور یقین کریں اس مسئلے کو, اس موضوع کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ گم شدہ ورثہ ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ سب کچھ پہ جو علم گیا وہ اس پہ نہیں گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھ جائے گا نا وہ علم الفرائض ہے. وراثت کے مسائل کو علم الفرائض کہتے ہیں, اور فریضہ ہے, یعنی اس کا سیکھنا, اس کو سمجھنا فرض ہے. اور آج آپ دیکھیں, گاؤں دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیں, جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تو باتیں ہی نہیں سنتے, کہتے چھوڑو چھوڑو یہ ایسی باتیں ہیں, اور جو بےچارے بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے جو ساتھی ابھی تک قرآن پاک کے ساتھ نہیں جڑے وہ جڑے, اور یہ گھروں کے اندر رہنمائی جائے. عورتوں کے مطلب کی بات بھول گئی تھی کہ ایک مرد ہے, اس نے بیوی کا حق مہر دینا تھا, ابھی نہیں دیا ہوا, بس دے دیں گے والی بات رہی. اب مرد کا انتقال ہوا, اب کیا ہوگا کہ وہ عورت اس کے ورثے میں سے بھی حصہ لے گی, لیکن اس سے پہلے جو بیوی کا حق مہر تھا نا وہ ادا ہوگا. حق مہر بالکل قرض کی طرح, جیسے دوسروں کا قرض ہوتا ہے اسی طرح اس کا قرض ہوگا. تو بیوی کو پھر دو حصے ملیں گے شوہر کی جائیداد میں سے, ایک اپنے قرض کی یعنی حق مہر کی ادائیگی کی صورت میں, اور دوسرا جو ہے وہ اس کے جو اپنا اس کا حصہ اس کی صورت میں ہوگا.
جزاک اللہ خیر, واسم جزا استاذہ جی, الحمدللہ بہت ہی اہم اور خوبصورت ٹاپک, اور استاذہ جی نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, ایک ایک چیز واضح سمجھ آئی آپ لوگوں کو, الحمدللہ. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ جی, یہ عورت کا کے مال میں اس کے ماں باپ کا حصہ ہے جب اس کی اولاد نہیں ہوگی. تو مال کو ضرورت کے مطابق یوز کرنا ہے. جی, اگر وہ کماتی ہے, اس کی جائیداد ہے, تو پھر حصہ تو ظاہری بات ہے پھر وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا. اور آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ آج کے دور میں یہ نعرہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے نا کہ بیوی کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے, اور ہم نے اللہ کے حکموں میں کیا چیز دیکھی, شوہر میں کے مال میں کس کا حق زیادہ ہے, اور حصہ اللہ تعالی کی بانٹ کیسی ہے, ماں باپ کا حصہ زیادہ ہے. جی, عورت کا حصہ 1/8 ہے اور ماں باپ کے لیے 1/6 ہے. تو پھر ہمیں کبھی اس بات پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے شوہر اپنے ماں باپ پہ کیا خرچ کر رہے ہیں, اور زیادہ کر رہے ہیں تب بھی, اور اگر کم کر رہے ہیں تو ان کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں. پچھلے دنوں میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی کمائی کھاتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو خوشی سے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے اور اس طریقے سے خرچ کرتی ہے کہ میرے ماں باپ نے اس وقت میرے پہ خرچ کیا تھا جب میں بالکل ہی ناتواں تھا، کمزور تھا. جی 1/8 حصہ ہوتا ہے. اور پھر ہم نے ایک چیز اور جو دیکھی کہ وراثت کے جو حصے ہیں وہ کس کے ہیں. اہم اہم پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شاید. کیا یہ کسی انسان کی بانٹ ہے وراثت کے جو حصے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، تو اس میں ہمیں کبھی بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اور کبھی بھی مال کی محبت میں اتنا نہیں بڑھنا کہ کسی کا حق مارا جائے. اور جس طرح کے استاذہ جی نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر دادا اپنے حصے میں سے 1/3 ان کو دے سکتا ہے یا اس سے کم، یا لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو جو باقی بہن بھائی ہوں اور اگر اس طریقے سے نہ ہو سکے تو انہیں پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے ان کو دیں، اور یہ سوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہمارے بچے ہوتے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. ہمیشہ ہر جگہ کے خود کو رکھ کے انسان جب سوچتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم دنیا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اس علم میں سے جو وراثت کا علم ہے اس کو ہمیں خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ان لوگوں کو اس چیز کے اہمیت کا بھی احساس دلائیں. وراثت کی اہمیت بہت زیادہ ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں. اور بالکل یہی بات کہ اگر آپ کو وراثت میں حصہ ملتا ہے آپ اپنی وراثت میں سے حصہ لیں، اور ماں باپ ہیں ان کے نام پہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنا حصہ نہیں چھوڑیں، وہ حصہ لے کے ضرورت مندوں کو دے دیں. آپ کو ضرورت نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے والدین کی صدقہ جاریہ کے لیے استعمال کریں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مال لے کے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کو بہترین جگہ پہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حکمتیں سکھائے اور مال کی محبت ہمارے دل سے نکال دیں. وراثت کے مشرے میں کوئی کیئر نہیں کرتے پیپل جی. جب ان کو ہم جہنم کی آگ کا بتائیں گے، جب ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کی کتنی وعید ہے جو وصیت سے ہی نہیں کرتا، ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، تو اپنی آگ قبر کو آگ سے بھر لیتا ہے. اور جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، جانے والا چلا گیا لیکن جو لوگ تقسیم نہیں کرے تو وہ بھی تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. حق دار کو حق نہ دینا یہ بھی گناہ ہے. تو جب آخرت کا خوف دلایا جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور ہمیشہ احتساب کے ساتھ اور کسی کی محبت میں وراثت کا حصہ نہیں کرنا انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے. جی پھر کتنی مشکل وقت ہوگا وہ، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگوں کی تجوید کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، لوگوں کی تجوید کا وقت ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے تجوید کے سیشن میں سسٹر صبا کے ساتھ اپنے مصحف کھول لیں، نوٹس اور بہترین طریقے سے کلاس لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے انشاءاللہ. اور سبحان اللہ، ابھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہمارا چلا وراثت کے حوالے سے، اور ماشاء اللہ آپ سب پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ آپ سب نے اپنے نوٹس بھی لیے ہوں گے، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہماری دور ہوئی ہوں گی نا. تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر آپ نے تدبر بھی کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس میسج کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے کہ کیونکہ جیسے استاذہ جی نے کہا کہ آج کل یہ علم جو ہے وہ بہت زیادہ کہیں پیچھے ہی چلا گیا ہے، رائٹ؟ چلیے انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا سیشن سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین اللہ آمین. چلیے یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، کس کو یاد ہے؟ جی جلدی سے پلیز لکھ کر بتائیے. میم ساکن کے رول ہو گئے تھے. ہم نے غنہ کے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے الحمدللہ الحمدللہ. جی مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ویز آئی کیو کے ریسپانسز بھی دیکھنا چاہ رہی ہوں، تو میں ذرا لاگ ان کر لوں. جب تک وہ ہو رہا ہم دیکھتے ہیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم کریں گے، ہم نے نون ساکن اور میم ساکن کے رولز فنش کر لیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جی اب آپ لوگوں کو آواز ٹھیک ہو گئی ہوگی. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم کریں گے غنہ کے لیول، مراتب الغنہ جنہیں کہتے ہیں. آپ لوگ فور شیور ہیں نا کہ ہم نے یہ چیپٹر نہیں کیا تھا. اوکے ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے غنہ کے لیولز، یعنی کہ غنہ کیا ہے. نیزلائزیشن، آواز کا ناک میں لے کر جانا، جو ہم جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نون مشدد میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے ان میم، پھر جہاں پہ اخفاء ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی کین کر کے جو ہے وہ غنہ کرتے ہیں. اب یہ جو غنہ ہوتا ہے یہ کتنی طرح کے ہیں اور ان کی مطلب کون سا غنہ کا مقدار زیادہ ہوگی، کون سی کم ہوگی، رائٹ؟ یہ ہم اس ٹاپک کے اندر دیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں مراتب الغنہ. مراتب میں اگر آپ میں سے کوئی مجھے یہاں پہ اردو لکھنے میں ہیلپ کر سکتا ہے یا میں ہی لکھوں، کیونکہ پھر میری اسپیڈ تھوڑی سی سلو ہو جائے گی. I'm trying لیکن I feel کہ میم را الف تا با مراتب الغنہ. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ پھر انگلش میں رومن میں یہاں پہ لکھتے جائیں. جزاک اللہ خیرہ. مراتب الغنہ کے چار لیولز ہیں. نمبر ون از اکمل، غنائے اکمل الف کاف میم لام. کیا مجھے رضا آئی کیو پہ بورڈ مل سکتا ہے, وائٹ بورڈ؟ اکمل الف کاف میم لام. نمبر ٹو از غنائے کاملہ, کامل جیسے لکھتے ہیں نا کاف الف میم لام, تو کاف الف میم لام اور اینڈ میں گولتا, ٹھیک ہے, کاملہ. نمبر تھری از غنائے ناقصہ, ناقصہ ناقص سے, ٹھیک ہے, نون الف قاف صاد اینڈ میں گولتا, ناقصہ. And number four is anqas, anqas alif noon qaf sad. Alif noon qaf sad anqas superlative degree naqis ki. جی اب ہم کریں گے غنائے اکمل کو, پہلے دیکھیں گے اکمل کا کیا میننگ ہوتا ہے, کمپلیٹ, ٹھیک ہے, اکمل کمپلیٹ مکمل ترین غنا. آپ اس اکمل کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ او جزاک اللہ خیرا. جی اکمل کو آپ کیسے لکھیں گے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ویز آئی کیو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسکرین پہ لکھ رہی ہوں, تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر ون از اکمل غنا. اکمل غنا کا آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ مکمل ترین غنا, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا جو غنا ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, نیزلائزیشن جو ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی رائٹنگ یہاں پہ خراب ہوتی ہے لیکن ہوپفلی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اس غنا کی مقدار طویل ترین ہوتی ہے, یعنی سب سے جو لانگ غنا ہوتا ہے وہ اکمل غنا ہوتا ہے. اس یہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے اکمل غنا؟ نون مشدد پہ, یعنی نون ود اے سائن آف شد, میم مشدد پہ, میم ود اے سائن آف شد, ٹھیک ہے. دین ادغام با غنا پر, ادغام با غنا کے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہم غنا کرتے ہیں وہ اکمل غنا ہے, کائنڈ آف کمپلیٹ غنا ہے, ٹھیک ہے. اور ادغام مثلین صغیر, یعنی کسی کو یاد ہے ادغام مثلین صغیر کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا آپ کو, مجھے تو یاد ہے. ادغام مثلین صغیر کون سے ادغام کو کہتے ہیں, کس کو یاد ہے یہ؟ میم ساکن کے ادغام کو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. یعنی جب میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو اس ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں, اور ادغام شفوی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادغام شفوی یا ادغام مثلین صغیر. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیوں کہتے ہیں اس کو مثلین؟ کیا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ دو میم تھے نا جن میں ادغام ہو رہا تھا, اور صغیر اس لیے تھا کہ ایک پہ شد آ رہی تھی, تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کہا تھا, ٹھیک ہے. اکمل غنا کہاں کہاں ہوگا؟ نون مشدد, میم مشدد, ادغام با غنا کے لیٹرز پر, اور ادغام شفوی یا ادغام مثلین صغیر کے اوپر, ٹھیک ہے. نمبر ٹو از غنائے کاملہ, کامل غنا یعنی مکمل غنا, یعنی اب یہ غنا ہے لیکن اتنا کمپلیٹ یا اتنا لمبا نہیں ہوگا جتنا اکمل غنا ہے, ٹھیک ہے. غنائے کاملہ, کامل غنا, ٹھیک. اچھا یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ دوسرا طویل ترین غنا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے اخفا نون ساکن پہ, ٹھیک ہے، جہاں پر بھی اخفا نون ساکن ہوگا وہاں پر غنہ کاملہ ہوگا، اخفا نون ساکن اور اخفا میم ساکن، اخفا میم ساکن. میم ساکن کا اخفا کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد کون سا لیٹر آتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ جلدی سے بتائیے. اخفا میم ساکن، میم ساکن کب ہوتا ہے؟ وز آئی کیو پہ سسٹرز موجود ہیں. اخفا میم ساکن کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جاتی ہے. ویری گڈ، الحمدللہ. میم ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پہ اخفا میم ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب تھرڈ کیٹیگری ہم نے کیا پڑھی؟ غنہ ناقصہ، ناقص غنہ، یعنی جو غنہ ہے لیکن بہت معمولی سا ہے، یعنی بالکل ناقص سا ہے، انکمپلیٹ ہے، آپ کو کچھ بہت محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ غنہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، غنہ ناقصہ. تو غنہ ناقصہ، اس میں غنہ کی مقدار غنہ کاملہ سے کم ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے نون ساکن کا، اظہار نون ساکن اور میم ساکن کا، جہاں پر اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اظہار نون ساکن ہوگا اور میم ساکن کا جو اظہار ہے یہاں پر غنہ ناقصہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو غنہ محسوس ہوگا لیکن بہت اسٹرانگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک غنہ ناقصہ ہو گیا. اس کے بعد ہے غنہ انقص، انقص غنہ، نامکمل ترین غنہ ہے نا، یعنی جو کہ بالکل انکمپلیٹ سا غنہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کون سا ہوگا؟ وہ نون متحرکہ اور میم متحرکہ پر ہوگا، یعنی جہاں پر نون اور میم کا یعنی کہ اظہار کر کے پڑھے، یعنی نون اور میم پہ کوئی بھی حرکت ہے تو اس کو پھر آپ نون میم متحرکہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ غنہ انقص ہو گیا. ٹھیک، اب ہوتا کیا ہے، اس سے یہ ٹاپک پڑھنے سے آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے کہاں پر کیا چیز کرنی ہے. ہم نے پہلے دیکھا کہ جو اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے، جو غنہ اکمل ہے، نون مشدد، میم مشدد، ادغام بغنہ، ادغام شفوی، ٹھیک ہے، اس پر ہو رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا اپنا قرآن کھول لیتے ہیں، آج کی جو فورتھ پارے کے ہم اینڈ پر آ جاتے ہیں. نہیں بلکہ 7 to 14 ہے نا، چلیے 7 آیا کو کھولیے تاکہ ہم آج کے لیسن کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 to 14 تھا نا آج کا. جی مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ ویز آئی کیو پہ کوئی بھی رپلائی نہیں ہے؟ کیا سسٹرز موجود ہیں ویز آئی کیو پہ؟ پلیز ٹائپ کی کر کے بتائیے، مجھے آپ کے میسجز نہیں دکھ رہے. اوکے اچھا ہے، چلے الحمدللہ. آئی ایم بن کھولیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون. دیکھیں نصیب مما، میں نے پڑھا تو ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ غنہ کی مقدار زیادہ ہے نا، اور اگر میں پڑھتی ہوں یہاں پہ پھر دیکھیے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا، والدانی والأقربون، نون متحرکہ ہے لیکن نون کی ایک صفت ہے غنہ کی، تو غنہ ہے لیکن اتنا واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا کہ مما قل منه او کثر منه منه یعنی ہلکا سا غنہ میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہے تو اس کو ہم نے ناقصہ کہہ دیا یعنی والاقربون منه والاقربون منه دونوں میں ڈفرنس لگ رہا ہے انقص والا کہاں پہ ہو رہا ہے اقربونا کیونکہ نون کے اوپر سائن ہے اور منہ میں تھوڑا سا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا غنہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جلدی جلدی آپ لوگ جواب دیں گے کھول لیجئے آیتیں چلیے یہاں پر بتائیے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما نصیب جو ہے یہاں پہ غنہ کی کون سی ٹائپ ہو رہی ہے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از میم یہاں پر غنہ کی کون سی ٹائپ اپلائی ہو رہی ہے اکمل ہو رہا ہے نا کیونکہ یہ ادغام با غنہ کا لیٹر ہے غنہ اکمل دیکھیے نصیب مما کیا ہے ادغام ہے با غنہ ہے تو ادغام با غنہ کس میں آ رہا تھا اکمل غنہ میں نا ٹھیک ہے پھر آگے چلیے مما میم مشدد یہاں پہ کون سا غنہ ہے مما میم مشدد میم مشدد پہ کون سا غنہ ہوگا اکمل غنہ ہوگا ویری گڈ آگے چلیے ترک الوالدان والاقربون مما قل منه منه نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از ہا یہاں پہ کون سا غنہ ہے ناقص ہے ویری گڈ ناقص ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیا پہ آ جاتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَالْمَسَاكِينُ واٹ از نون نون کے اوپر کون سا غنہ ہو رہا ہے وَالْمَسَاكِينُ انقص ہو رہا ہے ویری گڈ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ یہاں کیا ہو رہا ہے فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ میم ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از میم یہاں پہ غنہ کون سا ہو رہا ہے جی جی جلدی اکمل ہو رہا ہے غنہ اکمل ہو رہا ہے ویری گڈ چلے آگے چلیں گے آئی نمبر نائن میں آ جائیے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ یہاں کیا ہو رہا ہے مِنْ اظہار ہو رہا ہے غنہ ناقصہ ہو رہا ہے ویری گڈ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا ذُرِّيَّةً یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از ضاد غنہ کی کون سی ٹائپ ہو رہی ہے ناقص ہو رہا ہے جی اخفا ہو رہا ہے نا یہاں پہ اخفا کامل ہے جی بالکل کامل والا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا چلیے یہاں بتائیے آیا نمبر آ جائیے آپ لوگ 11 میں آیا نمبر 11 میں دیکھیے ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد فإن لم نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر لام ہے یہاں ادغام ہے یہاں کون سا غنہ ہو رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ جی نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر لام ہے یہاں پر کون سا غنہ ہو رہا ہے ناقص ہو رہا ہے آر یو شیور کاملہ ہو رہا ہے واو جی یہ تو ادغام بغیر غنہ ہے نا نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے، آپ نے کیا پڑھا تھا نون ساکن کے بعد یومن، یعنی یا واو میم نون میں سے کوئی لیٹر ہوگا تو ادغام با غنہ ہے، بد غنہ، لیکن اگر لام اور را ہوں گے تو بغیر غنہ. تو جب یہاں غنہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کی ڈویژن کیسے کریں گے؟ آپ کو ٹرک کرنے کے لیے کوشچن کیا تھا. یہاں پہ غنہ کا کوئی بھی لیول اپلائی نہیں ہوگا بیکاز یہاں غنہ ہی نہیں ہو رہا. ٹرکی کوشچن تھا. چلے اب آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، آلویز یاد رہے گا، ہے نا جی؟ کیوں، جہاں غنہ کے لیول کہاں اپلائی ہوں گے؟ جہاں غنہ ہو رہا ہوگا، جہاں غنہ ہی نہیں ہے تو وہاں پر وہ لیول اپلائی ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَلَدٌ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وَلَدٌ، یہاں کیا چیز اپلائی ہو رہی ہے؟ تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از واو. کون سا غنہ ہے؟ ادغام ہو رہا ہے نا، ادغام و غنہ. تو غنہ اکمل، نو آپ لوگ اکمل اور کامل میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اکمل سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ بڑا غنہ. ٹھیک ہے، ایسے یاد کیجئے، سب سے زیادہ بڑا غنہ وہ اکمل ہے، کمپلیٹ ترین. ٹھیک ہے، اور پھر کامل ہے. کمپلیٹ غنہ کے اندر کیا آئے گا؟ نون مشدد، میم مشدد، ادغام با غنہ کے لیٹرز، اور یہ جو ہے ادغام شفوی. ٹھیک ہے، تو یہ بس فرسٹ کیٹیگری میں ہے جو کہ اکمل غنہ ہے. کامل جو آتا ہے اس کے اندر صرف دو چیزیں آ رہی ہیں، اخفا والی، اخفا نون ساکن، اخفا میم ساکن. ٹھیک ہے، جو ناقص ہے، ناقص میں کیا آ رہی ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہیں، نون اظہار، میم کا اظہار. ٹھیک ہے، اور انقص میں ہر نون اور میم جو کہ کسی بھی سائن کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ نے، آپ کو صرف جو کنفیوژن زیادہ ہوگی وہ کامل اور اکمل میں ہے. اکمل سب سے زیادہ ہے، اکمل کی کیٹیگری میں زیادہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ادغام با غنہ کے لیٹرز بھی ہیں، نون مشدد، میم مشدد بھی ہیں، اور میم ساکن، ادغام شفوی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غنہ انہیں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور غنہ کاملہ کے اندر صرف دو چیزیں آ رہی ہیں، اخفا اخفا. جی جی بالکل، جب آپ اسے رائٹ ڈاؤن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. یہاں پہ کلاس کا ٹائم پورا ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ریوائز کریں گے نا تو آپ کو بہت مزے کا ٹاپک لگے گا. یہ بہت مزہ آتا ہے جب آپ اسے ڈھونڈتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ایک کلاس میں اور تھوڑی سی اس کی اور پریکٹس کر لیں، تب پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم نے اپنا مودود کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارا کافی بڑا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اپنا انشاءاللہ خیال رکھیے، نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.